أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته کیسے آپ سب لوگ ماشاء اللہ بارک اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دے الحمدللہ رب العالمین کہ اس نے ہمیں ایک بہترین دن دیا اور اس کی رحمتیں اور برکتیں رمضان کے ساتھ کتنا رمضان کا انتظار ہوتا ہے اور جب آتا ہے تو یوں لگتا ہے دل دھڑکنے لگ جاتا ہے کہ اب تو یہ مہمان رخصت ہو جائے گا جلدی یوں لگتا ہے کہ دن اڑنے شروع ہو جاتے ہیں ایسا ہی ہے نا جی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی سب کو صحت زندگی عافیت سے رکھے اور اللہ تعالی ان دنوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کوئی لمحہ ضائع نہ ہو اور ہم اپنے آپ کو اس حالت میں سمجھیں کہ ایسے اگر ہم اس کو یہ سوچ کے کہ شاید میری زندگی کا آخری رمضان ہو تو پھر ہمارے اندر جو ہے وہ لگن انشاءاللہ تعالیٰ بڑھے گی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت بہت بڑی ہے ارد گرد اگر ہم دیکھیں تو رمضان سے پہلے رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور کچھ ایسے کہ چلتے پھرتے کھڑے جس طرح ہم قیامت کا ذکر سنتے ہیں نا اسی طرح موت بھی اتنی ہی اچانک آ سکتی ہے تو پھر ہمارے اندر جب یہ چیز ہوتی ہے تو پھر وہ ہمیں شوق لگن اور آگے بڑھنے کی ہمت اور توفیق زیادہ کرتی ہے. اور کل کے بارے میں تو ہم نے ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں دیکھی. آپ سب نے ماشاءاللہ اپنی اٹینڈنس لگائی اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہم سب نے اپنے پیاری استاذہ جی کی اس بات کو ریلائز کیا کہ ہمیں اپنے وقت سے پہلے کلاس میں موجود ہوں, اور اس کا جو ایک ہمیں اثر نظر آتا ہے کہ ہم مینٹلی بالکل قرآن کو جذب کرنے کی کیفیت میں ہو جاتے ہیں. اگر ہم 10-15 منٹ پہلے کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں ایک موٹیویشن دے رہی ہوتی ہے, ہمارے اندر ایمان کی طاقت کو بڑھا رہی ہوتی ہے. تو کوشش ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش ہے, اور انشاءاللہ تعالی باقی لوگ بھی ٹائم کا خیال کریں گے. جی, ٹائم کی قدر کریں گے تو کامیابی ملے گی. کل کا پارا پورا تو ایسا تھا کہ میں وہی سوچ رہی تھی کہ ہمارے لیے بہت بڑا اس میں سبق تھا, بہت بڑا لیسن اس میں, کہ ہم نے اتنی قوموں کے حالات واقعات پڑھے اور کیا سبق لیا آپ لوگوں نے اس چیز سے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم, حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر سن کر ماننا ہے اور عمل کرنا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا, اور آگے ہم سورہ القصص میں بھی اس کو دیکھیں گے. اور اس کا اتنا زیادہ ذکر آنا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سائن ہے کہ ہم اپنے اندر کی خامیاں چیک کریں, کہ بنی اسرائیل میں اتنی اللہ کی نعمتیں تھیں, اتنی نبی آئے, سب کچھ ہوا اور اتنی ترقی تھی. مجھے صحیح علم کی قدر کرنی ہے. جی بالکل, اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کو شکر کے ساتھ استعمال کرنا ہے. اپنے اندر اللہ کا ڈر اور خوف, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے نا کہ دین پہ خود بھی چلنا ہے اور دوسروں کو بھی لے کے چلنا ہے, تو ہمارا جو اس وقت کام ہے, جو ہمیں قوموں کی حالات سے نظر آتا ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام نہیں کیا. تو ہمارا کیا کام ہونا ہے اس رمضان میں, ہم نے اپنی یہ نیت رکھنی ہے کہ ہمیں اپنے اندر وہ درد محسوس کرنا ہے کہ جو ہم صرف اپنی اصلاح کے لیے, اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے رکھتے ہیں, تو ہمیں دوسروں کی اصلاح کی بھی پوری کوشش کرنی ہے دل کے ساتھ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرنی ہے جس حد تک ہو سکے, ہمیں جاننا پڑے نان مسلم کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. جی, ہم کبھی بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری نہیں کریں گے. اللہ کا خوف دل میں ہر لمحہ رکھنا ہے. پھر ہم نے اس میں جو چیز دیکھی انسان کی نفسانی خواہشات کے حوالے سے, دنیا میں جو انسان خواہش نفس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اس کی مثال کیسے دی گئی تھی, کس چیز سے دی گئی تھی, اور اس پہ ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر جی کتے سے, کہ اس کے اندر اتنے وہ لالچی ہوتا ہے, گریڈی ہوتا ہے, تو انسان بھی اپنی زندگی کا بہت حریص ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دنیا کی خواہشات. اور ہم اس چیز کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں جب ایک چیز کی خواہش کرتے ہیں, جب ہماری وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہمیں دو اور خواہشیں آگے لگ جاتی ہیں جن کو ہم پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں. پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کر لیں گے تو بس اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا, لیکن جو ہی وہ خواہش پوری ہوتی ہے تو آگے ہمارے 2-3 اور چیزیں پڑی ہوتی ہیں. تو پوری کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواہش سے منع نہیں کیا, لیکن اس کا تعین کرنا ضروری ہے کہ وہ ہماری ضرورت ہے, ہماری مجبوری ہے یا ہماری تائش ہے. ہم اگر اپنی زندگی کو لگژری بنانے میں اتنا آگے چلے جائیں گے تو ہم پھر اللہ کو کس وقت یاد کریں گے. اب اگر ہم اپنے دن دیکھیں, ہمارے اگر ان دنوں والی روٹین پورا سال رہے تو ہماری زندگیوں میں کتنا سکون آئے گا. اور اس چیز کے لیے ہمیں پھر اپنے آپ کو آگے لے کے چلنا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ابھی سے جیسے عادت پڑنی شروع ہو جاتی ہے تو اس کو بعد میں بھی قائم رکھنا ہے کہ نہیں, مجھے اپنی ضرورت تک خود کو محدود رکھنا ہے اور اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا ہے. مجھے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے کہ ان کے پاس کیا نعمتیں نہیں ہیں. اور آج کل تو ہمیں اور زیادہ اس چیز کی امت کے حوالے سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارے پاس بہت تیری نعمتیں ہیں, یا اللہ جن لوگوں کے پاس یہ نعمتیں موجود نہیں ہیں ان کو دے, اور ان کے لیے ہمیں بھی شکر گزار بنا دے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ارد گرد جتنے بھی ایسے ضرورت مند لوگ ہیں, کیونکہ خواہش نفس سے سب سے بڑی چیز کیا آ جاتی ہے کہ انسان اپنے ہی گرد گھومتا ہے, اس کو دوسرے پہ نظر نہیں آتے, نہ اس کو اپنے سے کمتر ان معنوں میں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کام دی ہوتی ہیں. ہم ہر چیز پہ اتنا زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی نہیں اچھا لگ رہا, وہ بھی نہیں اچھا لگ رہا, ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو کھانے میں کتنی مشکل ہے. ہمارے پاس اتنے کھانے ہوتے ہیں اور کسی کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں, لیکن ہمیں خیال کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہمارے سامنے نعمتوں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے. جی بالکل, بہت زیادہ سیلفش ہو جاتے ہیں, اور اس سیلفشنس میں ہمیں پھر دوسروں کا احساس نہیں رہتا, اور ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہمیشہ دین میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھنا ہے اور اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اور جو دنیا میں ہم سے کم ہے ان لوگوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے کام آ سکے, کیونکہ حقوق العباد بھی بہت بڑی چیز ہے جس کی ہمارے اندر بہت کمی اور کوتاہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے, ہم اپنے بزرگوں کو, اپنے ارد گرد سایوں کو, بیماروں کو دیکھ سکے, کیونکہ یہ چیزیں ہمارے اندر کم ہوتی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ہم نے دیکھا کہ جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم میں جائے گی. ان کے جہنم میں جانے کی کیا وجہ ہے؟ جہنم میں کیوں جن اور انسان جائیں گے؟ وہ کیا نہیں کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں آنکھیں دی تھی, دل دیے تھے, دماغ دیے تھے, جی اللہ کی نافرمانی کرتے تھے, اطاعت نہیں کرتے تھے, غور و فکر نہیں کرتے تھے. اور اس آیت میں اللہ کو ناراض کرتے تھے. تو جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے, جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے, کانوں سے سنتے ہیں غور نہیں کرتے, اور اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرتے, ایسے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ اور پھر یہاں ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے. نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ایسے لوگ چوپایوں کی طرح, اس کی مثال دی گئی ہے. تو ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم اگر غور و فکر نہیں کرتے تو ہمارا مقام کیا ہوگا؟ کیا ہم جانوروں کی طرح ہوں گے؟ کہ جانوروں کو تو اللہ تعالیٰ نے سوچ نہیں دی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچ دی ہے, عقل دی ہے, تو ہمیں زندگی کا مقصد دیا گیا ہے. یہ نہیں کہ ہم اس دنیا میں بغیر مقصد کے ہیں. جانوروں کی زندگی میں تو کوئی مقصد نہیں, انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے ہمیں زندگی کا مقصد دیا ہے, اور ہمیں اپنے اس مقصد کو اختیار کرنا ہے. پھر ہم نے کل اسماء الحسنی کے حوالے سے بھی چیز دیکھا, اشرف المخلوقات بنایا ہمیں ود ا پرپز, بالکل, اور اس مقصد کو ہم نے لے کے چلنا ہے. اور اب ہر انسان دیکھیں, جس طرح کسی کی جتنی استطاعت ہوتی ہے, بعض دفعہ انسان کہتا ہے میں کسی کے آگے بول نہیں سکتی, کسی کو بات نیکی کی بات کہنا چاہتی ہوں لیکن مجھے جھجھک آ جاتی ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ خود تو عمل نہیں کرتی, اور ہمیں کہہ رہی ہے اپنے لیے اور سب کے لیے دعائیں کرنی ہیں. جی بالکل, کیونکہ ہم جب تک دعا نہیں کریں گے ہمارے کام آگے بڑھنے مشکل ہو جاتے ہیں. اور یہ دعا کرنی ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اس طرف لے کے آنا ہے کہ دیکھو کہ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں ہم اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں, کیسے, قرآن سیکھنے سے. تو دوسرے لوگوں کو بھی ہم زیادہ واضح طور پر دے سکتے ہیں کہ جب ہم ان کو بھی قرآن کی طرف لے کے آئیں گے. بعض دفعہ لوگوں کو ہم بات بتاتے رہتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی, لیکن قرآن اتنی واضح کتاب ہے, اتنی بہترین اس میں گائیڈنس ہے کہ کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں ہر انسان کو خود پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں اور میرے لیے کیا صحیح ہے. اور پھر ہم نے جو لوگ اللہ کی بات کو نہیں مانتے وہاں پھر ہم نے اللہ کے کیا قانون کو دیکھا. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اگر ہم دنیا میں رہ کے اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق نہیں چلیں گے, اپنے مقصد حیات پہ نہیں رہیں گے, تو اللہ تعالیٰ کو نے قرآن میں کیا کہا ہے, کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ کے حکموں پہ نہیں چلتے. اللہ کا عذاب آتا ہے, اللہ کی سزا آتی ہے, اللہ تعالیٰ کا قانون محال ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں, ان سے اللہ تعالیٰ بہتر لوگ لے آتی ہے, اللہ نے ان کو چھوڑ دیتا ہے. جی, اور پھر ہمیں کیا کوشش کرنی ہے, اپنی حال کو پہلے سے کیا کرنا ہے. ہاں جی, جزاک اللہ خیر. ان شاء اللہ تعالیٰ استاذہ جی اگر اسٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم اب پھر اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں دورہ اقران کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ الانفال ہمارے لیے بہترین ہو, ہمارے ایمان کو بڑھانے والی ہو. صاحب آپ مائک لے سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے. آن لائن پہ بھی ایک دفعہ لکھ کے بتا دیجئے کہ وائس کلیئر ہے آپ سب کے لیے. چند سیکنڈ کی خاموشی میں اپنے آپ کو چیک کریں, کیا واقعی ہر طرح سے تیار ہوں؟ میرا سیل فون بند ہے؟ میرا دل, میرا دماغ, میری روح, اس کیا میرا دل اور دماغ اس وحی کو لینے کے لیے, اس کو اخذ کرنے کے لیے تیار ہے؟ اگر آپ تیار ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں پھر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. دسواں پارہ سورۃ الانفال آیت نمبر 41 سے شروع ہوتا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. ان کنتم آمنتم باللہ, اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دوران جو فیصلے کے دن یعنی دونوں فوجوں کی مٹ مٹ بھیڑ کے دن ہم نے سوری اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کے ملنے کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی, تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے جو دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے یعنی ساحل کی طرف تھا. اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے, لیکن جو کچھ پیش آیا وہ صرف اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے. یقیناً اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے. بہت ہی خوبصورت طریقے سے غزوہ بدر کی بات ہے. یہاں ہم ایک سوال کا جواب سن رہے ہیں جو سورت کے آغاز میں تھا. تھوڑی سی بات کروں گی غزوہ بدر پر اور اس کے سنیریو پر, اور اسی کے ناطے سے پھر سورت الانفال کو ہم اور اچھی طرح سمجھیں گے انشاءاللہ. سورت آل عمران میں غزوہ احد کی شکست کی بات تھی, تو سورت الانفال میں غزوہ بدر کی فتح کو کیسے سنبھالو اس موضوع پر بات ہے. یاد رکھیے کہ انسان بڑے شوق سے دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن دو چیزوں کی وجہ سے کمزوری آ جاتی ہے. ایک کیا ہے کہ آپ ناکام ہو گئے, اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ آپ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں آتا, ہم تو کبھی کریں گے نہیں, اچھا بھلا کام کیا فائلیں ڈیلیٹ ہو گئیں. آپ کہتے ہیں آج کے بعد کام نہیں کریں گے, اخلاص نہیں تھا نا تو ساری فائلیں ڈیلیٹ ہو گئیں, ویب سائٹ ڈوب گئی, آپ نے جو کام کیا بھگدڑ مچ گئی. بس اس وقت شیطان ایک دل میں خیال ڈالتا ہے, کہتا ہے دیکھو تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی, تو لوگ پھر اس وقت میں ہمت توڑ کر پیچھے ہونے لگتے ہیں. ایک دوسری وجہ ہوتی ہے دین کے کاموں سے رکنے کی, اور وہ کیا ہے کہ جب کامیابی ہوتی ہے تو لوگ اپنی کامیابی سے تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں. غزوہ بدر کی کامیابی ایسی خوبصورت کامیابی تھی کہ جس کے بعد اگر واقعی صحابہ کرام کی تربیت نہ کی ہوتی، تزکیہ نہ ہوتا، 13 سال تک انہوں نے اللہ کے نام پر خوب ٹھوک بجا کر اپنے آپ کو یہ ثابت نہ کروا دیا ہوتا، یعنی 13 سال تک صحابہ کرام کا کردار اس طرح سے مضبوط اینٹوں کی طرح باندھا گیا، اللہ کے نبی نے ہر ہر پہلو سے ان کی تربیت کی کہ بعد میں فتح ہو یا شکست ان کو پتہ نہ چلے، اور ایسے بے لوث صحابہ تیار ہو گئے کہ جنہوں نے واقعی اپنے آپ کو پھر ہر محاذ پہ کامیاب کروا لیا۔ جب سوال پیدا ہوا کہ اس مارے غنیمت کا جو دشمن سے حاصل ہوا کیا کیا جائے، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کو چند اخلاقی قسم کی باتیں سکھائی گئیں کہ دیکھو تم اس وقت ان سوالوں میں نہ پڑو کہ کیا کرے کیا نہ کرے، بلکہ تم اس وقت صبر کرو، تم آپس میں محبت کے ساتھ رہو، تمہارے اندر کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں آنا چاہیے۔ اس سے ایک بات میرے آپ کے لیے بہت خوبصورت ہے کہ اگر آج میں نے اپنے بھی یہ خواب دیکھا ہے کہ امت مسلمہ دنیا میں پھر پنپے اور دنیا میں واقعی مسلمانوں کے لیے حقیقت میں ایسا مقام ہو جو صحابہ کو مل چکا، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی امت کی تربیت کرنی پڑے گی، کریکٹر بلڈنگ کرنی پڑے گی، اور کریکٹر بلڈنگ جو ہے یہ قرآن کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں پورے یقین اور شرح صدر سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ آج کے دور میں جو لوگ اللہ کے دین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا کام کر رہے ہیں، وہ آج کے دور کے مجاہد ہیں، کیونکہ جب تک عوام تیار نہ ہو، جب تک لوگ تیار نہ ہوں، چینج نہیں آتا۔ کیا کہا، اصلح ذات بینکم، تم اپنی اصلاح کرو، تمہارے آپس کے تعلقات اچھے ہوں، اللہ نے تمہیں اگر فتح دی ہے تو آپس کی محبت کی وجہ سے دیا، ویسا نہ ہو کہ اختلافات میں پڑ کر اس جنگ کو ہار جاؤ۔ جب ہم کسی چیز کو اپنا حق سمجھتے ہیں نا تو پھر جھگڑتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب دین کا کام ہو تو اس کو اگر آپ تکبر اور کبر کے ساتھ لیں گے تو یہی معاملہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 40 آیتیں سنانے کے بعد، جس کے اندر آپ نے پچھلے پارے کے اینڈ پہ دیکھا کہ کتنے خوبصورت طریقے سے کریکٹر بلڈنگ کی بھی تھی، صحابہ کو صبر کی بات کر سکھا دی کہ دیکھو تم نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے، سیلف لیس ہو کر کام کرو، سیلف پٹی کا شکار نہیں ہو، سیلف پریزنگ کا شکار نہیں ہو، یہ نہ سوچو کہ میری تعریف ہوئی کہ نہیں، اچھا میرے ساتھ تو کوئی انصاف نہیں کرتا، میں نے اتنے دل سے کام کیا، کسی نے ایک ایڈمٹ نہیں کیا، ایک دفعہ کچھ نہیں کہا، کا ان سب باتوں سے چھوڑو، اور اب اس کے بعد علم ہو، اب علم حاصل کرو، اب اس بات کو جان لو۔ کیا جان لو؟ کہ جو مال ملا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں مال کی بانٹ بڑے خوبصورت طریقے سے بتائی گئی، اور وہ کیا ہے کہ یہ سوشل ورک پہ چلے گا۔ کوئی بھی دنیا کی اسٹیٹ دیکھی جس کا ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں، تو اس کے اندر حکومت لوگوں پہ خرچ کرتی ہے، جس کو یہاں اب کسی اور نام سے جانتے ہوں گے، یو کے میں کوئی اور نام ہوگا، لیکن اچھے ملک جو ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو اسپانسر کرتے ہیں، ان کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ اسلام میں ٹیکسز نہیں ہوتے، جب بھی کوئی مسلم حکومت ہوگی اس میں ٹیکسز نہیں ہوں گے، تو لہٰذا یہ جو جنگوں میں ملنے والا سامان اور اسی طرح سے جو باقی آمدنی ہوتی ہے، اس کو پھر وقت کے حکمران یا لیڈر جو ہیں وہ اللہ کے خوف کے ساتھ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے مجھے آپ کو، اور وہ کیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد ہی نہیں باتوں کا انسان کو پتہ چلتا ہے کہ مال کی صحیح بانٹ کیسے ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کوئی بات ملتی تھی تو اس پہ کان رکھ کر سنتے تھے، پھر سننے کے بعد مانتے تھے، اور ماننے کے بعد اس بات کو بھول جاتے تھے، کیا ہوا کیسے ہوا۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کا جو گروہ تیار ہوا تھا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ ایسے تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو اپنی ذات پہ رکھا، پھر اپنے گھر والوں پر لاگو کیا، پھر کہیں باہر نکلے۔ ہمارا معاملہ بعض دفعہ الٹ ہوتا ہے، ہم ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے اپنے پاس کوئی چیز ہوتی نہیں ہے۔ تو جب تک آپ کی میری اپنی ذات پر اسلام نہیں آئے گا، تب تک نہ تو ہمیں مالی معاملات سمجھ آئیں گے، نہ ہمیں اللہ کے دین کی باتیں سمجھ آئیں گی۔ پھر اس میں آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز ہمیں مل گئی، اور وہ کیا ہے کہ جب تمہارے اوپر آج بھی ایسے حالات پیدا ہوں گے، آج بھی جب مسلمانوں کے اندر کوئی ایسی جنگ جاری ہوگی، تو اس کو جیتنے کے بھی یہی طریقے ہوں گے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں اور آج کے حالات کو دیکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جی وہ تو ایک اور دور تھا، وہ تو نبی تھے۔ لیکن یاد رکھیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول ہر معاملے میں اسوہ حسنہ ہے، قیامت تک کے لیے آپ ایک رول ماڈل ہیں۔ اس لیے اگلی آیتوں میں بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہمیں جنگی حکمت عملی نظر آ رہی ہے کہ جس کو آپ نے دیکھا۔ ہاں، اس میں ایک چیز پہ غور کیجیے کہ یہ کیا بات تھی کہ جس کو جینا ہے وہ دلیل کے ساتھ جیے اور جس کو مرنا ہے وہ دلیل کے ساتھ جیے۔ تو یاد رکھیے، یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے، یہ دلیل کا دین ہے۔ آنکھیں بند کر کے زندگی کا سفر طے نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو بے سوچے سمجھے فالو مت کیجئے، معاشرے کے ٹرینڈز پر مت چلیے، خوب جم کر کام کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے جس چیز کی دلیل دے دے، جس پہ آپ کو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ یہ بات درست ہے، وہی کریے، اور اس پہ پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت پیچھے نہ کرے. غزوہ بدر کوئی پلان جنگ نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گمان نہیں تھا، صحابہ کے توہم میں بھی نہیں یہ بات ہوگی، بالکل اچانک ہوئی اور فوراً ہو گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے ہوں یا دنیا کے، کچھ کام پلاننگ کے بغیر بھی ہوتے ہیں. ٹو مچ پلاننگ بھی بعض دفعہ چیزوں کو ڈیلے کر دیتی ہے، اس سے اجازت لو، اس سے کرو، یہ کرو، ابھی وہ کوئی نہیں، تو ایکسیلنسی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. کبھی گھر میں 10 مہمان آ جائیں، آپ ایک گھنٹے میں پورا کھانا بنا لیتے ہیں، اور کبھی ایک ہفتہ پہلے سے غم پڑا ہوتا ہے، ہائے 10 مہمان آنے ہیں، لیکن کھانے کی وہ کوالٹی نہیں ہوتی. تو زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا پر میں اپنے آپ کو اللہ کے راستوں میں کھپا دیں. جس کو اس بات کا یقین آ گیا نا، اس کے لیے زندگی کا کوئی موڑ مشکل نہیں رہے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ اور میں ڈھیلی سوچ اپنے اندر کمی رکھے، ہمیں یقین ہی نہیں ہم کس کوز سے لڑ رہے ہیں. آپ بتائیے کیا اس کھلاڑی کو کوئی جتوا سکتا ہے جو گھر سے یہ سوچ کے کیا کہ میں تو ہاروں گئی، مجھے تو کھیلنا ہی نہیں آتا. اور کیا وہ فوجی کسی بھی جگہ میدان مار کر آئے گا جس کو یقین ہی نہ ہو کہ میں جیتوں گا؟ بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے کہ دنیا میں جینے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، جو ایک اپنی ذات کے لیے جی رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، وہ تو لگے ہوئے اپنی دنیا کے جہاد کو، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پھر مقصد ہے ان کا دنیا کمانا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خوب کماؤ، پھر خوب دل کھول کے کماؤ، پھر بھاگو دوڑو. اور واقعی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ تھک جاتے ہیں، ویک اینڈ ویک ڈے، صبح شام رات دن، ابھی ایک چیز اپ ڈیٹ کی، کبھی دوسری ہو گئی. اوکے، کرنے دیجئے، وہ بھی مجاہد ہیں، کرنے دیجئے، ان کا ہدف جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کا میرا مقصد اللہ کے دین کی خدمت ہے، پہلے تو خود کو پوچھئے. آپ تو یہاں سننے آئے ہیں نا، آپ کے ساتھ بہت سارے ساتھی ہیلپ ہی کرتے ہیں، ہر ایک میرے سمیت بیٹھ کر خود سے پوچھے کیا مجھے اس مقصد کا یقین ہے جس میں میں لگی ہوں، کیا میرا راستہ واقعی یہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں آج کے دور میں اور آپ تلواریں نہیں اٹھائیں گے، آج کے دور میں تربیت کا مرحلہ، یہ بھی جہاد ہے. اگر میری آپ کی کوششوں سے لوگوں کی تربیت ہو جائے، تزکیہ ہو جائے، اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ حضرت حمزہ اور حضرت مصعب کی طرح ہم نے فتح مکہ اگر نہ بھی دیکھی، ہم نے تبوک اور حنین کی فتوحات نہ بھی دیکھی، لیکن اللہ کے ہاں ہمارا حصہ ہوگا. تو مائیں اس سوچ کے ساتھ اپنے بچوں کو پالیں، ان کی اچھی تربیت کریں کہ کل اللہ کے دین کو اگر ضرورت پڑی تو میرے بچے وہاں موجود ہوں گے. لیکن اس کے اندر کبھی کمپرومائزنگ نہ ہو، اس کے اندر کبھی ڈھیلی ملی کوششیں نہ کریں. آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، اچھا دیکھیں گے جو ہوگا، نہیں، پلاننگ کریں. دنیا میں آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کاموں کی لوگ پلاننگز کرتے ہیں، تو کیا میں اور آپ دین کی پلاننگ نہیں کریں گے؟ اب اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ میدان جنگ کی کچھ جھلکیاں ہیں، بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اور یاد کرو وہ وقت جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو تم لوگ ضرور ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے تم کو اس سے بچا لیا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے. یہ ہیڈ کاؤنٹ بھی ایک عجیب سا ایشو ہے، کچھ لوگوں کا تو کی عادت ہی صرف لوگوں کو گننا ہوتا ہے، کتنے آئے، کہاں آئے، یہ ہوئے. تو یہ آیت مجھے آپ کو سکھا رہی ہے کہ تعداد کی کثرت تمہیں کسی خوش فہمی میں نہ ڈال دے. کوئی پانچ ہے تو کیا ہوا، وہ 5-50 کا کام کر جائیں گے. اور آج آپ دیکھیے 1 بلین سے زائد مسلمان ہیں، لیکن 313 کے مقابلے میں ان کا ایمان کم لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی فوج کی اصل دکھا دی، ہیں وہ 1000 لیکن رتی برابر ہے. حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن کسی کافر کا ایک وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس طرح لیڈرز کو وہ چیزیں دکھا دیتا ہے جو عام لوگوں کو نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی. نتیجہ کیا ہوا کہ ہمت جو تھی وہ بڑھنے لگی، اور اس چیز کو لے کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمے رہے اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ جمے رہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن کی زندگی کا سب سے بڑا گول کہ میں نے ہر موقع پہ ہر لمحے اپنے رب کو راضی کرنا، اس کو پیشن ہوتا ہے، وہ تڑپتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد کر وہ وقت جب کے مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات رجوع کرتے ہیں. کیا بتا دیا اس میں کہ کمی یا کثرت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، تم ذرا اپنے آپ کو چیک کرو. اب اس آیت کا نام میں اکثر کہتی ہوں تھنگس ٹو ڈو، یا چیک لسٹ ہے آپ کی میرے لیے جب دین کے کسی کام کے لیے نکلے، چاہے صحابہ کرام کو میدان جنگ میں نکلنا تھا اور آپ کو مجھے علمی میدان میں نکلنا ہے، تو میرے آپ کے لیے جو پری ریکوزٹس، یعنی جو چیزیں ایٹ لیسٹ مجھے آپ نے اندر اور آپ کو اپنے اندر لانی ہے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہیں کرو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بس ان کو ہائی لائٹ کر لیجئے، یہ ہے زندگی کے ہر میدان میں، ہر جہاد میں کامیابی کا راز کہ تم ثابت قدم رہو. دیکھیے، آدھی کوششیں اور ادھورے دل کے ساتھ تو کھانا بھی نہیں پکتا. کو ہنڈیا چڑھائے پھر اتارے، چڑھائے پھر اتارے، چلو کروں نہ کروں، نہیں پکے گا کھانا. دین کا کام، اللہ کے راستے کا کام، جب تک آپ ثابت قدم نہیں رہیں گے وہ نہیں ہوگا. آپ کہتے ہیں ثواب ہی تو لینا ہے، گھر بیٹھ کے میں تسبیح نماز پڑھتی ہوں. مثال دیتی ہوں میں آپ کو، میں اپنے پہ لیتی ہوں، مجھے کسی پہ لینے کا تو حق نہیں ہے. آپ لوگوں نے مجھے ایک ذمہ داری دی کہ میں آپ کو یہ قرآن کی آیات سکھاؤں. میرا فرض ہے کہ میں آپ کے لیے، آپ کی امیدوں کے مطابق اس وقت یہاں موجود ہوں. میں سوچوں کہ یہاں آ کے بیٹھنے میں، سیٹل ڈاؤن ہونے میں 3 گھنٹے، آنے اور جانے میں 1 گھنٹہ، تیاری میں 1 گھنٹہ، یہ تو سورج 6 گھنٹے ہو گئے. اوہو، میں نے 6 گھنٹے لگا دیے اور آپ کو اس میں 2-2.5 گھنٹے کا ایک پارا کرایا، یہ تو 4.5 یا 3 گھنٹے یا 3.5 گھنٹے ضائع ہو گئے. جی ٹھیک ہے، آپ آ کے بیٹھے رہے، میں گھر بیٹھ کے 6 گھنٹے تسبیح لے کر، میرا حال ہے کہ میں کوئی 1000 سے زائد دفعہ تو آیت کریمہ بھی پڑھ لوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ میں 6 سپارے بھی پڑھ لوں. لیکن یاد رکھیے گا، جب لوگوں کو آپ کی ضرورت ہو تو اس وقت آپ کی ذاتی عبادات جرم بن جاتی ہیں. یاد رکھیے، آج یہ جرم بہت سارے لوگ مسلمانوں میں کر رہے ہیں. میں آپ یہاں سب بیٹھے اور ہم یہاں آنے والوں کی امیدوں پہ پورے نہ اتریں اور صرف اپنی کسی ذاتی عبادت یا ذاتی مجبوری کا نام لے کر گھر بیٹھے رہتے، یہ دین کے خلاف ہے. امام کعبہ کعبہ میں نہ آئیں اور گھر بیٹھ کر وہ چلا کشی بھی کر لیں، وہ کچھ بھی کر لیں، وہ پاؤں، ان کے پاؤں سوج جائے عبادت کرتے ہوئے، لیکن اس وقت ان کو حرم میں ہونا چاہیے تھا. تو جب انسان اجتماعی کاموں کے قابل ہو جائے نا، تو اس کی انفرادی عبادات کی پھر وہ اہمیت نہیں رہتی. یہ انفرادی عبادت کرتے کیوں ہو اللہ کے بندو کہ تمہیں اللہ کے راستے میں بھاگنا آئے؟ یہ جو نماز سے طاقت اور انرجی ملتی ہے نا، یہ اللہ کے راستوں میں بھاگنے میں مددگار کرتی ہے. اصل ہدف یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سرو کریں. خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو بنا بنایا ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے، ورنہ تو ہر بندے کے بس میں کہاں ہے کہ وہ ایسی کوششیں کرے اور ایسے مراحل طے کرے جس کے بعد پھر انسان دنیا کو سرو کرے. تو جس بندے کو دین کے کسی کام میں حصہ ڈالنے کا موقع مل جائے، اس کو فرائض کے بعد باقی اوقات میں جس طرح بھی اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کر سکے، اس کا جہاد کیا ہے کہ اس نے اللہ کے دین کو سرو کرنا ہے. میں نے 20 بار، مبالغہ نہ کر دوں تو 20 بار میں نے سیرت پڑھی ہے الحمدللہ، اور 10 بار تو پڑھائی بھی ہے، یہ بھی میں یقین سے کہہ سکتی ہوں. چھوٹی بڑی سیریزز، مجھے صحابہ کا جو ایک کردار اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملا نا، انقلاب، حرکت، ڈائمنزم، ڈائنامک تھے، اور ان کے اندر ایک ہلچل تھی، انقلاب تھا، یہ نہ کرو وہ کرو. میں نے کوئی آج تک سیرت کی بک ایسی نہیں پڑھی کہ اللہ کے نبی یہاں بیٹھ کے یہ کر رہے ہیں، وہاں بیٹھ کر رہے ہیں مجھے ڈسٹرب نہ کرنا، اور وہاں کہہ دے اب 2 دن کھانا نہیں کھاؤں گا، ذرا جہاد کر لوں اور ذرا میں تھوڑا نفس پہ کنٹرول کروں. مجھے نہیں ملا. اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسی سیرت ہو پلیز مجھے ضرور دیجیے کہ دشمن باہر کھڑے ہیں، ضرورت ان کے پاس آپ کو جانے کی ہے، اور آپ بیٹھے اپنے دنیاوی کاموں کو نبیٹ رہے ہیں. یہ سوچ اگر نہیں ہے تو آپ دین کے کام نہیں کر سکتے. پہلا پارا سننے آئیں گے، دوسرے میں آپ کے قدم لڑکنے لگیں گے، تیسرے میں آپ کو آنا بالکل مشکل لگے گا. اور دین کی خدمت کرنے رہے، وہ کہتے ہیں ہمارا تو ایمان ہی کم ہو رہا ہے. کیوں جی؟ اب تو ہم سارا دن لوگوں کے مسئلے سنتے رہتے ہیں، اب تو سارا دن ہم بس جی پلاننگز کرتے رہتے ہیں. وہ کیوں ایسا سوچتے ہیں؟ کیونکہ جس وقت کام کرنے کا وقت ہو، اگر اس وقت آپ واقعی کوئی اور کام کریں گے تو آپ کو انرجی نہیں ملے گی. تو لہٰذا فثبتوا کیا ہے؟ جم جاؤ، ثابت قدم ہو. پھر دیکھیں واذکروا اللہ کثیرا، کیا ہماری زبان ہر وقت بزی ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ کسی کو رائٹ دے رہے ہیں نا دین کی جگہ پہ لانے کے لیے، کیا آپ کی زبان خالی تھی کہ فارغ تھی؟ کتنے لوگ ہیں جو گھر سے آنے تک یہاں تک ذکر کرتے رہے؟ تلاوت کر لی, صبح شام کی دعائیں کر لی, استغفر اللہ استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, کیوں نہیں پڑھتے ہم؟ آپ سب اپنے پر فرض کریں. میں اور اپنی ساری ٹیم کو, ورلڈ وائڈ جو جہاں بیٹھے سن رہے اس وقت, سب کو ایک نصیحت کروں گی کہ اپنی زبانوں کو ذکر میں تر رکھا کریں. شکوے نہیں آئیں گے, گلے نہیں آئیں گے, بہت بولیں گے نہیں, بہت باتیں نہیں کریں گے, لوگ آپ سے خوش رہیں گے. میں نے دیکھا کہ آپس کی یہ جو اگلی بات آ رہی ہے نا, کہ تم آپس میں ولا تنازع فتفشلوا, کہ تنازع اور آپس میں جو دل کھٹے ہوتے ہیں نا, اس کی وجہ ہمارا بولنا ہوتا ہے. آپ زبان کو ذکر سے تار رکھے. چلیے ایک مہینے کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, اب سے لے کے جتنے بھی دن رہ گئے ہیں رمضان کے. میں نے ہر وقت ذکر میں اپنی زبان کو تار رکھنا ہے. اب اس کے لیے کوئی آرٹیفیشل طریقہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے اور تسبیح لے کر بیٹھے اور پانی سامنے رکھ کر خود کو مچھلی کے پیٹ میں سوچ کے آیت کریمہ پڑھے. نہیں, اس کے لیے آپ میں ہر وقت کھانا پکا رہے ہیں, بچوں کو سرو کر رہے ہیں, جس وقت یاد ہے. اچھا, اس کے لیے کوئی کاؤنٹنگ بھی ضرورت نہیں ہے, بس یاد رکھیے کبھی کوئی گناہ یاد آ گیا, استغفر اللہ, کوئی اللہ کی نعمت یاد ہے, الحمدللہ, کوئی چیز اللہ کی قدرت کی, آپ کو قدرت پہ غور کیا, سبحان اللہ, اور واللہ ہی یہ آپ کی ڈکشنری بن جائے گی کہ آپ اپنی رات کی کروٹوں میں گن سکتے ہیں کہ آپ کتنی دفعہ الحمدللہ کہتے ہیں, کتنی دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں. آپ اپنے بچوں پہ چیخیں نہیں, آپ غیبتے نہیں کریں, آپ باتیں فضول نہ کریں, خاموش رہیں, اور اس کے لیے خاموشی ضروری ہے. پھر آپ دیکھیے اطیع اللہ واطیع الرسول, اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت ہے میری زندگی میں. یعنی یہ ایک چیک لسٹ ہے جو مجھے آپ کو ہم میں سے ہر ایک کو آج موقع دیتی ہے کہ آپ گھر جا کر بیٹھیں اور سوچیں, میرے سے دین کا کام کیوں نہیں ہوتا؟ میں کوئی کام شروع کرتی ہوں پورا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ لوگ مجھ سے بدگمان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جو ذمہ داری لیتی ہوں راستے میں ہرڈلز کیوں آ جاتی ہیں؟ یہ میرے نفس کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ ساری مجبوریاں کہ میرے ہی نصیب میں. یاد رکھیے جتنے جملے میں نے بولے ہیں نا, یہ صرف بہانے بنتے ہیں. کب؟ جب اللہ آپ کو ہٹانا چاہتا ہے. کبھی وہ مجبوری ہوتی ہے, کبھی عذر ہوتا ہے, کبھی بہانہ ہوتا ہے, کبھی بیماری. یہ واللہ ہی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ان پانچ چھ چیزوں میں کہیں کمی رہ گئی. اپنی زندگی کو چیک کیجئے, کتنی خوشی سے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتی ہوں. پھر آپ دیکھیے ولا تنازع, تنازع اللہ اکبر, تنازع کب آتے ہیں؟ جب میں, آئی ایم, میرا نام. یاد رکھیے گا جب تک آپ اپنے آپ کو آئی سے وہی پہ نہیں لے آئیں گی نا, اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام نہیں لے گا. میں, آپ لفظ ٹیم لکھ کر دیکھیے, ٹی ای اے ایم, آئی نہیں ہے اس میں. ٹیم بنتی تب ہے جب انا چھٹے گی. اپنی ایگو سے نکل کر اپنے آپ کو کم کر کے, مجھے کیا کہہ دیا, کہہ لو. لوگ کہتے ہیں مجھے میری صلاحیتوں کے مطابق نہیں دیا, مجھے دیا پھر کسی اور کو دے دیا, پھر مجھے ہٹا دیا. پھر کیا کیا؟ کچھ بھی نہ کرو, بس میرا نام لکھے رکھو, تم مجھے جوتے سیدھے کرنے پہ لگا دو, میں ادھر لگا رہوں گا, کیونکہ میں نے دین کی اس گاڑی میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. اب دیکھیے گاڑی ہے نا, تو گاڑی کے اندر انجن بھی ہے, اس کے اندر چھوٹے چھوٹے تار بھی ہوتے ہیں, لائٹیں بھی ہوتی ہیں, سیٹیں بھی ہوتی ہیں. چیک کر لیجئے میں کون ہوں. میں لائٹس ہوں, میں سیٹس ہوں, میں کمفرٹیبل کر سکتی ہوں کسی کو, میں سٹیرنگ ہوں, میں بریک ہوں, میں انجن ہوں. بس اللہ مجھے دین کی گاڑی میں پرزہ بنا کر ڈال لے, بس اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے. دیکھیے گا پھر آپ کو اللہ کتنی بہاریں دے گا. میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو باتھ روم صاف کر رہے ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کا بھی مقام جو ہے وہ اتنا اعلیٰ کر دیتا ہے کہ اب وہ عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ اس کی وفات ہو گئی اور لوگوں نے اس کو دفن کر دیا, تو آپ نے کہا دلونی علی قبرہا, مجھے اس کی قبر دکھاؤ کدھر ہے. پھر آپ وہاں گئے اور آپ نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کی. آپ نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا کہ اس کا جنازہ پڑھاؤں. یہ سیلف لیسنس آئے گی, پھر آپ دیکھیں گے کیا ہوگا. یاد رکھیے شیطان بندے کو کیا کہتا ہے, کہتا ہے تیرے جیسا ٹیلنٹڈ بندہ کن کے ہاتھ پڑ گیا, ان کو تو قدر ہی نہیں, یہ بے قدر ہیں. کسی خوب ٹیلنٹڈ بندے کو لے کر آتا ہے آپ کی ٹیم میں, جس کو پہلے ہی بہت شوق ہے کہ میں تو ہوں ہی دوسروں سے بہت اعلیٰ, میرے اندر تو انا ہی بہت ہے. میں انا نہیں کہتا بندہ, وہ کہتا میں اعلیٰ ہوں, دیکھو میرا پہننا اوڑھنا, میرا بات کرنا, میری انگلش دیکھو, میری اردو دیکھو, ذرا میرے کپڑے تو دیکھو میں کیسے پہنتا ہوں. اب جو ہی ایک بندہ ایسا آپ کے اندر آ گیا, فتفشلوا, پھر وہ آپ کو کیا کہے گا, بس مجھے نہیں سمجھتے لوگ, یہ ہے وہ. اور یقین کریے کہ صحابہ کو آپ دیکھیے کہ وہ ایک گلدستہ تھے. چھوٹے پھول بھی ہوتے ہیں, بڑے بھی ہوتے ہیں. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا گلدستوں میں کانٹے بھی لگا دیتے ہیں, کہیں پتے لگاتے ہیں, کبھی ڈوریاں, کہیں کچھ, کہ اس گلدان کو خوبصورت کرنا ہے, اس کو سجانا ہے. تو اگر آپ اور میں اس چیز کو اپنی زندگی میں لائیں, یعنی میں اپنے لیے بھی یہ سچ بات کہوں گی اور الحمدللہ ہمیشہ اپنے آپ کو پرکھتی ہوں, چند دعائیں اپنے لیے مانگے, اے اللہ میرا مزاج مجاہدانہ کر دے, اے اللہ مجھے سادگی دے دے, مجھے اپنی ذات سے بے نیاز کر دے, اے میرے مالک تو مجھے ایش کوش نہ رکھ, مجھے سخت جان بنا دے, میں ہر بات سے بے نیاز ہو جاؤں, لوگ میری تعریف کریں تو مجھے برا لگ جائے, اور اللہ مجھے میری صلاحیتوں کے مطابق کہیں بھی کھپا دے, میری سستی دور کر دے, اے اللہ میری اخلاقی حالت کو ٹھیک کر دے, میں بہت بولتی ہوں تو میری زبان پہ چیک لسٹ چیک لگا دے, میں بہت سوتی ہوں تو میری نیند کم کر دے, اے اللہ میں بہت ہی کھاتی ہوں تو میرے کھانے پہ قابو پا. آج رات اگر اکیلے میں جب موقع ملے اللہ کے ساتھ بیٹھ جائے, آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری چن چن کے برائیاں نکالے گا اور آپ کو اس طرح سے کر دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. رہ گئی بات اللہ کا دین, سب برابر. آپ دیکھیے کہ جو کمپیوٹرز میں کام کرتے ہیں نا, ان کو دو تین ٹرم سمجھ آئیں گی. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بیک اینڈ پہ کام کریں گے, کچھ کہتے ہیں ہم فرنٹ اینڈ پہ کام کریں گے. فرنٹ اینڈ کیا ہے؟ جو ویب سائٹ آپ کو دکھ رہی ہے. بیک اینڈ کیا ہے؟ جو پیچھے جوڑ توڑ لگے. فرنٹ اینڈ تو چھوڑ دیجئے, بیک اینڈ ہی نہیں بنے گا تو فرنٹ پہ کیسے آئیں گے؟ کبھی آپ ویب سائٹ لکھیں اور وہ آج ڈاؤن ہے, کیا ڈاؤن ہے, وہ سب کچھ تھا, بیک اینڈ خراب ہو گیا. بات واضح؟ یعنی سامنے پیچھے بیک سے کوئی فرق نہیں پڑتا, صرف یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کا اچھا استعمال کر لے, اور آخر میں کہہ کر آگے چلوں گی کہ بیٹھے اور سوچے, میں بھی سوچوں, ہم بھی سوچیں, میری زندگی کا مقصد کیا, میں کیوں جیت رہی ہوں, میرے غم کیا, میری خوشیاں کیا. اے اللہ اگر آج میں مر جاؤں تو کیا ہوگا, کس کو فرق پڑے گا میرے جانے سے. اے اللہ کیا میں نے اپنے آگے جانے کے لیے تیار کی ہوں, کچھ کیا. یقین کرے اگر آپ اللہ کے لیے جی رہی ہیں نا, تو آپ کہیں گے اللہ مجھے ابھی نہیں مرنا, میں نہیں مرنا چاہتی, میں نے ابھی کچھ کیا ہی نہیں ہے, آؤں گی تیرے پاس کچھ کر کے آؤں. اور اگر آپ دنیا کے لیے جی رہے ہیں نا, تو آپ کو اپنی موت کے ساتھ اتنا خوف تیار ہوگا, اتنا خوف ہوگا کہ آپ خوف زدہ ہو جائیں گے, نہیں ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں, نہیں ابھی میرے میاں کو میری ضرورت ہے, ابھی میرے ماں باپ میرا صدمہ نہیں سہ سکیں گے. تو آپ انشاءاللہ ان ساری باتوں میں اپنے آپ کو صحابہ کی نظر سے دیکھیں گے. اور وہ شعر ہے نا کہ تو کیا سکوام مغرب پہ نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم ہاشمی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو صحابہ کا کردار تھا وہ ہمارے اندر بھی آ جائے. مسلمان کبھی رنگ نسل پہ نہیں جمع ہوئے. بلال کالے سیاہ تھے لیکن ابو بکر قریشی تھے, لیکن کتنا پیارا ان کا تعلق تھا. امت بنانے والی جو چیز ہے وہ ہے آپس کی محبت اور اتفاق. واصبروا, اور دین پہ جمے رہو, دین کے راستے میں جو مشکلات آئیں اس پہ جم جاؤ. ان اللہ مع الصابرین, اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں. ولا اب یہ کیا تھا کرو, اب آگے کیا کیا نہ کرو. ان چیزوں میں ایک چیز, ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا وریاء الناس, اور ان لوگوں کے سرنڈنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے, اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. واللہ بما یعملون محیط, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں. ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوش نما کر دکھائیے, اور ان سے کہا تھا آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا انی بری منکم, میں تم سے بیزار ہوں, اور جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی سزا دینے والا ہے. یہاں دیکھیے کہ یہ ابلیس کا واقعہ, جب میدان بدر میں جانا تھا کسی بھی وجہ سے, جو وجہ اس کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے, ابلیس بھی بدر کے میدان میں گیا اور اس نے کافروں کو یقین دلایا تھا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا اور میں تمہارے ساتھ وہاں لڑوں گا. لیکن جب فرشتے اترے تو فرشتوں کو دیکھ کر شیاطین بھاگتے ہیں, تو اس سارے واقعے کا ذکر ہے. لیکن میں جب بھی ان آیات کو پڑھتی ہوں نا, تو مجھے امت مسلمہ کی شادیاں یاد آ جاتی ہیں. کیا آپ کو یہ بتر اور دکھاوا اور ریاکاری کسی شادی کا ڈسپلے نہیں دکھ رہا؟ آج اب دیکھیں امت مسلمہ کو جہاں دوسری مشکلات پڑ گئی نا, وہاں ایک مشکل کیا ہے کہ آج ہم ڈسپلے کلچر کے شکار ہو گئے. ہر چیز کو سجا دو, ہر چیز کے اندر اس طریقے سے دکھاوا آ گیا کہ دلہن سے لے کر گاڑی سے لے کر بستر سے لے کر چادر سے لے کر سجاوٹ ہی سجاوٹ. اس پہ سن پکچرز آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ کیا ایک مسلمان امت جن کے سر پر اتنے فتنے ہوں, اتنی ان کی جان کو مشکلات پڑی ہوں, کیا ان کو یہ سوٹ کرتا؟ یہ دیکھیے آپ کے سامنے ایک گاڑی ہے, اتنے پھولوں والی گاڑی میں بیٹھنے والی شادی, اس کی لڑیاں گن لیجئے, کیا اتنے سال بھی کبھی یہ شادی قائم رہتی ہے کہ نہیں؟ آج جتنا بتر جتنا دکھاوا, ریسپشن کو دیکھ لیجئے, کیا اس کے اندر گزرنے والے جنت میں سے گزریں گے؟ کیا ان لوگوں کو یقین ہے کہ واقعی ہم اللہ کی نظروں میں بھی اتنے بڑے ہیں جتنے آج ہم لڑکی والوں کی نظروں میں بن رہے ہیں؟ یہ سٹنگ ایریا کو دیکھ لیجئے, کیا یہ جنت کا مقابلہ کہ ان دا ملی کے مقتدر؟ آج امت مسلمہ اپنی خوشیوں کے موقع پہ پیسے کو پانی کی طرح اجاڑتی ہے, لیکن آج پورے پارے میں آپ کو بہت شدت سے اس چیز کا احساس ہوگا کہ اللہ میرے پاس اگر ایک پینی اور پیسہ بھی ہے نا تو میرا وہ اپنے راستے میں لگا لے, کیونکہ میرے مرنے کے بعد میری قبر ایسے کسی نے نہیں سجانی. لفظ برات جس کا کوئی تصور نہیں ہے, آج آپ دیکھیے کیسے گھن گرج کے ساتھ لوگ سچ سچ کے جاتے ہیں, لڑکی بھی لے آتے ہیں, ان کے گھر کا سامان بھی لوٹ کے لے آتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیجیے, میچنگ کو دیکھ لیجیے, یہ سٹنگ دیکھ لیجئے, ڈائننگ کو دیکھ لیجئے, کھانوں کو دیکھ لیں, کپڑوں کو دیکھ لیں, جوتیوں کو دیکھیں. اور اللہ کا تولا تکونو کاللذین خرجوا من دیارہم بطرا, کیا آج ہم بطر پرست نہیں ہوگے؟ ہم دکھاوا پرست نہیں ہوگے؟ ویصدون عن سبیل اللہ, کیسے ہوتا یہ؟ ایک شادی آتی ہے, اچھی خاصی بہنیں کلاسز سے چھٹیاں شروع کرتی ہیں, شادی کی تیاریاں کریں. کبھی آپ نے سوچا پچھلے 6 ماہ سے آپ بیٹی کی شادی کی تیاری کر رہی ہیں؟ کیوں بھائی, کیا سکھایا آپ نے بیٹی کو؟ اور دوسری طرف جو اخلاق اور کردار آنا چاہیے بچیوں میں, وہ کوئی نہیں. آپ کہتے 6 ماہ پہلے سے بیٹی کی تیاری کر رہی ہوں شادی کی, کیا کہ اس کو اچھی بہو بننا سکھا رہی ہوں, اچھی بیوی بننا سکھا رہی ہوں, اس کی زبان چھوٹی ہو جائے, ذرا یہ کرو تو بات بھی بنے. ہم کپڑے جوڑے جوتے لیتے اس طرح کی چیزیں بنا بنا کے اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں دوسروں کا. کسی نے پہننا ہے کہ نہیں پہننا آپ کو نہیں پتا, لیکن آپ نے بنانا ضرور ہے کیونکہ ورنہ لوگ باتیں کریں گے کہ بہو کو جوڑے ہی نہیں دیے. تو یاد رکھیے کہ جب تک ہماری سوسائٹی سے یہ بتر نہیں نکلے گا, دکھاوا اور ڈسپلے نہیں نکلے گا, تب تک بات نہیں بنے گی. کسی ایک شادی کے بعد آپ کو کبھی آسمان سے یہ خبر نہیں آئے گی کہ اللہ نے تم سے راضی ہو گیا, اللہ نے تم کو چن لیا. آج میں اور آپ اللہ کے دین کو پیچھے ڈال کر جب اس قسم کے کام کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی پھر بیکار چیزوں میں پڑتی ہے. آج بازاروں کی رونق کیوں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا آج پارلرز میں اتنی بے حیائی کیوں ہے؟ آج آپ دیکھیے فیشن کے نام پہ عورت ڈسپلے کیوں بن گئی؟ بتر الناس, دکھاوا کلچر. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے محفوظ رکھے, اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بتاتے ہیں کہ تم اپنی زندگیوں کو بہترین سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چلاؤ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو بنیاد بنا کر, اصل میں تو آپ دیکھیے جنگیں ہوتی ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے, ان کی تربیت کے لیے, اور اگر لوگ اپنی تربیت نہیں کریں گے تو پھر ان کے دلوں میں جو مرض پیدا ہوتا ہے اس کو نفاق کہتے ہیں. یہاں سے آگے آپ پوری سورت بلکہ سورت توبہ میں تو بہت ہی زیادہ کثرت سے نفاق کا ذکر ہوگا. تو یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جنگوں کا جو مقصد ہوتا ہے, ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ دشمن مغلوب ہو جائے, اسلام غالب ہو جائے, وہاں لوگوں کی کلاسیفیکیشن بھی ہوتی ہے. چناؤ, ان کو نکال کے پھینکو, دوسروں کو لے کر آؤ, یہ خود نکل جائیں گے, ان کو پیچھے کر دو, یہ آگے آ جائیں گے. یعنی وجہ سے اپ سائڈ ڈاؤن ہونے والی کیفیت ہے نا. تو منافق عام حالات میں چھپا رہتا ہے کیونکہ مسجدوں میں جا کے نماز تک پڑھتے تھے. کین یو بلیو کہ اللہ کے نبی کے دور کے منافق مسجد میں کم از کم ایک نماز ضرور پڑھنے جاتے تھے؟ چاہے نیت یہ ہوتی تھی کہ ذرا آج ان کی سرگرمیاں تو دیکھیں کر کیا رہے ہیں, یاد اللہ کے نبی کیا مشورے دیتے ہیں, آج کوئی جنگ تو نہیں لگنے والی, کیا تو نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, لیکن جاتے ضرور تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم مسجد میں نہیں جائیں گے تو ہم مشہور ہو جائیں گے کہ ہم نے نفاق کا اعلان کر دیا. تو اب یہاں سے ذرا سنتے جائیے اور دعا کریں بہت. یقین کریں یہ صورت بڑی بوجھل ہے, اور یہ دونوں صورتیں جو انسان کو ایک آئینے کی طرح اپنا آپ دیکھنے پہ مائل کرتی ہیں. فرمائے یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض, جبکہ منافقین اور سب لوگ جن کے دلوں کو روک لگا ہوا تھا کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر دیا ہے. آج بھی وہ لوگ جو پورے دل سے دین میں نہیں آتے نا, وہ دین کی طرف آنے والوں کو یہی کہتے ہیں, خبطی, دیوانی, مدنو, اس کو اور کوئی کام نہیں ہے, ہر وقت دین دین دین, بس ایک ہی دماغ پہ بھوت سوار ہے, بچوں کو نہیں دیکھ رہی, گھر کو نہیں دیکھ رہی, ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ یقیناً بڑا زبردست اور دانا ہے. کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جب فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے اور ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربے لگا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے، لو اب جلنے کی سزا بھگتو، لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیش کی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو بدر کے کفار، بدر کی جنگ میں جو کفار مارے گئے تھے ان کو پھر بدر نام کے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا، ان کا انجام کیا ہوا؟ ڈوب گئے. اسی طرح فرعون کا انجام تھا، اس لیے دونوں کی بات ساتھ آ گئی. کداب علی فرعون والذین من قبلہم، یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا. اللہ قوت رکھتا اور سخت سزا دینے والا ہے. یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل لیتی. ہائی لائٹ کریں گے اس آیت کو. یاد رکھیے کہ اللہ کا قانون بے لاکھ ہے. کل اچھے کام کیے لوگوں نے، اللہ نے ان کی مدد کی. آج لوگ اچھے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا. آج کے برے کام کر رہے ہیں، ان کا انجام وہی ہوگا جو کل برے کام کرنے والوں کا ہوا. نعمتوں کی ناقدری نعمتوں کو چھین لیتی ہے. وہ نعمتیں آپ کے میرے ہاتھ میں رہتی ہی نہیں ہیں. اسی طرح کے اشعار آگے بھی آئیں گے، اسی طرح کا موضوع آگے بھی آئے گا، جس کو ایک شعر میں بھی گانا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. چند سیکنڈ کے لیے سوچئے، جو جو نعمت مجھے آج ملی ہوئی ہے کیا میں اسے فائدہ اٹھا رہی ہوں؟ اللہ نے ہمیں کیا نہیں دیا؟ میں سوچتی ہوں کہ ہم تو سر سجدے سے نہ اٹھائیں نا تو ہمیں نہیں اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنی نعمتیں ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو چھٹلایا، تب ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ سب ظالم لوگ تھے. یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا. آپ کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا انداز بہت بے لاکھ دکھے گا، اسپاٹ، بالکل جس کو آپ کہنا چاہیے کہ اسٹیڈ فاسٹ، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ میں بہت کھری ہوں. اللہ نہیں ڈرتا، وہ کیوں ڈرے؟ میں آپ تو کسی کو برا کہتے ہوئے بھی 10 دفعہ ذرا جملے کو سوچیں گے کہ یہ جملہ اس کو زیادہ ہی نہ برا لگ جائے. اللہ کو کیا لگے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہیں میرے ہی سارے پیدا کیے ہوئے. لیکن وہ لوگ جو خالق کو نہ پہچانے، پیدا کرنے والے کو نہ پہچانے، ان میں اور پھر بتاؤ بے جان مخلوق یا جو جن کو عقل نہیں ان میں کیا فرق رہ جاتا؟ فرمایا، یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سے سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر وہ کسی طرح اس کو قبول نہیں کرتے یا اس کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتے، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ. اب ایک خاص گروہ کا تذکرہ اس لیے ان کو الگ سے کر دیا. فرمایا، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن سے آپ نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خوف نہیں کرتے، اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے. مکہ والوں کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی سے معاہدے کر کے توڑتے تھے، اور وہ منافق جو آپ کو امیدیں دلاتے تھے نیکیوں کی، اچھے کام کی، تعاون کی، لیکن جب بھی کبھی کوئی موقع آیا تو وہ اسے پیچھے رہ گئے. فرمایا، بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کریں، ان کے خواص باختہ ہو جائیں، یعنی چند لوگوں کو سبق سکھا دو تاکہ بعد والے ٹھیک ہو جائیں. توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے. یہ لفظ بدعہدی کو ذرا نوٹ کر لیجئے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کا کوئی خطبہ، جمعہ کا ہو یا کوئی جمعہ کا خطبہ ہو یا کوئی دوسرا خطبہ ہو، آپ اس میں یہ حدیث ضرور بیان کرتے تھے کہ جس شخص کا عہد نہیں، جس کے اندر امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، لا عہد لا ایمان، یا جس میں امانت نہیں اس میں عہد نہیں. آج ہم مسلمان عہد کے بارے میں اور اپنے کمٹمنٹس کے بارے میں بھی بہت ریلیکسڈ ہو گئے. ہم اس کو اتنا غیر سنجیدہ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ نے کسی کو امید دلائی. ایک شخص ہے وہ کسی کو امید نہیں دلاتا، اس سے ہوتی بھی نہیں، کوئی پوچھتا جا کے کسی کو. لیکن آپ کس کو فون کر کے پوچھتے ہیں جس نے کہا تھا کہ باجی کل آؤں گی، آپ کا یہ کام میں کر دوں گی. آپ دیکھیں ہم انہیں ماسیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا جنہوں نے آنا ہوتا ہے اور وہ پھر اس دن نہیں آتی. تو یاد رکھیے، عہد شکنی کرنے والے کا دین خطروں میں ہوتا ہے. غزوہ فتح مکہ کبھی نہ ہوتا اگر ایک گروہ عہد شکنی نہ کرتا. مسلمانوں میں وعدے کر کے یا کمٹمنٹ کر کے پیچھے ہٹ جانا کوئی بڑی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ غصے میں آتے تھے, آپ نے اس بات پر ابو سفیان کی بھی بات نہیں مانی, منتیں کی اللہ کے نبی معاف کر دے آئندہ ایسا نہیں کریں گے, آپ نے کہا اب نہیں ہوگا ایسا, اور آپ نے مکہ پہ حملہ کیا اور بغیر کسی لڑائی کے مکہ کو فتح کر لیا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ریلائبل بنا دے, پریڈکٹیبل بنا دے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کیا ہے, سورج اپنے وقت پہ آتا ہے, منٹ سیکنڈ آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج سے ایک مہینہ بعد سورج کب آئے گا, منٹ اور سیکنڈ کے ساتھ ویسے ہی آئے گا. اور میں جب جہاز میں بیٹھوں اور وہ کہتے ہیں آپ فلائٹ ٹائم اتنا رہ گیا, آپ اتنے منٹ, آپ اتنے سیکنڈ, پھر آپ نے دیکھا بیچ میں کبھی کبھی بڑھ بھی جاتا ہے ایک دو منٹ, کبھی چڑھتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ ان کو جہاز کا پتا کہ یہ کب اترے گا, ہمیں اپنے جیسے انسانوں کا نہیں پتا ہوتا کہ وہ کب آئیں گے, کب وہ بیٹھ جائیں گے, کب وہ پیچھے ہوں گے, کب یہ اسٹوڈینٹس آئیں گے, کب ان کو مشکل ہوگی. اور آپ کہتے ہیں نا مجبوری مشکل, میں نہیں مانتی, یہ مائنڈ سیٹ ہے. آپ کو 9 بجے آنا ہے نا, اگر آپ لیٹ آتے ہیں تو تب بھی لیٹ آئیں گے, اور اگر آپ کو 4 بجے آنا ہوگا نا تب بھی لیٹ آئیں گے. یہ صرف ایک سوچ ہے, یہ تو ہو ہی جائے گا, اتنی کو دیر تو ہو ہی جاتی ہے, اتنا تو وقت پھر اوکے ہے. تو آپ دیکھیے جہاز کے دروازے بند ہو جائیں, باہر کھڑے ہیں آپ کو اندر نہیں آنے دیں گے, جہاز ابھی زمین پہ ہوتا ہے کہتے سوری ڈور کلوزڈ. تو یہ چیز میرے اور آپ کے اندر آنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس وقت اس دورہ قرآن میں اور ان پاروں کو پڑھتے وقت ضرور اس چیز کی فکر کر لینی ہے کہ اللہ کہیں میری کوئی ایسی چھوٹی سی عادت تو نہیں ہے جو میرے آگے بڑھنے میں رکاوٹ بنے. اور میں پوری یقین سے کہہ سکتی ہوں کچھ لوگوں میں بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن ان کی یہ جو ڈھیلا پن ہے نا یہ ان کو آگے بڑھنے سے روک لیتا ہے. لوگوں میں 10 خوبیاں ہوتی ہیں اور ایک کوئی ایسی کمی ہوتی ہے, میں اس کو خامی نہیں کہتی, کمی کہہ لیجیے, ریلیکسیشن کہہ لیں, اس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھتے. وہ سونے جیسے لوگ ہیں لیکن وہ چاندی کے بھی نہیں رہتے. کیوں؟ کہ ان کے اوپر آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, آپ کو شیور نہیں ہے. اور کچھ لوگ آپ دیکھیں کسی خوبی کے نہیں ہوتے, سیدھے سادے, لیکن جو کہہ دیا پتھر پہ لکیر ہے. اور آپ دیکھیے کہ ہم اپنے دین کے معاملے میں ریلیکسڈ ہوتے ہیں لیکن دنیا کے کاموں میں تم بھی ریلیکس نہیں ہوتے. ہمارے بچے باہر کھڑے رہیں گے, اسکول بند ہو جائے گا, ان کی چھٹی لکھی جائے گی, ہم 15 منٹ پہلے کا سوچ کے بچوں کو چھوڑ کے آتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں دین کے معاملے میں بھی اتنی ہی سنجیدگی عطا فرمائے اور ہم عہدوں کو پورا کر سکیں. فرمائیں اللہ لا یحب الخائنین, اللہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والے پسند نہیں ہیں. خیانت کیا ہے؟ آپ اپنی ذمہ داریوں کو نہ نبھا سکیں. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا, منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے. یعنی وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں جا کر ان کاموں میں آگے نکل گئے. نہیں, یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے. اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے, یہ تمہارا بس چلے نا اس کو ہائی لائٹ کرے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ریلیکسیشن دے رہا ہے, مجھے پتا تم کمزور ہو, مجھے پتا تمہارے بس کی بات نہیں ہے, مجھے پتا کہ تم مجبور ہو, لیکن کوئی بات نہیں, اپنی سی تو کوشش کرو, ٹرائی یور بیسٹ, یو کین ڈو دس, تمہارے ہاتھ میں ہے, تمہیں ممکن ہے یہ کرنا. شرط یہ کہ تم اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو. مجھے بتائیے آج کے دور کے گھوڑے کیا ہیں, آج کی گاڑیاں, اور آج کے دور کے دشمن کی دشمنی کی جگہ کیا ہے. آج میدان جنگ میں تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جاتا. یقین کیجیے اگر یہ آیتیں مجھے آپ کو سمجھ آ جائے نا, تو ہم اگر یہ آیتیں ہمیں سمجھ آ جائے نا, ہم اپنا سارا ٹیلنٹ لا کر ایسے یہاں ڈھیر لگا دیں کہ وہ تبوک کے موقع والا ایک بڑا سا پہاڑ جمع ہو جائے سامان کا. میں اس آیتوں کو پھر پڑھوں گی, آپ ذرا غور سے سنیے, اور میں پھر آپ کے انٹلیکٹ سے سمجھنا چاہتی ہوں کہ آپ ان آیتوں سے کیا سمجھتے ہیں, میرے کچھ بغیر بتائے بغیر کہ آج کے دور میں مجھے آپ کو کیا کرنا ہے, کس چیز کی ضرورت ہے. سنیے گا, اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے, زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو, تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. اور یہ سب کرنے کے لیے تو مال کی ضرورت ہوگی. تو فرمایا وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون, اللہ کی راہ میں تم جو کچھ خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا. یہ ہیں وہ آیتیں جو مجھے آپ کو واقعی راتوں کو سونے نہیں دیتی. ہر صاحب درد انسان آج کے دور میں ضرورت کو سمجھتا ہے. کل کے دور میں دشمنی جنگوں کے میدان میں تھی, دشمن فوجیں لے کر آتے تھے, اور جانوں کے دشمن تھے، آج کی دشمنی ذہنوں کی دشمنی ہے. آج دشمن میدان جنگ میں آ کر ہمارے بیٹوں کو مارنے نہیں آتے، آج وہ نیٹ کے تھرو، آج وہ میڈیا کے تھرو ہمارے بچوں کی سوچیں اور ان کا مزاج بدل رہے ہیں. ایک بچہ چھوٹا سا بعد میں ہاگے میں جانے والا، وہ ڈے کیئر میں جائے یا مونٹیسری، اس کا کوئی بھی آپ نام رکھیے، وہاں سے اس کی سوچ بدلنی شروع ہوتی ہے. وہاں سے چلتا ہے ذہن میں کہ اسلام ٹھیک ہے. ایک بچے نے ماں سے کہا کہ امی آپ کو شور ہے کہ اسلام ہی ٹھیک دین ہے؟ ماما میرا دوست کیوں مسلمان ہو، میں کیوں نہ کرسچن ہو جاؤں؟ اب آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس آیت کو سمجھ لیجیے. آج انٹلیکچوئل جہاد کی ضرورت ہے. آج کے دور میں اگر میں نے آپ نے آنے والے وقت کے تقاضے نہ سمجھے تو یاد رکھیے ہماری آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی، کبھی معاف نہیں کریں گی. آج کے دور میں صرف کھاتے پیتے رہنا، آج کے دور میں اپنے مربے بڑھا لو، اپنی زمینیں بڑھا لو، اپنا زیور بڑھا لو، اور باہر جنگ لگی ہوئی ہے. آپ دیکھیے آپ کا ایک بچہ جو 6-7 گھنٹے باہر گزار کے آتا ہے نا، اپنے دوستوں میں، اپنی ٹیچرز کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، آپ کو پتا ہے وہ کتنے ان آنسریبل کوشچنز کو ذہن میں رکھ کے رات کو سوتا ہے. ایک ماں ہے وہ کہتی میں نے اپنے بچے کو پورا حق دیا ہوا ہے کہ آپ جو بات ہو بیٹا میرے سے کیا کرو. کین یو بلیو 8-9 سال کی بچی جو آ کے ماں سے باتیں شیئر کرتی ہے، اور اس کی ماں میرے ساتھ شیئر کر رہی تھی تو میں حیران تھی کہ میں جب 8-9 سال کی تھی تو کیا یہ باتیں میرے وہم میں، مجھے تو 18-20 سال میں بھی یہ باتیں نہیں پتا تھی. مجھے تو ان میں سے کئی باتیں ہو سکتے شادی کے بعد پتا چلی ہو، یہ 8-9 سال کی بچی پوچھ رہی ہے. آج مجھے آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے. ایک صبح بڑی اچھی سی سلائڈ کے سامنے آئی کہ اگر سارے مسلمان صبح فجر کے وقت جاگ جائیں اور مسجد میں پہنچ جائیں تو کفر کانپنے لگے کہ مسلمان جاگ گئے. یہ آج کا رمضان کی بات نہیں ہے. یاد رکھیے آج سوئی بھی امت کو جگانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے جان، مال، وقت جو آپ کے میرے پاس ہے اس کو لا کے رکھ دیں. آپ کہتے ہیں میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں. اللہ کہتا ہے مجھے چاہیے کچھ نہیں ہے، مجھے تمہارے جذبے چاہیے، مجھے تمہارا شوق چاہیے. آپ دیکھیے کہ جب آپ اور میں دین کے لیے نکلتے ہیں نا، سب سے پہلے اپنی انا کے اوپر پاؤں رکھیں، پھر اس کو کچلیں اور کہیں کہ اللہ مجھے ایک گروہ بننا ہے. میں آپ کو پورے یقین سے جو بات کہنے لگی نا، یہ پورے یقین سے لکھ کے دیتی ہوں، آج کا دور انفرادی کوششوں کا دور نہیں ہے. کفر اتنا پلانڈ، آرگنائزڈ، اس کے ہاتھ بھی لمبے، اس کی پلاننگ 4-4 سال آگے کی، اور ان کے جو کام کرنے کے طریقے، اس کے مقابلے میں ایک بندہ بند نہیں باندھ سکتا. آپ کہتی ہیں میں اپنے بچے کو لے کر بیٹھ جاتی ہوں اور میں اس کو ایک اچھا مسلم بناتی ہوں. آپ کیا کریں گی؟ 5 وقت اس کو مسجد میں لے جائیں گی. بیٹا ہے آپ کا ماشاءاللہ، لے جائیے، بڑی اچھی بات ہے. آپ اس بچے کو سکھائیں گی کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا، کمٹمنٹ نبھانی ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں، جس دن یہ بچہ باہر سوسائٹی سے انٹریکٹ کرے گا، اس کے بعد جو فتنے اس کے سامنے آئیں گے نا، آپ کی یہ ساری تربیت اس کو فائدہ نہیں دے گی. پھر آپ کہیں گے نہیں میں اکیلی اپنے بیٹے کو ٹھیک نہیں کر سکتی، چلو میں اس کے ایک دوست کو بھی پکڑ لیتی ہوں ساتھ. آؤ بیٹا تمہیں بھی، اس کی ماں سے بات کرتی، لاؤ ذرا میں ان کی تربیت کروں. کہ 100 دفعہ کرو، میں نے تو ویسے ہی اب ایکسٹرا آور شروع کر دیے جاب کے، اس کو شام کو بھی لے جاؤ گھر. آج مائیں جان چھڑاتی ہیں بچوں سے. میں حیران ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں اللہ نے جو ذمہ داری ماں کو دی تھی، آج ماں اس کو چھوڑ کر اسی بچے کے پیمپر اور اسی بچے کے میچنگ کپڑے اور کھلونے خریدنے کے لیے جابوں پہ جابیں کرتی ہیں، اور بچے کہاں جا رہے ہیں آج میرے آپ کے. آج مجھے آپ کو اس چیز کی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے. آگے بھی یہ باتیں آتی رہیں گی، صرف سوچتے رہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں کہاں کھپوں، اللہ میرے پاس ہے کیا، اللہ میں کیا چیز لے کر نکلوں. میرے میں ٹیلنٹ نہیں ہے تو ڈال دے. آپ نے اس ملک میں دیکھا نا کہ جن کو جاب نہیں ملتی تو گورنمنٹ کہتی ہے کوئی کورس کرو. کوئی ڈاٹا کورس کرتا ہے، کمپیوٹر سیکھتا ہے، کوئی بیبی سیٹنگ کورس کرتا ہے کیونکہ ان کو کہیں جاب مل جائے. ناروے حکومت کو یہ بات اچھی طرح سے پتا ہے کہ عورتوں کو گھروں سے کیسے نکالنا ہے. 50-60 سال کی عمر کی ایک عورت گھر سے نکلتی ہے 6 مہینے کا ایک کورس کرنے کے لیے، منڈے ٹو فرائیڈے، 9 to 3 یا 8 to 3. یہ تو ہم سب دیکھتے ہیں نا، ہمارے اسکول کے نیچے بھی آفس ہے، اسی سے مجھے بھی زیادہ یہ باتیں پتا، ورنہ میں نے کہاں یہ دیکھی. کوئی نہیں کہتا کہ ماں 5 دن نکلیں گی. 5 دن میں ایسی ماں کو دیکھتی، 6 بچوں کی ماں ہے وہ. بہترین طریقے سے ان کی صلاحیتیں دین میں لگ رہی تھی، بہت خوبصورت سسٹر ہے، لو ہر، مجھے بہت پسند ہے عادتن بھی، اور باقی وہ بڑی پیاری سسٹر ہے میری. ایک دفعہ اس کا گھر سے پاؤں نکلا، یہی مسئلہ کہ اب آپ کو کچھ کورس کرنا پڑے گا, اور کورس سے لے کر آج تک پوری کوشش کے باوجود وہ عورت نہیں آئی. اور میں نے دیکھا 6 بچوں کی ماں, سردیوں میں اس کے بچے گھر آ جاتے تھے, ماں بھی گئی, کیا جی کہ وہ نارویجن سیکھ رہی ہے, اب کیا کر رہی ہے, وہ بار نے آگے کا کورس کر رہی ہے, اب کدھر گئی ہیں امی, اب تو امی کو جاب مل گئی ہے. سنائیں بھائی, کہتی سمجھ نہیں آتا وہ کیا گیا, میں پیچھے ہوتی ہوں مجھے وہ اور آگے کر دیتے, میں پیچھے ہوتی ہوں میں اور آگے کر دیتے. یہ آزمائش ہے, کوئی سوسائٹی میں نہیں بولتا, کسی کے مرد کو افسوس نہیں ہوتا کہ آج روٹی کدھر گئی, کھانا کدھر گیا, آج سلاد نہیں تم نے بنایا, آج چٹنی کم ہے, یہ ہے وہ ہے, سب مطلب کیونکہ اٹس یہ نون ہے, یہ عام ہے. لیکن 4 لوگ دین کے لیے نکلنے لگے, اتنی باتیں, اتنے جھگڑے, اتنا کچھ, کیسے لگتا ہے کہ ہم جرم کرنے لگے. یہی بس وقت ہے 3-4 گھنٹے کا جو ہم اللہ کے لیے نکلے, اسی میں تو سارے گھر کے کام ہونے تھے. تو یاد رکھیے, نیڈ آف دی آور کو پہچانی ہے, یہ اللہ سے حکمت ہے ماننے کی. اور یہ جس کو سمجھ آ گئی ہے نا, وہ پھر اپنی ذات کو پیچھے ڈال دے گا, وہ کہے گا میری ذات پیچھے. بس آپ دیکھیں کہ اس وقت میں آپ کو یہ پڑھا رہی ہوں, میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں, میں اپنی پرسنل فیلنگ آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھی میں صرف خالی آن لائن کے لیے بھی ریکارڈنگ کرتی ہوں, یعنی میں بالکل اکیلی ہوتی ہوں اپنے گھر میں. آج کل بھی ایک آدھ چیز ساتھ سیریز ہو رہی ہے تو میں اس کو اکیلے میں کرتی ہوں, کوائٹ ایزی, مطمئن ماحول بھی اچھا, اپنی خاص جگہ پہ بیٹھ کر آپ کریں, آپ ریکارڈنگ کریں. اور جب میں اکیلے کے میں صرف کمپیوٹر کے سامنے بولتی ہوں نا, میرا دل ہی نہیں کرتا, میں چپ رہا ہوں, کیونکہ میرے ذہن میں اس وقت صرف اللہ ہوتا اور میں ہوتی ہوں, کیونکہ میں تو کسی کو دیکھ نہیں رہی, کوئی ڈسٹریکشن نہیں, کوئی آواز نہیں. اس کے باوجود بھی میرا فرض بنتا ہے کہ میں یہاں بھی آ کے آپ کو سکھاؤں, اور مجھے یہاں سے بھی گھنٹہ دور کوئی لے جائے تو میں وہاں بھی جا کے سکھاؤں. کیوں؟ اس کی ضرورت ہے. نیڈ آف دی آور کو پہچاننے, ذاتی نیکیاں بہت سر آنکھوں پہ, یہ راتوں میں کیجئے, یہ تنہائیوں میں کیجئے, یہ الگ میں کیجئے, لیکن جس وقت لوگوں کو ضرورت ہے اس وقت آپ کو ان کو اویلیبل ہونا ہے. آپ دیکھیں گھر میں مہمان آئے ہوں تو آپ تسبیح نماز پڑھ سکتی ہیں, آپ کے بچے بھوکے ہیں, آپ جا کے وہاں 100 دانوں کی تسبیح لے کے بیٹھیں گی. آپ کے شوہر کو آپ کی ضرورت ہے, کیا آپ اس وقت جا کر کوئی بھی نفل پڑھ سکتی ہیں؟ تو بس جہاں یہ چیزیں مان لی ہیں نا آپ نے, وہاں اس دین کو فٹ کر لیں. یہ آپ کا بچہ ہے, اور دین انفرادی کوششوں سے نہیں پنپتا. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے, ادھر ہم نیکیوں کی طرف آتے ہیں, ادھر ہمیں کوئی پرابلم شروع ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں میری ان سے نہیں بنتی, میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا, وجہ کہ میں بات نہیں سن سکتی, میں میرا مزاج یہ نہیں ہے, میری بات نہیں, مجھے انہوں نے کام ہلکا دے دیا, میں تو آلہ کرتی تھی. تو یہ ساری چیزوں کو پکڑ کر ایک بلنڈر میں بلنڈ کر کے کہیں کہ نیڈ آف دی آور یہ ہے کہ میں جو کام کر سکتی ہوں وہ میں نے کرتے ہی رہنا ہے, کوئی مجھے ایڈمائر کرے نہ کرے. پھر آپ دیکھیں گے یوفائی لئیم, قسم نہیں کھانا چاہتی لیکن میں آپ کو اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھ کے کہہ سکتی ہوں, جس نے اپنی ہستی کو مٹا کر صرف اجتماعی فائدے کے لیے خود کو کھپا دیا, باتیں سن لی, نفس کے خلاف باتیں سن لی, کسی نے آپ کو قدر دی نہ دی, آپ ایک دفعہ جم گئے, پھر دیکھیے وہ مالک آپ کو وہ دے گا جو آپ کو اکیلے نہیں مل سکتا. وہ کہتے تنہا چلے تھے, لوگ ملتے رہے اور قافلہ بنتا گیا. لوگ کبھی پوچھتے ہیں یہ سب کیسے ہو گیا, میں نے کہا ابھی بھی کچھ نہیں ہوا, ابھی تو کچھ ہوا ہی کوئی نہیں ہے, ابھی تو بنیادیں بھی نہیں صحیح طرح پڑی. لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ تنہا ایک تڑپ لے کر انسان نکلتا ہے, کچھ نہیں پتا ہوتا یہ سب کیسے ہوگا. ہر رات اور دن بندہ صرف اسی سوچ میں مگن رہتا ہے کہ اللہ یہ ہو کیا گیا, یہ ہو کیا رہا ہے, یہ میری آزمائش تو نہیں, کیا تو نے مجھے پکڑنا تو نہیں آگے جا کے کہیں, کہ تجھے تو اتنے اچھے ساتھی دے دیے تو پھر بھی کچھ نہ کر کے آئی. تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہیں لگا دے, کھپ جائیں. اور ہم میں سے ہر ایک اپنی جگہ کا مکلف ہے, ہم میں سے کوئی نہیں پوچھے گا افریقہ میں اسلام آیا کہ نہیں, میرے آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ ایتھوپیا کے بچوں کے لیے کوئی دین کا کام آپ نے کیا کہ نہیں, آپ نے وہاں کے قحط زدگان کو کھانا دیا کہ نہیں, مجھ سے آپ سے نہیں پوچھے گا. لیکن آپ سب کو کہوں گی جو یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں, آن لائن والے اپنی جگہ پہ سر آنکھوں پہ, لیکن آپ میں, ناروے میں رہنے والے, اوسلو میں رہنے والے, مجھ سے اور آپ سے اللہ پوچھے گا اوسلو شہر میں کیا کیا دین کا کام تم لوگوں نے کیا, کیا تم کر سکتے تھے اور تم نے نہیں کیا صرف اختلافوں کی وجہ سے. جتنے یہاں مسلمان اور جتنی آرگنائزیشنز آج موجود ہیں الحمدللہ, صرف بیچ میں سے آئی نکال دیں, انا نکال دیں, میں نکال دیں, سب کو اسی ایڈیٹوریم میں بلا لیں, آ جائیں گے پورے سب انشاءاللہ ادھر, صرف ان کے بڑوں کو لا کر بٹھائیں, 15 دن کا ان کا تربیتی سیشن کریں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کیا پلان ہے؟ آپ نے نمازیں پڑھانی ہیں، آپ نے یوتھ پہ کام کرنا ہے، آپ نے بچوں کے لیے کام کرنا ہے، آپ عورتوں کے لیے کرنا چاہتی ہیں، آپ بچوں کا اسکول بنا رہے ہیں، آپ مسلم بینک بنائیں گے، اچھا آپ چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو حلال کی طرف، اچھا مسلمانوں کا قبرستان الگ ہو. اسی آڈیٹوریم میں سے واللہ ہی پورے شہر کیا پورے اسلو کے لیے ایسا خوبصورت کام کرنے کا پلان نکلے گا کہ بس پھر ہر بندہ اپنا حصہ کر کے چل پڑے گا. اور اگر آپ میں کہ جو سب کریں پہلے میں تو وہ کروں گی، تو یاد رکھیے پھر بات نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے، اور یہ جو باتیں بھی میں نے در سے کہیں اس کو بھی شاید کسی کی ہدایت کے لیے بنا دے. فرمایا وَإِن جَنَحُ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. دیکھیے اللہ اپنے نبی کو کیا اخلاق سکھا رہے ہیں. اے نبی، اگر دشمن صلح اور سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ. واللہ ہی آج ہم دشمنوں کو تو چھوڑ دیجیے، ہم تو اپنوں کو بھی مائل کوئی ہو تو نہیں ساتھ لگنے دیتے. ہم کہتے توبہ توبہ، آپ ہم سے نہیں ملتے، آپ کی سوچ ہم سے نہیں ملتی، آپ کا مسلک نہیں ملتا، آپ کی جماعت ہم سے نہیں ملتی. یہ اس وقت کا روگ ہے. دیکھیں دشمنوں سے فائدہ لے، اور آپ کو پتہ ہے اس آیت کے پیچھے کتنی ڈیٹیلز ہیں. مکہ میں جب دشمن تھے اور بدر کے قیدی بن کر آئے، کہا ان کو کیا کام دیا جائے، کیا کریں. لمبی چوڑی کہانی آگے آیت بھی آنے والی ہے، لیکن یہاں جو اس آیت کو سمجھنے کے لیے بات سمجھانی ضروری ہے. اللہ کے نبی نے آپ کو بتایا کہ مکہ والے قیدیوں سے کیا کام لیا. آپ نے کہا تم ہمارے بچوں کو پڑھا دو، کیونکہ مدینہ کے لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ بےچارے وہ تھے، ذمہ دار تھے، کسان تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. زیادہ لوگ نسبتاً مکہ کے پڑھے لکھے تھے، تو جو بدر کے قیدی تھے نا، انہوں نے آ کے مسلمانوں کے بچوں کو پڑھایا. رسک لیا اللہ کے نبی نے کہ نان مسلموں سے پڑھوایا مسلمانوں کو، لیکن دشمنوں سے فائدہ لیا. آج ہم اپنوں سے لیتے ہیں، ہم کہتے ہمیں بھی آتا کرنا، جیسا بھی آتا ہمیں آتا ہم کر رہے ہیں. کوئی کہہ دے آپ کو تھوڑا سا اچھا سا طریقہ بتا دے، کہتے رہنے دیں وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے. یہ آج ہم مسلمانوں کا روگ ہے. ہم دوسروں کی خوبیوں سے فائدہ کبھی نہیں اٹھا سکیں گے اگر ہم فرقہ واریت اور جماعت اور گروہ بندی میں ہوں گے. فرمایا اور اللہ پر بھروسہ کرو. یہ کس بات کا بھروسہ ہے؟ مجھے تو وہ آیتوں کی تفسیر یاد آتی ہے نا، تو میں پھر چپ نہیں رہ پاتی. یہ کس بات کا بھروسہ ہے؟ یہ ڈاؤٹ تھا کہ اللہ کے نبی دشمن لوگ ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے، تو یہ تو کوئی غلط سوچنا دے دیں. کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. تم رسک لے لو، جاؤ شابش پڑھاؤ ان سے، ان کو سکھاؤ، جا کے ان سے کہو کہ ہمارے بچوں کو پڑھائیں، کیونکہ میرے پاس ہے نہیں ہے. اور جب تیار ہو گئے مدینہ کے لوگ تو اس کی ضرورت ہی نہیں رہی. یہ ہے ورکنگ میتھڈالوجی. لوگوں کی خوبیوں سے کام لیجئے. خوبیوں والوں کے ساتھ کٹ کٹ کے آپ الگ ہو گئے تو آپ کیا کریں گے؟ صرف آپ ہی رہ جائیں گے، ون مین شو. میں نہیں تھی تو ڈور ہی نہیں کھلا، میں نہیں تھی تو مائک ہی نہیں کھلا، میں نہیں تھی تو کچن نہیں کھلا، کیونکہ چابیاں جو ساری میرے پاس تھی. یہ ایٹیچیوڈ دین پہ نہیں چلتا. سوچئے جس دن آپ قبر میں جائیں گے، اس دن کون آئے گا آپ کی جگہ کو کھولنے کے لیے؟ اپنی زندگی میں کام کو ڈیلیگیٹ کر دیں، لوگوں کو ان کی جگہوں پہ سیٹ کر دیں. اگر آپ دین سے مخلص ہیں، اور اگر آپ نے یہ جملہ سن لیا نا، ماشاء اللہ سارے کام یہ خود کرتی ہیں، سارے کام یہ خود کرتے ہیں. ایک جگہ کی بات یاد آ جاتی ہے، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ فلاں ان کے میاں نے پوری مسجد سنبھالی ہوئی ہے. یہ ناروے کی بات نہیں ہے، کہیں اور کی ہے. خیر وہ کسی نے مجھے کسی آنٹی سے ملایا، تو کہنے لگی اساتذہ یہ ان سے ملیے، ان کے میاں نے وہ فلاں پوری مسجد سنبھالی ہوئی ہے. تو میں نے کہا ان کے میاں کتنے کو بڑے ہیں، کیسے پوری مسجد سنبھالی ہوئی ہے؟ کیسے مطلب یہ کہ وہ ان کی اتھارٹی ہے. اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بدلے دے گا انشاءاللہ جو کرتے ہیں، لیکن پھر اس کے لوپ ہول جو سامنے آتے ہیں نا، ایسے لوگ پھر بہت دور تک نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے. کہا دیکھو ان نان مسلموں کو تم اپنے ملک میں ڈال رہے ہو، اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہو تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے. ڈونٹ وری، جانے دو ان کو، تم اللہ پہ بھروسہ کر کے ان سے خدمت لو، کوئی بات نہیں. دیکھیے اللہ کے نبی دشمنوں سے لے رہے ہیں، آج ہم دوسرے مسلک کے عالم سے نہیں لیتے، ہم دوسرے دیندار سے نہیں لیتے. کہتے ہیں یہ کوئی فقہ بھی ہمیں کچھ اور ہی نہ پڑھا دے، پتہ نہیں ہمیں کچھ اور ہی نہ بنا دے، ہم تو حنفی تھے، یہ تو ہمیں پتہ نہیں کچھ اور بنا دے گا. کہا نہیں، ایسا نہ سوچو، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی، اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے، یقیناً وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا ہے. آپ دیکھیے اس ایک آیت میں ایک لفظ کی تکرار ہے، اللفا انفقتا اور پھر اللفتا پھر اللفا. یہ ہے وہ دلوں کو جوڑنے والی چیز. یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں نا، اس کا جواب آ گیا ہے. یاد رکھیے دین کے کام میں جو چیز لوگوں کے دلوں کو جوڑے گی وہ الفت ہے، محبت ہے. الفت کیا ہے؟ محبت، پیار، اللہ کے لیے کسی سے پیار کرنا. کس بنیاد پہ آپ جڑتے ہیں؟ واٹ از یور گول؟ آپ کا موٹیو کیا ہے؟ جب آپ کی بیچ میں اللہ کی ساتھ ہوگی نا، حب الہی، خدمت، لوگوں کو سرو کرنا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، تو یاد رکھیے آپ جڑے رہیں گے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپس کی محبت اور الفت کی جو قاتل ہے نا، یہ ہے، اس کو دیکھیے، زبان. دین کا کام کرنے والے پہ بھی آپس میں کیوں لڑتے رہتے ہیں، کیوں کٹتے ہیں؟ کیونکہ زبان کا غلط استعمال. تو اس کی قاتل تانے، غیبت، چغلی، چاہے آپ دین کے نام پہ کر رہے ہو. دیکھا تم نے انہوں نے میری کیا قدر کی، گئی تھی ان کے پاس اور کرتے بھی فون کس کا، جو میری دینی بہن ہے ذرا فارغ ہو، تمہیں بتاؤں میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا. اور کسی آرگنائزیشن کا نام لے کے لمبی کہانی سنائیں گے، گئے تو بڑا سوچ کے تھے لیکن انہوں نے پتہ نہیں ہمیں کیا کر دیا، یہ کر دیا. یاد رکھیے یہ بھی غیبت ہوگی. جیسے انسانوں کی غیبت ہوتی ہے نا، ایسے مسجدوں کی بھی غیبت ہوتی ہے، اداروں کی بھی غیبت ہوتی ہے، جماعتوں کی بھی غیبت ہوتی ہے. آپ اور میں کیسے آپس میں محبت ڈالیں؟ ہم نے ایک شہر کی مثال لی، آپ چاہتے ہیں کہ اس پورے شہر کے دینی اداروں میں محبت ہو جائے، الفت ہو جائے، کیا کریں؟ نمبر ایک، سب سے پہلے اللہ کو بیچ میں لیا. دوسری بات یہ کہ آپ اپنی ذات کو پیچھے کر دیں کہ میرا تو بیچ میں کہیں آپ نام بھی نہ رکھیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ اس کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا لیں. جو اللہ کے نبی نے کہا وہ ہم کریں گے، جو اللہ نے نبی نے کہا اس کو چھوڑ دیں گے. بالکل میگنیٹ والی مثال لیں، آپ نے کبھی یہ تجربہ نہیں کیا تو کر لیجئے، میگنیٹ لیں اور لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لیں اور اس کو آپ میگنیٹ کے ارد گرد رکھیں گے نا، دور کے ٹکڑے سارے قریب آ کے نا ایک دم اس کے ساتھ جڑ جائیں گے. یہ جو میگنیٹ ہے نا، یہ اللہ، رسول اور قرآن ہے. اس کے علاوہ آپ کسی چیز کو بیچ میں موٹیو رکھتے ہیں، پیسہ، مجھے پیسے چاہیے اس لیے پڑھا رہی ہوں، آپ سے زیادہ کوئی پیسے دے گا میں ادھر چلی جاؤں گی، مجھے کیا لگے، مجھے شہرت چاہیے. آپ کہتے ہیں آپ کے ساتھ اتنے لوگ آ رہے ہیں، کوئی مجھے کہے گا آئے ادھر 2000 لوگ آئیں گے، میں چلی جاؤں گی. کوئی چیز لوگوں کو جوڑ نہیں سکتی. آپ کہتے ہیں تعریفیں، کتنی کو میں آپ کی تعریفیں سنوں گی؟ آج تعریف کریں گے میں ذرا خوش ہوگی، کل اور کریں گے، تیسرے دن کہوں گی کوئی اور ہی کرے، نہیں ہوگی، کوئی اور میری تعریف کرے گا، میں چلی جاؤں گی. یاد رکھے صرف اور صرف ایک چیز انسان کو جوڑتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ آپ کو اللہ کے دین سے اٹوٹ پیار ہو، اجتماعیت آپ کے اندر کوٹی پڑی ہو. خود اپنی کرسی کو پیچھے کر کے دوسرے بٹھائیں. دیکھیں اس وقت بھی گوائیں، یہ دو کرسیاں آپ دیکھتے ہیں، اور جو لوگ نور القرآن پہ جانتے ہیں، پچھلے 4 سال ہو گئے میرا حال یہ بلڈنگ میں ہمیں آئے، اس سٹیج کے ساتھ ایک کرسی نہیں یہاں ہوتی، دو ہی ہوتی ہیں. کیوں؟ اپنے ساتھ بٹھاؤ لوگوں کو. آپ کہتے ہیں میں بیٹھ گئی، اب آپ کو کیا ضرورت ہے بیٹھنے کی؟ میری کرسی پہ بیٹھ گئے، آج لوگ اس پہ لگڑتے ہیں، میری کرسی پہ بیٹھ گئے، میرا ٹیبل خراب کر دیا، میرے آفس کی چابی آپ نے لے لی، میری الماری آپ نے کھول لی. وہ جیسے ساسیں ہوتی ہیں نا، کچھ چابیوں کا گچھا سنبھالا نہیں جاتا لیکن وہ رکھنا نالے کے ساتھ ہے. گھر مہمان آئے بیٹھے ہیں، وہ بہو بےچاری اشارے کر رہی، اما چینی نہیں ہے، تو پھر کھول کے گتھلی میں سے چابی دے رہی، تو کیا ہوگا؟ وہ ساس کیا انتظار کرے گی بہو کہ اما جی کب فارغ ہوں تو چابی مجھے ملے؟ تو اپنے ہاتھ سے دے دیجیے. وہ آپ کو بلکہ دن میں 2 بار چائے پلائے گی اگر ایک دفعہ پلاتی تھی. دین کے کاموں کو دین والوں کو دے دیجئے. جو کام مجھے کرنا ہی نہیں آتا میں کیسے کروں گی؟ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اور میں اپنے آپ کو پہچانے. دین کا کام نہیں بنے گا جب تک اجتماعیت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اسمائلی رہیں، لوگوں سے خوش گمان رہیں، اپنے آپ کو اچھا رکھیں. وہی کردار اندر ہوگا نا تو دین کا کام لوگ کریں گے، ورنہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے تانے دیں گے. تحفے دیجیے، ذرا آپ کو لگتا ہے کوئی آپ سے کھینچا ہوا اس کو گفٹ دے دیں، تھوڑا آپ کو لگتا ہے کوئی تھوڑا آپ سے پیچھے اس کو کھانا بنا کے بھیج دیں، کسی کو اسمائل دے دیں، کسی کی تعریف کر دیں، ہواؤں میں اڑ کے جائے گی اس کے پاس آپ کی تعریف. لیکن ایک چیز کبھی نہ کریں، اور وہ لوگوں سے کٹنا. میں خود کر لوں گی، مجھے ان کی ضرورت نہیں. نہیں، مجھے ضرورت ہے، مجھے ایک ایک مسلمان بھائی بہن کی ضرورت ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ دین کا کام کبھی تنہا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی جس کی وجہ سے ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت خالد بن ولید، دیکھیے یہ چھڑیاں تھیں، اتنے اسٹرانگ لوگ تھے کہ ایک موقع پہ جب خالد بن ولید کو ہٹایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، کپ کپاہٹ آ گئی تھی، وجہ کیا کہ دونوں کی پرسنالٹی اسٹرانگ تھی. ایک ایسا وقت آیا مسلمانوں کی فوج میں کہ جس جنگ میں خالد بن ولید جاتے تھے وہ فتح ہو جاتی تھی. عام لوگوں میں خبر پھیل گئی کہ خالد بن ولید کی برکت ہے, یا یہ بس جہاں یہ جائیں گے تو فوراً فتح ہوگی. اب عمر کو خبر مل گئی کہ میرے ایک فوجی کے لیے لوگ اس حد تک آ گئے ہیں کہ شرک میں آ جائیں گے کل. انہوں نے کھڑے کھڑے اناؤنس کر دیا, کل سے خالد امیر نہیں ہے, خالد ایک عام فوجی کی طرح جائیں گے. مجھے ذرا بتائیے, آپ مجھے یہاں سے اٹھا کے کہتے ہیں وہ سب آخری کرسی میں جا کے بیٹھ جائیں, بسم اللہ کروں گی. اور اگر میرے اندر ہے نا, اچھا یہاں سے اتار دیا میری بےزتی کی, میں روتی بھی آنسو پہنچ کے چلی جاؤں گی, مجھے نہیں بیٹھنا, خود جائیں سن لے, میں نے نہیں سننا. ایک چون چانچی نہیں کی خالد بن ولید نے, یہاں سے اٹھ کے عام فوجیوں میں بیٹھ گئے. کیونکہ مسلمانوں کا کردار بدلنے لگ رہا تھا کہ صحابہ کو ایک فیل ہونے لگ گیا, جس کو آپ کہتے ہیں ڈاؤٹس آنے لگے کہ یہ فتح ساری خالد کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ ہمارا دین ایسے نچوڑ نچوڑ کے اللہ کے نبی نے صحابہ کی تربیت کی ہوتی تھی, کوئی ڈنڈے سے بھی کوٹ لے تو وہ پھر بھی احد احد ہی کہتے تھے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایسا بنائے. پھر جماعت بھی تو دیکھیں نا کیسی تیار ہوئی. ایک حکم پہ مر مٹنے والے, آپ کے پسینے کے قطرے نیچے نہیں گرتے تھے, آپ کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. یہ جماعت آج نہیں بنتی ہماری, وجہ کیا ہے؟ کردار سازی نہیں ہے, تربیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دلوں کے جوڑنے کے بعد اب اگلی آیتوں میں جو آگے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ کے نبی کو دعوت دی گئی, آیت نمبر 65, یا ایھا النبی یحرض المؤمنین علی القتال, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جنگ پر ابھاریے. یہ ہے ایک اچھے مومن کا کام, ایک اچھا لیڈر موٹیویٹر ہوتا ہے, وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے. وہ ڈھیلا ڈالا نہیں ہوتا کہ اس کی آواز سن کے باقی بھی سو جائیں. جوش ہونا چاہیے, انقلاب کیا ہو گیا, اٹھیے کمان سیدھے ہو جائیں. آپ یقین کریں کہ لوگ آپ کو فون کر رہے ہیں کہ میرے سے یہ کام نہیں ہو سکتا, آپ کے اچھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے, دو چار منٹ آپ اس سے بات کریں کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میں کر لوں گی. تین دن پہلے کسی نے مجھے اس بات کی گواہی دی, الحمدللہ اللہ کے لیے سنا رہی ہوں آپ کو, کسی نے مجھے فون کیا کہ میں روزہ نہیں رکھ پا رہی, یہ ہے وہ, ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں. تو خیر میں نے ان کو کہا کوئی بات نہیں ہے, اٹس اوکے, اگر آپ روزہ کھول بھی لیں گی تو گناہ نہیں ہے, اٹس فائن, اور کل یہ کیجئے وہ. پانچ منٹ بات ہی, اس سسٹر کے الفاظ جو بھی تھے وہ مجھے یاد نہیں, لیکن مفہوم یہ تھا کہ آپ نے جو تھوڑی دیر میرے سے بات کی نا, میرے اندر ہمت آ گئی ہے. اور بعد میں انہوں نے گواہی دی کہ میرا اگلے دن کے روزے بالکل ٹھیک ہوئے, ورنہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کبھی آپ مجھے یہ فتویٰ دے دینا کہ آپ روزے چھوڑ دیں, آپ کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ روزے رکھیں. کبھی کسی کو یہ نہ کہ ہاں مجھے پتا تم بڑی مجبور ہو, نہیں. ہر دل مومنین علی القتال, ابھاری ہے, یس یو کین ڈو اٹ, سٹینڈ اپ, کھڑے ہو جاؤ, شاور لے لو, کنگھی کرو, چلو واپسی پہ کھانا کھلاؤں گی, چلو جلدی کرو, یہ کریں گے, دو منٹ کی بات ہے. ایسے جوش دلائیں اپنے ساتھیوں کو. اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. کون سے 200 اور کون سے وہ جن میں ایمان ہوگا. اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر غباری رہیں گے, کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. یہ ہے مومن کا وزن. آج اب دیکھیں 2.5 بلین سے زیادہ مسلمان, مگر اس ساروں کا ایمان ایک پلڑے میں, بدلے میں 2.5 صحابہ کا ایمان ڈال دیں تو ان کا ایمان زیادہ ہوگا. کسی نے صحیح کہا کہ مومن تولا جاتا ہے, مومن گنا نہیں جاتا. ایمان کا وزن ہے, ہیڈ کاؤنٹ میں نہ جاؤ, ایمان پیدا کرو. تھوڑے ہو تو کیا ہوا, ایمان پیدا کر لو. فوجوں کی فوجیں ہوں اور ان کا وزن نہیں, ذرا سی مجبوری چھٹی, ذرا سی ہوا چلی بیمار, ذرا سی پریشانی ہوئی دکھی, تو وہ 100 بھی کچھ نہیں کرتے. اور 10 ڈٹے ہوئے جمے ہوئے لوگ جو ہیں وہ جم جاتے ہیں. آپ کو پتا کہ یہ جو صحابہ تھے جن کے ساتھ اب یہ باتیں ہیں نا, بدر جنہوں نے لڑی تھی نا, یہ 13 سال کی تربیت یافتہ لوگ تھے. بدر کے بعد احد ایک سال ہی تو گزرا, احد میں بھگدڑ مچ گئی. کیوں؟ کیونکہ بدر کی فتح کے بعد بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے, اور ابھی نہ ان کی تربیت ہوئی تھی, نہ اتنی آزمائش ہوئی تھی, جس کو آپ کہنا چاہیے کہ آن دا ہول ان میں کچھ کمزوریاں تھیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی سزا پھر احد میں مل گئی. تو ساتھیوں کی تربیت پہ زور دو, اپنے بچوں پہ بھی یہی کام کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو حقیقت میں آپ کے سامنے اتنا مضبوط ایمان والا کر دے کہ آپ یقین سے کہہ سکیے کہ میرا ایک بچہ بھی کافی ہے. حضرت اسماء کی طرح کہ جب اپنے بچے کو شہادت کے میدان میں دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں میرا بیٹا جیتے جیتے بھی اونچا تھا اور اب مر کے بھی اونچا ہے. وہ مائیں جو بچوں میں یہ جوش اور جذبے پیدا کرتی تھی, آج ان ماؤں کو لانے کی ضرورت ہے. کچھ اب اللہ نے تمہارا بوجھ تم سے ہلکا کر دیا، اس کو معلوم ہے کہ ابھی تم میں کمزوری ہے. یہ اب ہماری باتیں. صحابہ میں سے ایک 10 کے مقابلے پہ تھا اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایک صرف 2 کے برابر ہے. کیسے؟ بس اگر 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب رہیں گے. کیا پتا چلا؟ جتنا مسلمانوں کا ایمان کم ہوتا جائے گا اتنا کفار کے مقابلے میں ان کا اثر و رسوخ کم ہوتا جائے گا. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں. کسی نبی کے لیے زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح نہ کچل دے. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے. اگر اللہ کا لکھا ہوا پہلے سے نہ ہو جاتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی. بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا اس کو کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. بدر پہلی جنگ تھی، 70 کفار قیدی بنا کر مسلمانوں کو دے دیے گئے. اب سوال پیدا تھا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے. امیجن کیجئے نا، نیا نیا مدینہ کا ماحول ہے، اور جب بھی یاد رکھیے دین کا کام ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے نا، وہ بڑا کمزور ہوتا ہے، مالی طور پہ بھی اور افراد کے طور پہ بھی. اب آپ بالکل اپنے آپ کو وہاں لے جائیے. بدر کی جنگ کے نتیجے میں جو 70 لوگ آئے ہیں، نمبر ایک وہ سب کے رشتے داروں میں تھے، کسی کا چچا تھا، کسی کا ماموں تھا، کسی کا بھائی تھا. ایک بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑ رہا ہے اسلام کے راستے میں، اور دوسرا کفر کی طرف سے آیا اور پکڑا گیا. اب سوال پیدا ہوا کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے، کیونکہ پہلی جنگ تھی اب پتہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، آپ نے مشورہ لیا. آپ کی عادت تھی، خود نبی تھے، لیکن مشورہ دیکھیے کس کس سے لیتے ہیں. ابو بکر سے پوچھا، عمر سے پوچھا. ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی ان کو آزاد کرتے، ابھی اسلام کو پیسوں کی ضرورت ہے، ان سے فدیہ لیتے ہیں. اور وہ اس وقت کا ایک نون رواج تھا کہ ہر قیدی کے بدلے میں کتنا فدیہ لیا جائے گا، تو یہ پیسے ہم استعمال کریں گے، اسلام کو فائدہ ہوگا. اللہ کے نبی بھی رقیق القلب تھے، آپ نے بھی کہا یہ ٹھیک ہے. عمر آ گئے، کہا جی عمر سنائیے. کہا اللہ کے نبی بالکل بھی نہیں، یہ دماغ اسلام کے خلاف سوچتے تھے، ان کی گردنیں کاٹ دیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں جس کا جو رشتہ دار اس کو دیجیے، میرے رشتے دار مجھے دے، میں اپنے ہاتھ سے ان کو کاٹوں تاکہ اللہ دیکھ لے کہ عمر کو اپنے رب سے کتنا پیار ہے. اللہ کے نبی نے عمر کی بات نہیں مانی، ذرا سی بڑی بھی بات لگی جیسے آج بھی کسی کو لگے گی. اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے دیکھا کہ ابو بکر بھی رو رہے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں. کیوں؟ یا آیت سنیے گا. یا ایھا النبی کل لمن فی ایدیکم من الاسرى، اے نبی تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہو گیا، کیا معلوم ہو گیا؟ کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا، اور جو تم سے لیا گیا اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا. ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا، اور جو تم سے لیا گیا اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے، یعنی شرک کر چکے، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے ان کو ایسی دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے. کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ نے آیتیں نازل کر دی کہ اجتہادی معاملہ تھا نا، تو اللہ نے معاف کر دی یہ بات، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ان کو مار دیا جائے، اور ان کو چھوڑا. دیکھیے اگلے سال پھر احد میں آ گئے، وہ سانپ کا بچہ ہاتھ آ جائے تو اس کو مار ہی دینا چاہیے. تو یہ اسلام کا مزاج ہے. یہ بھی مجھے آپ کو نہیں سمجھ آئے گا جب تک ہم اگلے کام نہ کر لیں جو اگلی آیت میں. اب دیکھیے کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں. ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کر کے آنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ اصل میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. رہے وہ لوگ جو ایمان تو لائے مگر ہجرت کر کے دارالسلام میں نہیں گئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں. ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے کوئی مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے، جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اور اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی، سوچئے ذرا ہم اپنے آپ کو کس جگہ فٹ کرتے ہیں، اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آگے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہاں اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات بتا دی کہ دین کا کام کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنے گھر بھار اور مال چھوڑ کر اللہ کے راستوں میں نکل پڑتے ہیں۔ اصل میں یہ مہاجرین مکہ کی بات ہے، ہجرتیں کر دی۔ گھر کس کو نہیں اچھا لگتا، کس کو گھر پیارا نہیں ہوتا؟ آپ میں سے میرے میں سے کوئی بتا سکتا؟ لیکن اگر ان گھروں کو ہی دیکھتے رہ گئے تو دشمن ہمارے گھر بھی نہیں رہنے دے گا۔ یہ نکل کر آئے، مکہ سے محبت تھی لیکن چھوڑ کے آگے، مدینہ کے لوگ انہوں نے ان کا ہاتھ تھاما، جو دین کا دوسرا درجہ، کہ ان آنے والوں کا ہاتھ تھام لو، ان کو اللہ کے نام پر اپنے ملک میں جگہ دو، اور پھر دونوں مل کر اللہ کے کام کرو۔ یہ ہیں مہاجرین اور انصار، یہ سب جانتے ہیں میں اور آپ، لیکن آج کے دور کے مہاجر اور انصار کون ہیں؟ مہاجر وہ ہیں کہ جو نئے نئے دین کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ فرسٹ ٹائم دورہ قرآن سن رہے ہیں، میری نظر میں اب وہ مہاجر بننے والے ہیں۔ ہر دن کوئی نہ کوئی بات ملے گی جس کو چھوڑنے کو دل کرے گا، ہائے یہ عادت میری قرآن میں آ گئی اچھی نہیں، چھوڑ دیتی ہوں، گانے سنتی تھی اچھا چھوڑ دیتی ہوں، اچھا یہ کرتی تھی۔ یعنی قرآن بار بار آپ سے وہ چیزیں ڈسکس کرتا ہے جو آپ کو بہت مشکل لگتی ہیں۔ اب ایسے بندے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اپنے اوپر جمنا، اور لکھ لیجئے سب سے مشکل جہاد خود کو مسلم سے مومن بنانا۔ اس راستے میں ہمت ٹوٹنے لگتی ہے۔ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا کوئی آسان بات ہے؟ جیسے ہم اپنے گھر میں ایزی ہوتا ہے نا، اب یہاں سے ہم جائیں گے تو ہم ایک دم ریلیکس ہو جائیں گے، چلے جی لائٹ سوٹ پہن لیا اور اپنے آپ کو ریلیکس کر لیا، گھر ہوتا بھی اس لیے۔ اب اس کو چھوڑنا بہت بڑی بات ہے۔ دوسری بات دیکھیے عادات، ہم جو آتے ہیں بچپن سے اپنائے ہوتے ہیں نا، ہم ان میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ اونچی بولتے ہیں نا تو ہمیں اونچی بول کے ہی مزہ آتا ہے، ہمیں لگتا ہے ہم نے اپنے جذبات کا اظہار ہی نہیں کیا اس کا بول کے۔ اسی طرح بولنا، کھانا پینا، دوست ساتھی، ایک خاص سیٹ اپ ہے۔ آپ ایک سوسائٹی میں رنگے میں، چاہے آپ پورے ویسٹرن ہو چکے ہیں لیکن آپ اس میں خوش ہوتے ہیں، آپ کے دوسرے لوگ ایسے لگتے ہیں یہ بورنگ ہے، یہ دین والے، یہ مولوی ٹائپ لوگ ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہجرت کرو۔ اب جو نیا آنے والا نا، اس کے پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں، ایک قدم آگے جائے گا، ذرا سی وہاں کوئی بات سن لی کل سے نہیں جاؤں گی، ذرا گاڑی کو کچھ مسئلہ ہو گیا بس دین پہ گئی ہوں نا، دیکھو مسئلے آ گئے۔ اگر میں کوئی اچھا کام کر رہی ہوتی نا تو میری گاڑی کبھی خراب نہ ہوتی۔ لوگ خود سے سوچ لیتے ہیں کیا کہ اچھا اگر میں نے نیکی شروع کی ہے نا تو مجھے فائدہ ہو گیا نا تو یہ اللہ کی طرف سے اچھا ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بات بات میں پیچھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو پہلے سے جم چکے ہیں، جو دو تین چار پانچ سال سے اپنے آپ کو دین پہ جما چکے، جو خود ہی پہلے سے کسی دیندار گھر میں پیدا ہوئے، اب ان کا فرض ہے کہ ان کو تھام لیں۔ تو آج کے مہاجر کون؟ جو اللہ کے لیے اپنی عادتیں اپنی چیزیں چھوڑ رہے ہیں، اور انصار کون؟ جو الحمدللہ اب جم چکے ہیں، کب پکڑ لو۔ اور مہاجرین اور انصار کے بیچ میں جو خوبصورت قسم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ کے نام پہ معاملہ کیا تھا، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ تو یہاں ہجرت اور جہاد کی بات ہے۔ یہاں پہ یہ سورت جو پوری ہوئی، اس نے ایک بہت اسٹرانگ میسج آپ کو مجھے دیا۔ جب آپ مسلم ہوتے ہیں نا، آپ میری اس پینسل پہ نظر رکھیے، چلیے یہ دیکھیے گا، یہ آپ کو میں دکھاتی ہوں، یہ سلوب ہے نا۔ اب آپ اس سلوب پہ کوئی چیز رکھنا چاہتے ہیں، مثلاً یہ ایک چیز ہے، میں اس کو یہاں رکھوں گی، یہ آپ دیکھیے، اب میں چھوڑوں گی نا تو یہ گر جائے گی۔ سلوب کے بیچ میں اگر آپ کوئی چیز رکھیں گے نا، وہ ادھر نہیں رہے گی، یا تو نیچے گر جائے گی. میں اس کو گرنے سے بچانا چاہتی نا تو مجھے اس کو اوپر کرنا پڑے گا. آپ اور میں اسلام جب قبول کرتے ہیں نا, ہم مسلم ہیں, ہم یہاں ہیں, ہر دن اگر مسلم سے مومن, مومن سے پھر متقی, متقی سے پھر محسن نہیں بنیں گے نا تو ہم نیچے گریں گے, اور نیچے گرنے کا نام نفاق ہے. سلوک پہ کھڑے ہوئے شخص کی طرح کوئی شخص بھی دین کے ایک لیول پہ نہیں کھڑا رہ سکتا. آپ کہتے 2015 میں جو میرے ایمان کا لیول تھا نا آج بھی وہی ہے, تو مان لیجئے کہ پھر آج وہ نہیں ہے, اس سے نیچے آ گیا. ہر دن تمہارا آج تمہارے کل سے بہتر اگر نہیں تو تم تباہ ہوئے, وہ یہی بات تھی. تو ایمان کو گرنے سے بچانے کے لیے ہجرت اور قربانی, من پسند چیزوں کو چھوڑنا, من پسند چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگانا, اور ہر وہ چیز جو رکاوٹ بن رہی نا آگے بڑھنے سے ایک ایک کر کے اس کو پیچھے کرتے جائیے گا. یہ ہے دین کا خلاصہ. تو اگر مجھے آپ کو اپنے لیے آگے جانا کا فیصلہ کروانا ہے تو تھوڑی سی تو تکلیف ہوگی, تھوڑی سی تو ہوگی, لیکن کرتے رہیے, کرتے رہیے. آپ اس وجہ سے سمجھے کہ سحری کے لیے اٹھنا ہی مشکل ہے. آپ میں سے جو لوگ آج کل رات کو جا کے سو جاتے ہیں تراویح کے بعد, ایک بھی دن سحری کھائی ہے انہوں نے؟ سب سے مشکل سحری کے لیے اٹھنا ہے. آپ اٹھ گئے, آپ روٹی بھی بنا لیں گے, آپ جو چاہیں بنا لیں گے. دین کی طرف آ کے صرف اٹھنا مشکل ہوتا ہے. گھر سے ایک دفعہ قدم نکال لو پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو بہرحال سورت انفال کا حق تو ادا نہیں ہوا, لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت تھوڑی سی سنائیے اور پھر اس کے بعد ہم سورت توبہ شروع کریں گے. مضمون دونوں کا بالکل ایک ہی ہے, لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں سورتوں میں بہت ساری چیزیں ملتی جلتی بھی ہیں اور بہت ساری نئی چیزیں بھی ہیں. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورت توبہ اگر آپ نے آج اور کل میں پوری کر لی تو پھر یہ میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اللہ نے اگر کوئی بیچ میں مجبوری نہ رکھی تو آپ اگلا پورا قرآن بھی ضرور سنیں گے. ہے ایسی نیت, ارادہ ہے. میں سورہ توبہ کو کہتی ہوں کہ یہ آپ کی ایمان کی اپ لفٹنگ کی صورت ہے. تو مجھے ہر دن بھی کہے نا کہ سورہ توبہ پڑھاؤ, تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ہر دن میں ڈفرینٹ سٹائل سے پڑھا سکتی ہوں. اس میں اتنا کچھ ہے, ہر دفعہ پڑھانے کے بعد آج بھی جیسے میں پڑھاؤں گی تو میں گھر جا کے دیکھتی ہوں, کل والا پارا پڑھایا تو جا کے دیکھا, دسیوں چیزیں یاد آتی ہیں بعد میں, پھر میں کہتی ہوں اچھا اللہ زندگی رہی تو اگلی دفعہ سے, آج ان کے نصیب میں اتنا تھا. کیونکہ اس قرآن جو ہے نا یہ ایک سمندر ہے, جتنا آپ اس میں ڈوبتے ہیں آپ کو اس میں سے اور موتی ملتے ہیں. جی مشین ریڈی ہے تو چلا دیجیے. آپ لوگ اس وقت ایک نیپ لے سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آیتوں پہ غور کرتے رہیے گا.
إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا
تھوڑا سا سورت توبہ کو دیکھیے گا, اس کا خلاصہ آپ کو دکھاتے ہیں ایک میپ کی صورت میں اور پھر انشاءاللہ اسی کی باتوں کو نوٹ کریں گے. سورت توبہ, پہلی بات ہے کہ سورت انفال اور سورت توبہ کے بیچ میں بسم اللہ نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا, اور یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ دین میں یا قرآن پڑھتے ہوئے ہم کسی ایک لفظ کا اضافہ نہیں کر سکتے. اس بات کو اس وقت یاد رکھیے گا جب آپ قرآنی آیتوں, قرآنی دعاؤں کے آگے اور مزید بہت سارے لفظ ڈالے ہوئے دیکھتے ہیں لوگوں کو. ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار, وقنا عذاب القبر, وقنا عذاب الحشر. ہاں سنی ہوئی ایسی دعائیں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں صحابہ کرام کی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ قرآن سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ لکھ لیتے, کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں لکھائی. تو پھر مجھے آپ کو بھی اسی میں رک جانا چاہیے. سورۃ توبہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ آپ کہہ لیجئے کہ سیاسی تقویٰ سکھانے والی سورت ہے. اجتماعی تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ بدر پہلی جنگ تھی جس کے موقع پر آپ کہہ لیجئے کہ بگننگ آف دا اینڈ تھا, مسلمانوں کے غلبے کا آغاز تھا جو مکہ کے بعد مدینہ اور عرب میں رہا. تبوک ایک جنگ تھی جو کہہ لیجئے کہ اس وقت کی سپر پاور کے خلاف لڑی جانے والی تھی, ہرکل کی فوجوں کے خلاف. یہ کیا تھی؟ عرب سے باہر اسلام کا غلبہ شروع ہو گیا. سورۃ توبہ میں 129 آیتیں, 129 متنی سورت ہے. پانچ مختلف ٹاپک آپ کو اس کے دکھیں گے. آیت نمبر 1 سے 28 میں مشرقین عرب کے خلاف جہاد کا حکم ہے. کلیئر کٹ اس میں جہاد کا حکم آتا ہے, اس لیے ہمیں بھی اس میں کسی قسم کی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. آیت نمبر 29 سے 35 میں اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل, یہود و نصارہ, ان کے خلاف جہاد کا حکم ہے. پھر آیت نمبر 36 سے 41 میں رغبت ہے جہاد کی, قیصر روم اور اس کے ساتھی جو تھے ان کے خلاف جہاد کا حکم بھی ہوا, اور جن لوگوں نے جہاد نہیں کیا یا نہیں نکلے ان کے لیے اس میں کچھ دھمکیاں بھی ہیں. پھر اس کے بعد آیت 42 سے 127 تک منافقین کے خلاف جہاد کا حکم ہے, اور پھر اس کے بعد آیت 128 اور 129 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کی قدر کرنے کا حکم, کہ اس خیر خواہ کی اگر تم قدر نہیں کرو گے نقصان تمہارا اپنا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں سارے ٹاپکس جمع کر لیں تو جو مرکزی مضمون ہے وہ اس سورت کا جہاد ہے. کل کیا جہاد تھا؟ آج کیا جہاد ہے؟ مشرکین عرب کے خلاف جہاد لازمی تھا, اہل کتاب کے ساتھ جہاد کنڈیشنل ہے, منافقین کے ساتھ جہاد کس طریقے سے ہوگا, اور عام مسلمان جو بالکل ابھی تک دین کے رنگ میں رنگے نہیں گئے ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا. ایمان کو بوسٹ اپ کرنے والی صورت ہے. انشاءاللہ جہاں وہ آیتیں آئیں گی جس کا تعلق غزوہ تبوک سے ہے تو وہاں آپ کو اس کے ساتھ بتاؤں گی. اسی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بھی تذکرہ آئے گا, اور مکہ والوں نے آپ کی محبتوں اور آپ کی خیر خواہیوں کا کیا بدلہ دیا اس کا بھی ذکر ہے. بڑی پیاری صورت ہے حالانکہ بوجھل ہے. اس کو سنتے وقت واقعی دل بار بار بھر آتا ہے, اور میں کہتی ہوں اللہ تیرا شکر ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے, کیونکہ سورۃ توبہ وہ سورت ہے جس نے منافقوں کے پول کھول دیے تھے. اگر سورۃ توبہ نازل نہ ہوتی تو لوگوں کو وہ آخری وقت تک بھی منافقوں کا نہ پتا چلتا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے نفاق کو نکال دے اور ہمیں سچے مخلص مومن بنا دے. آئیے شروع کرتے ہیں. برات من اللہ ورسولہ للذین عاہدتم من المشرکین. اعلان برات ہے یعنی بیزار ہے اللہ. اب یہاں تھوڑا سا تجوید پہ بھی ایک نقطہ ڈالیے گا. آپ دیکھیے کہ لفظ کیا ہے, من اللہ ورسولہ, اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. اور اگر میں اس لفظ کو بدل دوں اور تھوڑا سا کس طرح پڑھ دوں کہ اعلان برات ہے اللہ کا رسول سے, تو معنی بدل, یعنی رسول لی کی زیر کو زبر کر دیں گے نا تو معنی بالکل اپوزٹ ہوگا, جو کہ انتہائی غلط ہوگا. تو لہٰذا قرآن پاک کو ٹھیک پڑھنا سیکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے ہیں. فسیخ فی الارض اربعۃ اشہر, بس تم ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو, اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. شروع سے مکہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہاں مشرکین اپنے طریقوں سے عبادت کرتے رہے. 23 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے جس دور سے گزرے, شروع کے 13 سال آپ مکہ میں تھے نبی بننے کے بعد بھی. پہلے 40 سال کو تو ہم ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ اس وقت تک تو آپ کے پاس نبوت نہیں تھی, لیکن یہاں جو آج کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نقطہ ہے سوچنے کا, 13 سال تک آپ مکہ میں رہے, کعبہ میں بت پوجے جاتے رہے, مشرکین اپنے طریقے سے طواف کرتے رہے, اللہ کے نبی نے کسی ایک دن جا کر بھی ان پر دھاوا نہیں بولا, حملہ نہیں کیا. یہ ہے دین کا مزاج, برداشت کرو. ایسے ہی جا کے وہاں وہ توڑنے لگتے ان کے بت تو کیا ہوتا, ہندو مسلم فسادات شروع ہو جاتے. اللہ کے نبی کی جو سنت میں نے دیکھی اور اسی سے ہٹنے کی وجہ لگتا ہے کہ سزا ملتی ہے آج کے دور میں ہم مسلمانوں کو بغیر تیاریوں کے کام شروع کر دیتے ہیں. تھوڑے دن کام کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ پوری طرح تیار نہیں ہوئے ہوتے. تو آپ نے پہلے 13 سال میں ٹیم تیار کی جنہوں نے پھر وہاں جا کر تبدیلی لانی تھی, اسی چیز کا یہ ذکر ہے. لیکن جب مکہ فتح ہو گیا 68 ہجری میں, اب کیا کیا جائے؟ اگلا سال آیا 9 ہجری تھی. اب سوال کیا تھا کہ اب تو مکہ مسلم ملک ہے, تو اب اگر حج کریں گے اور بتوں کو پوجیں گے تو یہ تو آنسریبل تھنگ ہے, کوشچنیبل ہے. خیر اس پہ یہ ہوا کہ جب 9 ہجری کا حج آیا تو اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق اور بعد میں پھر حضرت علی کو بھی بھیجا اور اب اعلان کر دیا کہ اس سال تو جو ہیں آئے ہوئے, اگلے سال اب کوئی مشفق ادھر نہیں آئے گا. 4 مہینے کی پھر بھی مہلت دی. کون سا ملک اتنا اعلیٰ ظرف رکھتا ہے کہ دشمن کو جیتنے کے باوجود کہہ دے اب 4 ماہ تک تم ہمارے ملک میں رہ لو, پھر اس کے بعد یا تو تم ہمارے ساتھ مل جاؤ مخلص ہو جاؤ نہیں تو پھر ہم تمہیں نکال دیں گے. آج تو پہلے ہی مار کٹائی شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ اسلام کا ایک مزاج ہے جو واقعی تفصیل طلب ہے اور پڑھنے کی ضرورت ہے. لیکن اللہ کے نبی نے بہت تحمل کے ساتھ ان لوگوں سے معاملہ کیا. اعلان کیا تھا؟ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن. اچھا حج اکبر کون سا ہوتا ہے؟ جو جمعے کو ہو. نہیں جی ایسا نہیں ہے, ہر حج حج اکبر ہوتا ہے. عرب لوگ عمرے کو حج اصغر کہتے تھے اور حج کو حج اکبر. اور ہماری امائیں اور ہمارے بیچارے سیدھے سادے انکل آ کے کہتے ہیں اس سال تو حج حج اکبر سے جمعے نہ ہویا. تو ہر حج حج اکبر ہوتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ مشرقین سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی. اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی حق میں بہتر ہے, اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں. اور اے نبی انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو بجز ان مشرقین سے جن سے تم نے معاہدے کیے ہیں, پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی, تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تم مدت معاہدہ تک وفا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے. یہاں سے آپ دیکھیے معاہدوں کو پورا کرنا کتنی بڑی بات ہے. کفار سے معاہدے ہوئے ہوئے تھے, اب باقیوں کو 4 ماہ کی مہلت دی. کہا نہیں, جن کا ہو سکتا ہے معاہدہ 6 ماہ ابھی چل رہیں گے ان کی لیز پوری کرو, ان کا ایگریمنٹ پورا کرو. یہاں سے پھر آپ کو مزاج سمجھ آئے گا اسلام کا کہ دشمنوں کے ساتھ بھی مخالفوں کے ساتھ بھی کبھی آپ نے اچانک معاملہ نہیں کیا. کہاں ہم مسلمانوں میں کھڑے کھڑے کہتے ہیں نکل جائیے یہاں سے, آج کے بعد آپ کا ہم سے اور ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ کون سا دین ہے؟ کیا آپ کا کوئی بندہ انہوں نے مار دیا قتل کر دیا کسی کو کہ آپ نے ان کو کھڑے کھڑے ان کی جگہ سے نکال دیا؟ اور بات دوسری طرف بھی کوئی فرق نہیں ہے, کل سے ہم نہیں ہیں, آپ میں نے مائنڈ چینج کر لیا. پھر کیسے کر لیا اپنے مائنڈ چینج؟ کیا آپ میں سے کوئی عورت اپنے ہسبینڈ کو کہہ سکتی ہے میں نے مائنڈ چینج کر لیا اب کل سے میں آپ کی بیوی نہیں ہوں؟ اسلام تو طلاق دینے میں 3 مہینے اور اس سے پہلے کوئی سال 2 سال کی نیگوسیشن سکھاتا ہے. پوری کوششیں کرو پھر چھوڑو, اور چھوڑو بھی اس طرح کہ دوبارہ واپسی کا رستہ رہے. آج یہ جو مسلمانوں کا مزاج بن گیا نا کہ کھڑے کھڑے رکھنا اور کھڑے کھڑے نکالنا, یہ بھی دین کی روح کے خلاف ہے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کر رکھے. انپریڈکٹیبل لوگ کبھی دین کا کام نہیں کر سکتے. اور آج بہت سارے منصوبوں کی محرومی کی وجہ کیا ہے؟ میں آنکھوں دیکھی گواہ ہوں. ایسے ایسے پروجیکٹس میں نے دنیا میں دیکھے, یہاں کی بات نہیں کر رہی, کہ ایک پلیٹ فارم پہ رات دن میں نے لوگوں کو کام کرتے دیکھے, راتوں کو بھی جا کے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب مرد کام کرتے ہیں تو پھر وہ کیسے کرتے ہیں نا, ان میں تو ہمت بھی زیادہ ہوتی ہے. لیکن ایک ہی ٹیبل پہ 2-3 ماہ کے بعد وہ ایسے بکھرتے ہیں کہ جیسے تسبیح کے دانے بکھرتے ہیں. چھوٹی سی بات کا اختلاف, چھوٹی سی بات پہ, یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کے اختلاف کے باوجود بھی کھڑے رہو کیونکہ معاہدے کیے ہیں تم نے. تمہاری امید پہ کسی نے کوئی کام کیا تم کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ عورت پریگننٹ ہے, مرد کہتا چلی جو آج کے بعد تم میری بیوی نہیں ہو, وہ آپ کے بچے کو کیسے پالے, کیسے پیدا کرے, اس کو کیسے رکھے؟ صبر کرو, ابھی نہیں تم جا سکتے, بیٹھو بات کریں گے. جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی, جب تک اس کی ڈلیوری پوری نہیں ہوتی, تم اس کو سب دیکھو گے. ہمارا اسلام پریڈکٹیبل ہے. آج یہ بڑا نقصان ہو گیا مسلمانوں میں, جو مسلمانوں کو ایک انڈیویجولزم پہ رکھ دیا نا, تمہاری ذات, تمہارا اخلاق, تمہاری روحانیت, تمہارا کردار, تمہارا تزکیہ, تم نیک بن جاؤ. بھائی نیک اب بن گئے تو اپنے جانا کدھر ہے؟ دیکھیے جہاز بنا ہو رن وے ہی نہیں ہے, چلائیں گے کہاں؟ آپ ایمان تقوا کے فرنس بن جائیں, سوسائٹی میں تو گندگی ہے, تو بہتر نہیں ہے کہ پہلے آپ سوسائٹی کو ہموار کیجئے؟ تو یہاں یہ بات سکھائی گئی کہ اب ان کے ساتھ ایک دم کھڑے کھڑے معاہدے نہ توڑ دو, ورنہ آپ دیکھیں کہ عام طور پہ جہاں دشمنیاں ہوتی ہیں وہاں ایسے نہیں ہوتا. کہ آپ مثال ہے کہ افغانستان اور رشیا کی جنگ لیجئے، تو اس میں کبھی ایسے آپ نے سنا ہوگا کبھی کہ رشیا نے کہا کہ اچھا افغانستان والو تم اتنے دن رہ لو، یہ کر لو، پھر چار ماہ بعد پھر سوچیں گے؟ تو کھڑے کھڑے معاملہ ختم ہوتا ہے. اسلام دشمنوں سے بھی ایک دم معاہدے نہیں توڑتا، اور یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے کہ آپ لوگوں کو ہر وقت اس دھڑکے میں رکھیں، ہم آپ کو نکال دیں گے، ہم آپ کو پیچھے کر دیں گے، ہمیں آپ سے اچھا بندہ مل گیا. تو یہ پھر اسلام نہیں ہے، یہ صرف اجارہ داری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے بچا کر رکھے. فرمایا اللہ، اور اللہ ایسے لوگوں کو متقی کہہ رہا ہے. یہ کون سا تقوی ہے؟ سیاسی تقوی. یہ نوٹ کیجئے گا، سیاسی تقوی بہت ضروری ہے اسلام لانے کے لیے، اور انفرادی تقوی بہت آسان ہوتا ہے. یقین کریں، جملہ ضرور لکھیے گا جہاں بھی اس کو پھیلا سکیں. انفرادی تقوی بہت آسان ہے. شراب چھوڑنا آسان ہے، غیبت چھوڑنا آسان ہے. اجتماعی تقوی بہت مشکل ہے، کیونکہ اس میں ٹیم بنتی ہے، اس میں مقصد پہ نظر ہوتی ہے. اگر صحابہ میں اجتماعی تقوی نہ ہوتا تو کبھی اللہ کے نبی کی اطاعت نہ کرتے. آپس میں لڑ بھڑ جاتے دشمن کو مارنے، بعد میں پتہ چلتا دو کی آپس میں جنگ ہو گئی، اور اب وہ تو جی ایک کے دو دھڑے بن گئے، انہوں نے جا کے کیا کفار کو سمجھانا تھا، وہ تو خود ہی نہ سمجھ سکے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ والا تقویٰ عطا فرمائے، جو ہمیں ایک یونٹ بن کر، ایک سسٹم بن کر رکھے. اچھا، ایک اور بھی دھوکا ہے، یہ چونکہ پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں نا، تو اس کو سمجھ لیجئے. بعض لوگ کہتے ہیں دین کا ہی کام کرنا ہے نا، اس کے ساتھ نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کر لیں گے. تو پھر مثال تو اچھی نہیں ہے، لیکن بات ایک سیکنڈ میں سمجھ آ جائے گی. بیوی بننا ہے نا، تمہاری نہیں بنتی، کسی اور کی بن جاتی. بنتی ہے کوئی عورت ایسے؟ کھڑے کھڑے وفاداریاں نہیں بدلی جا سکتی. آپ اس کے نام سے مشہور ہیں، آپ اس کی نسبت میں ہیں، آپ اس کی بیوی ہیں. آپ کہتے تم آج سے میرے شوہر نہیں ہو، جاؤ کسی اور کو بیوی بنا لو. کتنی بے دکھ کی باتیں ہیں. لیکن دین کے نام پہ اور دنیا کے اندر مسلمان کوئی بھی پروجیکٹ شروع کر لیں. آج آپ دیکھیں ہمارے ملک کے کئی ایسے پروجیکٹس ہیں جو پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں. ہم چونکہ باہر بیٹھے ہیں، ہمیں اپنے ملک کے مسائل ہی نہیں پتا. آپ اپنے ملک میں بیٹھ کے پڑھائیں، آپ بی سی پروجیکٹ ڈسکس کریں گے، ایک حکومت آتی ہے بڑے جوش سے وہ پروجیکٹ بناتی ہے، دوسری حکومت آتی ہے ٹھپ کر دیتی ہے، دوسری آتی ہے سڑکیں کھودتی ہے، تیسری آتی ہے پائپ نہیں ڈالتی، چوتھی آتی ہے اس کو بند کر دیتی. یہی تو کھیل کھلونا ہے کہ آج ہم اجتماعیت میں نہیں جی رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اجتماعیت والا دین دے دے. فرمایا، پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ اور ان کو پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھ جاؤ. یہ آیت بڑی مشہور ہے نان مسلمز میں، لیکن یہ جو پیچھے میں نے اتنی لمبی آپ کو کہانی سنا، یہ نہیں سناتے لوگ. اس آیت کو دیکھ کے کیا لگ رہا ہے؟ آپ مال میں گئی، کافر دیکھا، شوٹ کر دو، اور آپ اسکول میں گئی، نان مسلم بچوں کو مار دو. یہ آیت نمبر نوٹ کر لیں، آج نان مسلم اسلام کے خلاف پیش کرتے ہیں. حالانکہ اس کے پیچھے 13 سال کا صبر، پھر 8 سال کا صبر، 13 اور 8 21 سال مسلمانوں نے صبر کیا تھا، پھر کہا کہ اب 4 ماہ کی مہلت دی، پھر بھی اگر یہ پاس نہیں آتے اور نہ یہ توبہ کرتے ہیں نہ یہ مکہ چھوڑتے ہیں، تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ دیکھیں نا، اس ملک میں ویزا اوور ہو جائے تو کوئی بیٹھا رہے تو حکومت اس کو چھوڑے گی؟ آپ بغیر ویزے کے ادھر آ جائیں، آپ کا پاسپورٹ ایکسپائرڈ ہو، آپ کو یہ گورنمنٹ چھوڑے گی؟ تو ہر مسلم ملک، ہر ملک کے لاز ہوتے ہیں، اس لیے مسلم حکومت کے لاز ہیں. تو یہ وہ لوگ تھے جو لیگل مکہ میں رہنا چاہ رہے تھے، کہ آپ اگر یہ رہتے ہیں تو پھر یا تو ان کو توبہ کرواؤ، نہیں تو پھر ان کو پکڑ لو. پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو ان کو چھوڑ دو. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اگر مشرکین میں کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے، دیکھیے یہ دروازہ پھر کھلا ہے. اور میں کہتی ہوں یہ مزاج کفار کے ساتھ ہے، تو مسلمانوں کے ساتھ تو اس سے کتنا زیادہ اچھا انداز ہوگا اسلام کا. کہا اتنا کچھ کر کے بھی ایک کافر ہے، وہ کہتے نہیں ابھی مجھے مکہ پہ کچھ اور دن رہنے دیں، میں ذرا آپ مسلمانوں کا دین سیکھنا چاہتا ہوں. تو کہا رکھ لو، رسک لے لو، شاید وہ سپائے ہو، شاید وہ جاسوس ہو، لیکن تم اس کو رکھ لو، کیونکہ شاید اس کو ہدایت بھی تو مل جائے. کیا کرے، اللہ کا کلام سنے تو اس کو پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مامن یعنی اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو. یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے. ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ بجز ان لوگوں کے دن سے تم نے مسجد حرام کے پاس کوئی معاہدہ کیا تھا، جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہے تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. مگر ان کے سوا، یہ سب کس کے لیے ہے؟ دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں، تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا خیال رکھیں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا. وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں. یہ بھی بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، جن کی زبان میٹھی اور دل کڑوے ہوتے ہیں، جو اوپر سے بڑی اسلام دوستی کی باتیں کرتے ہیں لیکن اسلام سے اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹتے ہیں. اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں، انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے، بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے ہیں۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ تو یہ رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں، نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے کام واضح بیان کر دیتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ایک بڑی خوبصورت سی بات آپ کو مل رہی ہے کہ اسلام کی اصل دشمنی کفر سے ہے، کافر سے نہیں ہے۔ اسلام کا ہدف کفر ہے، کافر نہیں ہے۔ کافروں کو نہیں برا کہیں، آج اسلام آ گیا، اب آپ کے دین کے بھائی ہیں۔ اور یہاں سے آپ کو تبلیغ کی بھی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ نان مسلمز کو بھی تبلیغ کرتے رہو آخری دم تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس وقت جبکہ وہ ایک علاقے پر حملہ کرنے جا رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ علی وہاں جا کر پہلے تبلیغ کرنا، لوگوں کو دین کی دعوت دینا، اور اگر تمہاری دعوت پہ وہ مسلمان ہو جائیں تو واپس آ جانا، کیونکہ تیری کوشش سے اگر ایک شخص اسلام پہ آ گیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے۔ ہمارا دین کافروں کا دشمن نہیں ہے، اصل بات یہ کہ کفر کو ختم کرو، اور جب تک آپ کی اعلیٰ تربیت نہیں ہوئی ہوگی آپ فرق ہی نہیں نوٹ کر سکیں گے۔ زیادہ بولنے کی عادت ہوگی، اب کافر کو دو چار جملے ایکسٹرا بول کے آ جائیں گے، وہ اسی کی چڑ میں آپ کو کبھی بھی وہ اپنے آپ کو اسلام سے دور رکھے گا۔ تو اس میں مجھے آپ کو یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کا خوبصورت نمونہ بنے۔ پھر ایک چھوٹی سی بات اور نوٹ کیجئے گا کہ کفار دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک لا علم اور ایک علم والے۔ لا علم وہ ہے، جیسے آج ہم لا علم مسلمان ہیں، ہمیں تو اپنا قرآن نہیں آتا، حدیث نہیں آتی، سنا سنا اسلام ایک ریچولز کے طور پہ۔ اسی طرح وہ نان مسلم ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا دین بھی نہیں پڑھا ہوا اور نہ اسلام کو وہ جانتے ہیں، ان کو شراب کباب اور دنیا داری اچھی لگتی ہے، وہ اتنے خطرناک نہیں ہوتے، ان کے لیے انتظام کیجئے کہ حتی یسمع کلام اللہ۔ ہاں دوسری قسم کے علم والے جو اپنے دین کو بھی جانتے ہیں اور اسلام کو بھی انہوں نے الٹی عینک سے پڑھا ہوتا ہے، جس میں ان کو اسلام کی ہر بری چیز دکھتی ہے، تو اصل یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ کریں، اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ کبھی آپ کو اپنی جابس پہ اور ایئرپورٹس پہ اور شاپنگ مالز میں کبھی کٹر قسم کے نان مسلم ملے؟ ہیلو، ہائی، ہاؤ آر یو ڈوئنگ، نائس، یہی ملتے ہیں۔ تو جو ایسے ہیں نا، ان کے ساتھ کام کیجئے، ان کے دلوں میں اسلام اور اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان کو بھی مہلت دیں۔ ہو سکتا ہے ان کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، اور تم فتویٰ دے کے آگے کہ یہ کافر ہیں، یہ کفر پہ جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسے لوگوں میں محنت کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے دلوں کو بدل سکتا ہے۔ پھر فرمایا، اگر عہد کرنے کے بعد بھی یہ لوگ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنا شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ تلوار کے زور سے ہی یہ باز آ جائیں، یعنی صرف ان کے ساتھ تلوار اٹھے گی جو واقعی اسلام کے خلاف ہیں، جو واقعی اسلام اور مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دیا؟ اب بتائیے ذرا، جنہوں نے اللہ کے نبی کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، کیا وہ بےچارے ہیں؟ اور اللہ کے نبی ہر بات میں ہی، یعنی اللہ کے نبی کا قصور کیسے ہو گیا؟ انہوں نے تو اتنا صبر کیا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرو، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور ان کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ جیسے پچھلی قوموں کو اللہ نے آسمانی آفات سے ختم کیا، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے ان کو اللہ نے تلواروں سے مروا دیا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے اور والا اور دانا ہے۔ یہاں بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے، یش فی صدور کو، تمہارے دلوں کو ٹھنڈا ہونا۔ صحابہ کا دل کب ٹھنڈا ہوتا تھا؟ جب لوگوں کو اسلام کی طرف آتا دیکھتے تھے۔ یاد رکھیے کہ مسلمان کافروں کو مار کر دل نہیں ٹھنڈا کریں گے، ان کو اسلام میں آتا دیکھ کر دل ٹھنڈا کریں گے۔ اور دل کب ٹھنڈا ہوتا ہے؟ جب آپ کے دل میں بغض نہیں ہوتا۔ آج مسلمان اور جلے ہوئے، کٹے ہوئے، ان کو ایک دم دوسرے پہ غصہ آ رہا ہے اور وہ کہنا چاہیے کہ ان کی بھویں تنی ہوئی ہے، تو یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اصل بات یہ کہ آپ ریلیکس رہیں، غلط چیز دیکھیں آپ کو غصہ، غصہ وہ غلط چیز ختم، آپ اسمائلی۔ یہ جو دلوں میں گرج رکھتے ہیں نا مسلمان، اور دین کا کام کرنے والوں کے دلوں میں اگر برائی آ گئی، ایک دن نہیں ساتھ چلیں گے۔ میں اس کو بالکل ایسے سوچتی ہوں کہ جیسے ماں اور بیٹی، اور ایک ہے ساس اور بہو، ساس اچھی بھی بن جائے گی نا بےچاری تو ساس ہی رہے گی, سچ ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے نا آنٹی جی؟ اور ماں ڈانٹ بھی لے گی نا تو کہنا میری امی. مائیں ڈانٹتی ہیں کہ نہیں ڈانٹتی؟ سچ بتائیں, جتنا مائیں اپنی بیٹیوں کو ڈانٹتی ہیں, اگر اتنا ساسے ڈانٹے تو ساری دنیا میں بدنام ہو جائے. لیکن آپ ذرا بیٹی کے سامنے ماں کی برائی تو کریں, کہ خبردار میری ماں ہے. آپ بیٹی کو ماں سے کاٹ دیں, چھوڑ دو, الگ کر دو, کبھی بھی نہیں ہوتی, دل میں کچھ نہیں ہوتا. تو ماں بیٹی نے غلط کیا, ماں نے سمجھا دیا, دیٹس اٹ, ختم. بیٹی اچھا کرے گی, ماں نے کلے سے لگانا. رشتے وہ ہونے چاہیے جو سچائی کی بنیاد پہ ہوں. یہی بات ادھر سمجھائی جا رہی ہے کہ تمہارے دلوں میں گرج نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ کو کافر جہنمی, کافر فلانے, یہ اتنا مارتے ہیں, یہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں, اور دل پھاڑنے والی تصویریں آپ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو عام کریں, کیسے آپ ایسے کافروں کے لیے دعا کریں گے؟ نہیں. ایک جذبہ رکھیے نان مسلم کے لیے تبلیغ کا, اللہ میں نے اس کو سمجھانا ہے, میں نے اس کو بتانا ہے, میں نے اس کے دل کے اندر کچھ نرمی ڈالنی ہے. آپ جہاں بھی جاتی آتی ہیں نا, اپنے اپنے حلقہ احباب کو دیکھیے, وہاں آپ ایسی سسٹرز کو ڈھونڈیں. ابھی فی الحال سسٹرز کو ڈھونڈیں تو بہتر ہے, کیونکہ برادرز کو دیکھنے کے لیے اور بہت لوگ ہیں, پتہ چلا کچھ اور ہی شروع ہو گیا. تو لہٰذا اچھے طریقے سے دعوت دیجیے, تو میری بہن ہو, یو آر مائی سسٹر, آئی لو یو, آئی وانٹ ٹو سی یو ان جنہ, یو ول بی وتھ می ان پیراڈائز, آئی وانٹ ٹو ٹیک یو وتھ می. اس طرح سے جوش دلائیے تاکہ آپ کا دل ٹھنڈا. اب دل تو ہمارے بغض سے بھرے ہوئے کافروں کے. آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں, آپ کو اللہ کے نبی کا ایک نیگیٹو جملہ نہیں ملے گا جو ابو جہل کے لیے کہا آپ نے. ہم بیٹھے فلاں مردہ باد, اللہ ان پہ جہاز گرا دے, اللہ فلاں ملک تباہ ہو جائے. میں نے ایک دفعہ ایک اسپیچ سنی, میں امریکہ میں تھی تب, بڑی پرانی بات ہے. کوئی بھی بڑے ماشاءاللہ ایمان والے ہی ہوتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہوں گے. انہوں نے درد شروع کیا, اللہ, اب نام لیا میں نہیں لیتی جس ملک کا نام انہوں نے لیا, لیکن آپ خود ہی سمجھ جائیں گے, اللہ اس کو تباہ کر دے, برباد کر دے. یہ میں نے کہا ہے ہم سب بھی مر جائیں گے. مجھے اتنے پیارے پیارے لوگ جو ادھر ادھر ملتے تھے, امریکہ میں جاتی تھی, ادھر ادھر بجھا دیں, ہائے اللہ اگر ان کی دعا قبول ہوگی تو ہم سارے مر جائیں گے. تو بتائیے ذرا, چلیے مثال ہے. وہ کہتے نہیں نہیں اللہ جی, سارے صرف کافروں کو مارنا, سارے جو یہ گورے مر جائیں تو کیا آپ ان کے سیٹلائٹس جا کے سنبھال سکیں گے؟ کیا آپ ان کی یہ ٹیکنالوجی سنبھال سکتے ہیں؟ چار دن میں ساری دنیا کا نقشہ بگڑے گا. پہلے آپ ایسی نسلیں تیار کریں جو موسیٰ نے کی تھی, جو ایک وقت آیا کہ آپ پہلے اپنے ان کا ریپلیسمنٹ تو رکھیں کہ ایک ملک کے سارے کافر مرے, آپ کی فوج تیار ہے, ماشاء اللہ جا کے ٹیک اوور کر لیجیے, ویل اینڈ گڈ. یہ ہے اسلام کا مزاج, کام کرنے کا کوئی نہیں, باتیں ہی باتیں ہیں, صرف گرجتے اور برستے کوئی نہیں. اللہ تعالی ہمیں کردار کے غازی بنائے, گفتار کے غازی سے زیادہ. فرمایا کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ تک نہیں دیکھا کہ تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی, اور اللہ رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. کتنی پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے میں نے تمہارا کوئی بڑا کارنامہ نہیں دیکھا, ابھی تم کچھ بڑے کام تو کر لو, پھر ذرا بات کرنا. کتنی پیاری بات ہے. جیسے آپ اپنے بچے کو کہتے بیٹا ابھی تو آپ فرسٹ آئے ہو, ابھی تو آپ نے اس سے بھی اوپر جانا ہے, ابھی تو آپ کے 100 میں سے 90 آئے ہیں, ابھی تو اپنے 100 میں سے 100 نمبر لینے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تھوڑی سی نیکیاں کر کے تم اپنے آپ کو بہت نیک سمجھنے لگے ہو؟ نہیں. اس کے بعد اگلی جو آیت ہے نا, یہ بڑی اہم ہے کہ شرک کی موجودگی میں بڑے سے بڑے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. یہ اس کا ٹاپک ہے. ماں کان للمشرکین یعمر مساجد اللہ. مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے, حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں, یعنی اپنے شرک پر وہ خود گواہ ہیں. ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے, اور جہنم میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. دیکھیے مشرکین مکہ خود کو مسلمان کہتے تھے, حضرت ابراہیم سے محبت کرتے تھے, اور خانہ کعبہ کی بڑی خدمت کرتے تھے, حاجیوں کو پانی پلاتے, ستو گھول کے پیتے, کعبہ کی چابی ان کے پاس تھی, بس اسی پہ خوش تھے. دیٹس اٹ. کہتے تھے دیکھو ہم اتنے اچھے اچھے نیکیوں کے کام کر رہے ہیں نا, تو اب ہمیں اور زیادہ کام کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں خوش فہمی دور کر دی کہ شرک کے ساتھ یہ کام فائدہ نہیں دیتے. آج بھی آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اس قسم کی رسمی نیکیوں کو کافی سمجھتے ہیں. کہتے ہیں نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں, اب ہم اور کیا کریں, روزے تو ہم نے رکھ لیا, اب اور ہم سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب آپ کو بتائیں گے کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. اللہ کی مسجدوں کے آباد کرنے والے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ روز آخر کو مانے اور نماز قائم کریں, زکات دیں, اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں, انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے. تو پہلے تو آمنا باللہ دیکھیے, کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ مسجد میں مسجد کو چندہ تو دیتے ہیں اور آپ کا اپنا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے. آپ کے پیسوں سے مسجد میں کارپیٹ بچ گیا لیکن آپ تو کبھی کسی نماز پہ نظر ہی نہیں آئے. اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے مسجد میں ٹوٹیاں لگوا دی اور آپ کی کمائی میں حرام ہے. یہ آج کے دور کا ایک پرابلم ہے. چند رسمی نیکیوں کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں. دیکھیے منافق کی جب جان نہیں بچتی نا کسی سے بھی, کسی مولوی سے وہ نہیں بچتا, تو وہ چندہ دے کے جان چھڑاتا ہے. کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو چندہ لے لو. چندے دیتے ہیں پھر مولوی بھی ان کے خلاف کچھ نہیں بولیں گے. یہاں کا نہیں مجھے تم چاہیے. جب تک میرے اپنے وجود میں اسلام نہیں ہے میری اسلام کی خدمت کیا فائدہ دے گی. میں آپ کو یہاں روز آ کے قرآن کا ایک پارہ سنا دوں اور نماز کے وقت نماز نہ پڑھوں, روزے کے وقت روزہ نہ رکھوں, جھوٹ کے وقت جھوٹ بول دوں, سچ کے وقت سچ بول دوں, میرے اس پڑھانے کی کیا ویلیو ہے؟ شاید آپ کو فائدہ ہو جائے, مجھے نہیں فائدہ ہوگا. کسی کی بڑی اچھی بات کہ انہوں نے کہا کہ چراغ جیسے نہ بنو کہ دوسروں کو روشنی دے دیتا ہے خود جل جائے گا. تو اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس طرح کے معاملے میں پڑے. تو اپنی ذات پہ اسلام کو لانا یہ زیادہ مشکل ہے اسلام کی ظاہری باتیں کرنے سے. فرمایا کہ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے. کیا تم نے لوگوں کو حاجی کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا؟ ریمان لائے اللہ پر اور روز آخر پر, اور اس نے اپنی جان کھپائی اللہ کی راہ میں. پوری صورت آپ کو اپنی جان کو اللہ کے راستے میں کھپانے کا درس دیتی ہے. اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں, اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ ہے. پہلی اگلی آیتوں کو سننے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اللہ کے ہاں درجہ ہو؟ سب چاہتے ہیں نا. تب ایک ایک کر کے سوچئے, سنیے اور اپنا محاسبہ خود کیجئے کہ کیا واقعی میں ان لوگوں میں شامل ہوتی ہوں. کون لوگ ہیں اللہ کے ہاں ویلیویبل؟ کن کی ویلیو اللہ تعالی کی نظروں میں ہے؟ فرمایا جو ایمان لائے. ایمان پہلی سیڑھی ہے, یاد رکھیے گا. لیکن آمنا باللہ کے بعد بیٹھ نہیں گئے تسبیح ہاتھ میں لے کر, بلکہ کیا کیا؟ بہاجرو, ناپسندیدہ چیزیں چھوڑی. آج بھی یہی ترتیب ہے. جس کو قرآن سمجھ آ گیا, اللہ کو ایک مان گیا, سب سے پہلے وہ ہجرت کرے گا بری عادتوں سے, جھوٹ سے, گناہ سے, شراب سے, گانوں سے, بجانوں سے. جو جو چیز اس کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بری لگتی ہے اس کو چھوڑ دیا. ہجرت چھوڑنی پڑتی ہے. پھر اس کے بعد جہادو, پھر نئی صورت, تیسری صورت, اب نیکیاں کرو, اب کھپاؤ اس جسم کو جس کو گناہوں میں موٹا کیا. آپ کو پتا ہے کہ توبہ کی چھ شرائط ہیں, اس میں سے ایک شرط ہے کہ جس جسم کو گناہوں میں موٹا کیا تھا اس کو گناہ اب نیکیوں میں پتلا کرو. خون بہاؤ, پسینہ بہاؤ, جہاد کرو. جہاد محنت ہے, کوشش کرو, اٹموسٹ سٹرگل. کیسے, کہاں کرنی؟ فی سبیل اللہ. دنیا کی راستے میں جہاد نہیں کرنا, وہ تو بہت کر رہے ہیں. ڈائٹنگ کے نام پہ جہاد نہیں کرنا, وہ تو بہت سارے جا کے پسینہ بہاتے ہیں سیلون میں اور جکوزی میں جا جا کر کیا کچھ کرتے ہیں. آج اب دیکھیں لوگ گرمی میں پسینے بہاتے ہیں, کہتے شکر ہے کچھ ویٹ کم ہو گیا, کچھ کیلوریز جل گئی. اور اللہ کے راستے میں ذرا جان لگے تو کہتے رنگ ہی پیلا ہو گیا, جان ہی نہیں, بلڈ پریشر ہی لو ہو گیا. نہیں, بی اموالہم, مال بھی لگیں گے, وانفسہم, اور جانیں بھی لگیں گی. ایسے لوگوں کے اعظم درجات عند اللہ, ان کے درجے ہیں اللہ کے پاس. والائکہم الفائزون, یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. فائزہ, فائزون, سب سے زیادہ کامیاب ہونے والے. کیا ملے گا؟ یبشرہم ربہم برحمت منہ, خوشخبریاں دیتا ہے ان کا رب ان کو اپنی رحمت اور خوشنودی کی, اور ان جنتوں کی جہاں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے عیش کے سامان ہیں. ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے. یہ ہے اس وقت کا دیہات. آج کے دور میں مجھے آپ کو یہ کرنا ہے. من پسند چیزیں لوگ چھوڑتے ہیں کب؟ جب وہ دنیا کی ترقی کے لیے ضروری ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ جن کو کچھ خاص پروفیشنز لینے ہوتے ہیں نا, تو ان کو کئی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. مثلا فوجی ہیں تو ان کو بہت ساری چیزوں سے بچنا پڑتا ہے. بال اپنے کٹوانے پڑتے ہیں, بعض دفعہ ان کو گرمیوں میں دوپہروں میں دھوپ میں نکال دیتے ہیں, برف پہ چلواتے ہیں, کیونکہ سخت جان بنانا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے دنیا کی چیزوں میں جب ایک انسان اپنی جان مال کھپاتا ہے نا, تو اللہ کے راستے میں بھی جان مال کھپانی پڑے گی. آج مجھے آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا ایمان گھر میں رکھے ہوئے پرانے کپڑوں کی طرح میلا تو نہیں ہو چکا. آج میں اور آپ اگر اپنے آپ کو اس نظر سے دیکھیں تو ہمیں صاف دکھے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. میرا مال کہاں لگتا ہے, میرا وقت کہاں لگتا ہے, میری سکلز کہاں لگتی ہیں, مجھے کیا پسند ہے, مجھے کیا نہیں پسند. چھوڑتے تو آج بھی بہت ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں جو معاشرے کو اچھا نہیں لگتا. یعنی لمبی قمیض کا رواج آیا، چھوٹی قمیضوں سے ہم نے ہجرت کر لی. لمبی قمیضوں کا رواج آئے گا، چھوٹی قمیضیں آرام سے چھوڑ دیں گے. اب دیکھیں ایک اعلان ہو کہ یو ایس ایمبیسی نے نقابی عورتوں کو پرائیورٹی لسٹ پہ رکھ لیا اپنے ملک کا ویزا دینے کے لیے، کتنے نقاب بکیں گے؟ پوری دنیا سے نقاب ختم ہو جائیں گے. وہ کہ صرف ہم ان عورتوں کو حجاب پہلے ان کو دیں گے جو نقاب کرتے ہیں، پھر اس میں سے کچھ بچ گئی تو حجاب کرنے والیوں کو دیں گے، اور اس کے بعد کچھ بچ گئی تو پھر ہم بہت ماڈرن سسٹرز کو دیں گے. آپ بتا سکتے ہیں کہ پردہ رواج بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ میں نے لوگوں کو فجر سے پہلے تہجد کے وقت امریکن ایمبیسی کے باہر کھڑے دیکھا. وہ لوگ جو شاید کبھی جمعے کی بھی نماز نہ پڑھنے جاتے ہوں، وہ رات 3 بجے جا کے اسلام آباد میں ایمبیسی کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کھڑکی صبح 7 بجے کھلنی ہے اور ہمارا فارم صرف سبمٹ ہو جائے. کوئی ویزا نہیں ملنا کہ صدر اوباما نے آ کے آپ کو نیشنلٹی نہیں پکڑانی، صرف آپ کا فارم سبمٹ ہو جائے. یہ ہے دنیا کی تڑپ، یہ ہے پیشن، یہ ہے طلب. پڑھے ہوئے پھر اور پڑھ رہے ہیں، کمانے والے اور کما رہے ہیں، دنیا بنائے ہوئے اور دنیا بنا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے پیشن. یہ پیشن اللہ مانگتا ہے مجھ سے آپ سے، اور واللہ ہی اگر اللہ اس سے بھی زیادہ مانگ لے تو کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اس لیے اب اگلی آیت میں رکاوٹیں. اب چاہتا تو دل خارق کا یہی ہے، سچ بات ہے، کر کیوں نہیں پاتے؟ لکھی اس آیت کا ٹاپک، کوششوں، خواہشوں، تمناؤں، ارادوں کے باوجود پھر ہم اس درجے کے بن کیوں نہیں سکتے؟ تو 9 رکاوٹیں ہیں جس کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پہلے تو اس پکار سے پوچھئے کس کو آئی ہے. بولیں جی اللہ آپ کو مجھے آئی ہے. اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے، جیسے عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ نے کیا تھا. سگے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا کہ ابا، جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے جو لفظ بولے تو ان کو واپس نہیں لیں گے، میں آپ کو مدینہ میں نہیں داخل ہونے دوں گا. یہ ہے ایمان. تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے. اے نبی، ان کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑنے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو بہت پسند ہے. یہ جملہ 2 بار بول دوں کیونکہ عورتیں بیٹھی ہیں. مردوں کا مسئلہ کمانا اور عورتوں کا مسئلہ گھر. مردوں کا دل کمائی میں اور عورتوں کا دل گھر میں. اپ گریڈنگ، ہر وقت اسی کو چمکانا سجانا. کہا کہ یہ سب چیزیں تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں، اس اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے، جہاد کے لفظ کو محنت کیجئے پھر بات سمجھ آئے گی، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں محنت سے عزیز تر ہیں. تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے. اور آج پورے گلوب پہ وہ فیصلہ لوگوں کو دکھ رہا ہے کہ امت مغلوب ہے، دشمن غالب ہے، دشمن سامنے ہے، مسلمانوں کی عزت نہیں. اور اللہ فاسق لوگوں کو، اللہ تعالی فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا. یہ ہیں وہ رکاوٹیں، وہ ہرڈلز جو مجھے آپ کو دیکھنی اور تو سمجھنی ہے. آپ دیکھیں کہ عام حالات میں تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ میں اللہ سے پیار کتنا ہے، جب تک مقابلے میں ان 9 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہ آئے. آپ کہتے ہیں آئی لو یو مائی اللہ، ٹھیک ہے، ویری گڈ. کوئی یہ مشکل ہے یہ کہنا اللہ مجھے آپ سے پیار ہے؟ سبحان اللہ کہنا مشکل ہے، الحمدللہ کہنا مشکل ہے، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنا مشکل ہے. لیکن اس اللہ اکبر کو اس وقت کہنا جب پورا خاندان آپ کو کسی برائی کی طرف دعوت دے اور آپ کہتے ہیں میں نہیں مانوں گی، میں اپنے رب کی مانوں گی کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے. وہ وقت ہوتا ہے جب مقابلے پہ کوئی چیز آتی ہے نا، پھر پتا چلتا ہے کہ کس سے زیادہ پیار ہے. دیکھیں کمپیریزن کے بغیر تو چیزیں ویسے بھی نہیں سمجھ آتی نا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایمان باللہ کہنے کے بعد جو اس کے تقاضے ہیں اس کو نبھاؤ. آج اگر کسی کو آپ یہ آیت بغیر آیت کے خود سے کہہ دیں نا کہ یہ 9 چیزیں، ان سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو لو، تو کہیں گے خون سفید ہو گیا، قطع رحمی کرتی ہیں، یہ آپ کے ساتھی کیا کرتے ہیں، ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے. تو لکھ لیجئے، ہر وقت تو ایک ہی کیفیت ہوتی ہے الحمدللہ. اگر آپ سچے مومن ہیں نا، 3 میں سے 1 سچویشن آپ دیکھیے گا آپ کے سامنے آئے گی. پہلی سچویشن کیا آتی ہے کہ اللہ بھی آپ سے خوش ہے، اور آپ کے ساتھی بھی آپ سے خوش ہیں, شوہر بچے, یعنی یہ نارمل روٹین ہے اور اٹس کامن, یہ عام بات ہے, ہوگی. دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تو آپ سے بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے کسی کام کے کرنے پہ, لیکن آپ کے ارد گرد والے آپ سے خوش نہیں ہوتے. اٹس پاسبل, یہ ہوگا. اور خاص طور پہ پتا یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ والے حق بھی اپنے رشتے داروں اور اپنے پیاروں کو دے چکے ہوتے ہیں. ہم میں سے بہت ساروں کو اس شرک کا نہیں پتا. یقین کیجئے, اس کو پڑھیے کہ ہم نے اللہ کے حق بھی انسانوں کو دیے ہوتے ہیں. خوش اللہ کو کرنا ہے, ہم انسانوں کو خوش کر رہے ہیں. حلال حرام اللہ سے پوچھ کے کرنا ہم انسانوں کو کرتے ہیں. اب جب آپ کو پتا چلتا ہو میرے اللہ کا حق مجھ پہ زیادہ ہے, تو پھر آپ ان سے واپس لیتے ہیں. مثال ہے, آپ شوہر کی خوشی کے لیے ہر کام کرتے تھے, آج سمجھ آئے کہ نہیں کرنا, صحیح کرنا ہے, غلط نہیں کرنا, صحیح ضرور کرنا ہے اور غلط بالکل نہیں کرنا. اب آج آپ نے انکار کر دیا, وہ کہیں تمہیں کیا ہوا, وہ دید پارے میں یہ آیا تھا اور استاذہ نے بتایا تھا, اور ان کی پھر جو آپ خوب عزت کراتے ہیں اور لفظ نور القرآن کو تو پھر خوب چار چاند لگوائیں گے. اب وہ کہیں کہ خبردار کل سے تم گئی, گھر بیٹھو پڑھو, کوئی ضرورت نہیں. یہ بھی ایک مقام آئے گا. یہ صحابیات پہ آیا, امہات المومنین پہ آیا, نبی کی بیٹیوں پہ آیا کہ اللہ کی نبی کی بیٹی مسلمان ہو کے ہجرت کر کے جا رہی ہے مکہ, اور شوہر اٹک گئے کہ نہیں جاؤں گا. کہا بیٹھے ہیں تو بیٹھے, میں جا رہی ہوں. کتنے مہینے, بلکہ شاید دو سال تک آپ کی بیٹی زینب آپ کے گھر بیٹھی رہی, شوہر ادھر تھے نہیں گئی. اور جب وہ مسلمان ہو کے آئے, اللہ کے نبی نے دوبارہ ملا دیا ایسی بغیر کسی نکاح کے, کہ وہی نکاح ویلڈ تھا. آپ نے کہاں سیرت کو اس طرح پڑھا جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. اب یہ وقت آئے گا. پہلا کیا تھا, اللہ بھی خوش, بندے بھی خوش, ویری گڈ. دعا کریں یہی وقت رہے ہمارے ساتھ, کیونکہ ہمارے اتنے امتحان نہیں, ہمارا اتنا ایمان نہیں ہے کہ ہم یہ امتحان سہ سکیں کہ شوہر کی ڈانٹ سن کے ہم اللہ کی مانتے رہے. ہم تو آنسو پوچھ کے کہتے ہیں یہ تم دیکھو گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. یہ دوسرا وقت آئے گا, لیکن ایک تیسرا مقام کہ بندے آپ سے خوش اور رب آپ سے ناراض, یہ مومن کی زندگی میں کبھی نہیں آتا. مومن کبھی پیپل پلیزر نہیں ہوتا, وہ اللہ پلیزر ہوتا ہے. پانچ بھاری رشتوں کی بات ہے ادھر, جو ہماری مجبوری ہیں, اور تین چیزوں کا تذکرہ ہے جو ہمارے پاؤں کی بیڑیاں ہیں, اور یہ ایمان کی کسوٹی ہے, یہ ایمان کا کرائیٹیرین ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حب ہو احب نہ ہو, ان سے پیار کرو لیکن احب اللہ کی ذات ہے. تمہارے کیریئر, تمہاری جو آج کے بچوں کی اس میں سب سے بڑی چیز تعلیم ہے, ایجوکیشن, جاب, سوسائٹی, وہ مومن نہیں ہے کہ جو ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو قیدی بنا لے. اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں, پھر تم انتظار کرو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. پودے کو بھی زیادہ پانی دیں نا تو وہ گل جاتا ہے, بچوں کو بھی زیادہ ٹائم دیں گے نا تو وہ بھی اوور فلو ہو جائیں گے, گھروں کو بھی زیادہ چمٹے رہیں گے تو یہی ہوں گے. لیکن یاد رکھیے یہ بیلنس کون سکھائے گا, یہ بیلنس کیسے رکھے. بہت سارے ساتھی مجھ سے بھی یہ بات پوچھتے ہیں, ہاؤ وی کین بیلنس. یہ بیلنس آپ کو ملتا ہے جب آپ کی نیت سچ ہوتی ہے, آپ کے اپنے اندر ایمان, تقویٰ, وہ سب چیزیں جو پورے پارے میں پڑھ چکے ہیں وہ ہوتی ہیں, اور جوش سے زیادہ ہوش سے کام لیتے ہیں. اور یاد رکھیے سچے ایمان والے کا ایک ایسا روپ پڑ جاتا ہے کہ شوہر ناراض ہوں بھی منہ سے کچھ نہیں کہیں گے, اور اگلے لمحے اللہ تعالیٰ ان کو خوش کرے گا. دل کن کے ہاتھ میں؟ اللہ کے. آپ دیکھیں گے وہ ساتھی, آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں ایسے لوگ, اللہ آزمائشوں سے بچائے سب کو, لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو ڈیڈیکیشن کے ساتھ جمتے ہیں نا اللہ کے رستوں میں, تو اللہ ان کے شوہروں کو بھی ان کے ساتھ کر دیتا ہے, ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیتی ہیں, ان کے بچے بھی کہتے ہیں اب کیا کریں, ابو نے اتنا ٹائم تو دینا ہی ہے ادھر, تو ہم کیا کریں. جب تک ہم کچے ہوتے ہیں ہمارے شوہروں کو بھی ہم پہ غصہ آتا ہے. جس دن ہم کیل کی طرح جم گئے اللہ شوہروں کے دل نرم کر دیتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, میرے پیچھے پڑ چکے ہیں کہ وَلَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ, سب کچھ بھی دے دیتے, مَا أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, یہ محبتیں خریدی نہیں جاتی, یہ بھیک میں نہیں آتی, یہ اللہ تحفے میں دیتا ہے. آپ جم کے دیکھیں, آپ کے بچے آپ کے گن گائیں گے, آپ کے شوہر آپ کی محبت کا دم بھریں گے, آپ کے ماں باپ, آپ کے بھائی بہن, آپ کے وہ رشتے دار جو آپ کو کسی وقت میں ملانی کا تانا دیتے تھے, وہ آپ سے محبت کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. صرف شرط یہ ہے کہ آپ ایک دو ٹیسٹ دے لیں. ڈرائیونگ کے لیے بھی تو پہلے ٹیسٹ دیتے ہیں تو پھر لائسنس ملتا ہے نا. یہ لائسنس لینے کی دیر ہے, ابھی تک وہ نہیں ملا. اگر آپ کی مجبوریاں نہیں ٹوٹی, پھر اللہ بہانے سے رکھے گا آپ کو گھر, بیٹھو آرام سے. اللہ کہتے حت تیاتی اللہ بھی امری, اور میں اکثر اس آیت پہ روتی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ میرے ساتھ نہ کوئی اپنا ایسا فیصلہ لانا کہ میری مجبوری اتنی بڑی بن جائے کہ میں تیرا کام چھوڑ دوں, مجھ سے تو یہ زندگی نہیں برداشت ہوگی. کبھی بھی دین کا کوئی کام آپ پہ مشکل ہو جائے, پابندی لگ جائے، حالات میں جکڑ گئے. دیکھیے دو طرح نا، ایک تو منہ سے کوئی کہہ دے نہیں جانا، اور ایک حالات ایسے بن جائے نہیں جانا. تو پوچھیں کہ میرے مالک بتا میرا کیا گناہ سامنے آ گیا کہ تو نے مجھے پکڑ لیا. اس بندے کو کہا جا تو اس سے وصول کر، میں نہیں، میں اس کو ڈھیل دیتا ہوں. جیسے آپ نے کبھی کسی سے مال لینا ہو نا، وہ شخص آپ کو سامنے ہی نہیں آتا، آپ کے سامنے نہیں آتا، فون نہیں اٹھاتا، تو آپ اس محلے میں اس شہر میں کوئی رہتا نا، آپ کہتے ذرا وہاں ملا نا تو اس کو پکڑنا، کہنا اس کے پیسے تو دے دو. جب ہمارا اللہ سے معاملہ بگڑتا ہے نا، اللہ کسی انسان کو لے آتا ہے سامنے، کہتا تم مانگو اس سے، میں اسے بات بھی نہیں کرنا چاہتا. تو ایسا اس کا علاج کیا، بس رو دھو کے آ جائیں اللہ کے در میں. اللہ کہتے چلے جاؤ، نہیں اللہ میں نے نہیں جانا، میں ادھر ہی بیٹھی ہوں. اللہ کہتا تمہاری ضرورت ہی کوئی نہیں. نہیں اللہ مجھے تو ہے، میں تو بیٹھی ہوں. پھر اللہ آپ سے مجھ سے کام لے گا. یا ہزاریوں کے ساتھ آتا ہے، یہ ایسے نہیں ہے، اس کے لیے تڑپنا پڑتا ہے، راتوں کو رونا پڑتا ہے، معافیاں مانگنی پڑتی ہیں، پھر اللہ دیتا ہے، ورنہ اللہ فاسق اور آپ کو ہر راہ نہیں دکھاتا. اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو فسق بچائے، فسق سے بچائے. اور اگر کوئی اپیرنٹلی گناہ دے زندگی میں، پھر تو اللہ کہتا ہے موج کرو، پھر تو احساس بھی ختم ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کے رستوں سے ہٹے. پھر اس کے بعد اب غزوہ حنین کا ذکر ہے، جس میں اللہ نے اپنی مدد کی بات کی ہے. دیکھیے گا بہت خوبصورت ہے، جس کا خلاصہ بتا دیتی ہوں کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی عام جنگوں کی نسبت. ایسی دل میں خیال آ گئے اس دفعہ تو تیاری بڑی اچھی ہے. جیسے کبھی کسی فنکشن سے پہلے آپ کہتے ہیں اس دفعہ تو ماشاء اللہ تیاری بہت اچھی ہے، اسی دن کو گڑبڑ ہو جائے گی. عین وقت پہ پتا چلے گا پلیٹنگ نہیں ہے یا کچھ اور نہیں ہے. تو اللہ نے ایک جھٹکا دے کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ مدد اللہ کی طرف سے، ریسورسز یوز کرو، تب کوشش کرو، لیکن تم دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس چیز میں خیر رکھی ہوئی ہے اور تم اس کو لے لو گے. اور یہ جو آیت ہم نے ابھی پوری کی ہے نا، جس میں رشتوں کی بات ہے، اس کا ٹاپک لکھ لیں جذبوں کا جہاد. ہمارا دین ہماری ایموشنل قربانیاں بھی لیتا ہے، یہ جذبے نہیں ہم سے برداشت ہوتے. ہم کہتے ہیں فلاں کو میں ناراض نہیں دیکھ سکتی، ان کی منہ سے تو میں بات نہیں سن سکتی. یہ محبتوں کا جہاد ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس میں کامیاب کرے. آئیے غزوہ حنین کے بارے میں پڑھتے ہیں. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا، اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پہ تمہاری مدد کر چکا ہے. بھول جائیں ساری باتوں کو، آنکھیں بند کریں اور سوچیں میری اللہ نے کب کب مدد کی. میں جب تیاری کرتی ہوں نا تو میں اس طرح کی آیتوں پہ رک جاتی ہوں، پھر میرے آگے ایک لمبی لسٹ کھل جاتی ہے، وہاں بھی اللہ نے مدد کی، وہاں بھی کی، وہاں بھی کی، وہاں بھی کی. اللہ اب بھی کر لینا، میرے پاس تو ان گنت چیزیں ہیں جس پہ میں اس آیت کو پٹ کر سکتی ہوں. زندگی کا ایک دن بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں گزرا، اور دعا کرتی ہوں کہ آگے بھی نہ گزرے. وہ رب کل بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا. لوگ رہے نہ رہے، لوگ آئے نہ آئے، لوگ جائیں نہ جائیں، اصل بات ہے کہ اللہ آپ کا ساتھ نہ دے. ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو. اس روز تمہیں اپنی کثرت کا غرہ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آیا. یہاں سے لکھیے کہ دین کا فخر بھی نہیں کرنا چاہیے. بات کرتے ہماری اتنی بڑی جماعت، ہمارے اتنے ممبر، ہماری اتنی بڑی جگہ، ہمارا اتنا پرانا نام، ہم نے تو اس شہر میں یہ کیا، ہمارا تو گورنمنٹ سے تعلق ہے، ہمارا نام تو فلاں جگہ ہے. بھائی پلیز لو پروفائل پہ کام کرو، اللہ کو بڑے لفظ اچھے نہیں لگتے. اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول اور مومنوں پر نازل فرمائی. دعا کریں اللہ ہمیں بھی سکینت دے دے. یہ دل کا سکون بڑی خوبصورت چیز ہے. اور لکھ لیں، یہ دل کا سکون آپ کے اصل ایمان کا پول کھولتا ہے. ساری مخالفتیں اپنی جگہ، پابندیاں اپنی جگہ، آزمائشیں اپنی جگہ، اکیلے میں بیٹھ کے پوچھے اندر سکون ہے، الحمدللہ. مومن تھک سکتا ہے لیکن بے سکون نہیں ہو سکتا. مومن بیمار ہو سکتا ہے، بے سکون نہیں ہوتا. تو یہ سکون آپ کا وہ کیا کہنا چاہیے، نیویگیٹر ہے. اس کے تھرو اپنا ٹیمپریچر چیک کر لیں کہ میں کہاں پہ ہوں ایمان کے درجوں میں. اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی، کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں. پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخشتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ایمان لانے والوں مشرق ناپاک ہے. دیکھیے کتنا ڈائریکٹ جملہ ہے، میں تو نہیں اس کو ایسے بول سکتی، ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن وہ مالک ہے، اس کے بندے. انما المشرکون نجس، مجھے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ترجمہ پڑھ لیجئے، جو اللہ نے کہہ دیا وہی سچ ہے. ایمان لانے والوں مشرکین ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں. وَانْخِفْتُ مَيْلَةً. اب صحابہ کو خطرہ ہوا، ہائے نان مسلم کو منع کر دیا حج میں آنے سے، تو ہماری تو اس سال کی تجارت کم ہوگی، سیل کم ہوگی، کسٹمر کم ہوں گے. تو جواب سنیے، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اور اللہ علیم و حکیم ہے. آج حرم کے ارد گرد جو دکانیں ہیں ان سے جا کے زائد کا مطلب پوچھئے، ایک بھی کافر نہیں آتا لیکن کتنی سیل ہے. آپ دیکھیں ہمارے ملک میں ایک بات معروف ہے نا کہ کوئی گورا آ جائے دکان پہ تو وہ ساروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں سیلز مین. کیوں؟ ان کو پتا اس سے جتنے پیسے ملنے، اپنوں نے تو بہت کر کے بعد میں بھی کہنا چاہے کل سوچ کے آؤں گی. ہاں ہے نا ایسا. آج تک وہاں کوئی نان مسلم نہیں آتا لیکن کتنی تجارت ہے، یہ بتا رہا ہے. تم اللہ کی آس پہ حرام نکالو اپنے بزنس سے، اللہ تمہیں کبھی تنگ دست نہیں کرے گا. جم کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور اسے آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا اس کو حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں کہتے. حتی یوت الجزیہ، ان سے لڑو یہاں تک کہ جب وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. یہودی کہتے ہیں، اب یہ ان کے کفرانہ عقیدے، اس کی تلاوت ریڈی ہوگی تو مجھے بتا دیجئے گا. یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، اور ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے، اللہ کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور اسی طرح مسیح نے مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. وہ جس کے سوا کوئی مستحق کی عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے. ولو کری حل مشرکون، اور اگرچہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے. بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے باطل عقائد کے بیچ میں صحیح عقیدے کی بات کر دی. یہاں اسلام کی شمع کو بجھانے کی کچھ کوششوں کی بات ہے، تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے. پہلی بات ایک ہے کہ جزیہ کیا ہوتا ہے. نان مسلم زکات نہیں دیتے تو پھر ان سے زکات کے آلٹرنیٹ میں کسی مسلم ملک میں رہنے کے لیے جو ٹیکس لیا جاتا ہے آپ کی زبان میں، اس کو جزیہ کہتے ہیں. اس پہ بھی بہت خوبصورت طریقے سے اسلام نے بانٹ کی ہے، کبھی آپ کا دل چاہے تو اس کے بارے میں پڑھیے گا. دوسری بات ہے اسلام کیا ہے اور لوگ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. فرمایا کہ اسلام کیا ہے، اللہ کا نور ہے. آپ ان آیتوں کی عربی پہ نظر رکھیں گے تو میری باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی، ورنہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ دنیا میں اسلام کو غالب کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ دنیا کے سارے دینوں پر اسلام کو غالب کیا جائے، اور اللہ نے یہ کام کر کے دکھا دیا. جب یہ کام ہو گیا تو دشمنوں نے ہر دور میں کیا چاہا کہ اسلام کے نور کو بجھا دیں. لیطفئوا، آپ دیکھیے امیجینیشن میں ایک شمع لے کے آئیے. جیسے آپ دیکھیے کہ یہ پین ہے، اس کو آپ شمع سمجھیں، یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ اوپر ایک شعلہ جل رہا ہے، میں اس کو لے کے کھڑی ہوں. آپ مجھے بتائیے اس شمع کو، میرے ہاتھوں کو دیکھ کر بتائیے کہ اس شمع کو سب سے زیادہ کس سے نقصان ہے. آپ میں سے یہ جو سب سے پہلی رو میں بھی آنٹی جی بیٹھے ہیں، کیا وہ اس کو بجھا سکتے ہیں؟ نہیں بجھا سکتے، بہت زور کی پھونک چاہیے ہوگی اس کو بجھانے. اور ادھر یہ دیکھیے، بجھ گئے. اسلام کو خطرہ سب سے زیادہ مسلمانوں سے جن کے ہاتھ میں یہ شمع، یہ مطلب ہے اس کا. ہم مسلمانوں نے اسلام کو وہ نقصان دیا جو کفار نے نہیں دیا. کہتے ہیں کہ دشمنوں کی دشمنی سے نہیں، دوستوں کی دوستی سے ڈوبا ہوں. دشمنوں کے بولنے سے اسلام کا جتنا نقصان نہیں ہو رہا، دشمنوں کے بولنے سے اسلام کا اتنا نقصان نہیں ہو رہا جتنا دوستوں کے خاموش رہنے سے ہو رہا ہے. آج میں اور آپ اگر اس اسلام کو خوبصورت طریقے سے پہچان لیں، اس پہ غور فکر کر لیں، تو پھر کبھی بھی اس اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. وہ شعر بھی ہے نا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جا سکے گا. کبھی بھی اسلام کو کوئی بجھا نہیں سکتا، شرط یہ کہ میں اور آپ پورے مسلم ہو جائیں، 24/7 مسلم، 100% مسلم. ہاں جب یہ پھونکیں آتی ہیں نا کفار کی طرف سے، اور آج کی پھونک کیا ہے؟ یہ دیکھیے، میں نے بول، یہ پھونک آپ نے نہیں سنی، یہ سن لی، یہ میڈیا، یہ ہے آج کا. ایک آواز کو دیتا ہے اور پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. جس میڈیا سے آج یہ چیزیں جا رہی ہیں نا, اسی سے اسلام کا پیغام جائے گا تو اینٹی اسلام چیزیں کم ہوں گی. آج غیروں سے زیادہ منافق قسم کے مسلمان اسلام پہ تنقید کرتے ہیں, سو کالڈ مسلم جن کو آپ کہتے ہیں, آج وہ ٹاک شوز میں لا لا کر اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں. جو کام کل کے دور میں کفار کرتے تھے آج وہ مسلمان کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے, اللہ کو ایسے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگوں کو اسائلم بھی ملتا ہے, ایسے لوگوں کو غیر حکومتوں کی پشت پناہی بھی حاصل ہوتی ہے. اور یاد رکھیے, ایسے لوگ جو ہیں پھر وہ کوششوں کے باوجود اسلام کو نہیں مٹا سکتے. کریں کیا میں اور آپ اسلام کو اپنا ذاتی کام سمجھیں, یہ میری کاز ہے, یہ میرا نام ہے, اسلام میرا بچہ ہے, میں نے اس کو ایسے ہی سنبھالنا ہے جیسے اپنے بچے کو سنبھالتی ہوں. ایک ماں ہے وہ اسلام کو بچے کو اٹھا, گرے بچے کو اٹھائے گی تو پہلے کیمرہ مین کو بلائے گی, ذرا تصویر کھینچ لو میں اپنے بچے کو اٹھا لوں, ذرا فیس بک والوں سے پوچھ لوں کہ اسلام بچے کو اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں, وہ تو فوراً اٹھائے گی. تو جب مجھے فیل ہوگا نا کہ میری اسلام کو ضرورت ہے تو میں فوراً چل پڑوں گی, پھر بات بنے گی ورنہ نہیں بنے گی. اور آپ دیکھیے کہ آج بھی اسلام پڑھے لکھے ملکوں میں پھیل رہا ہے کیونکہ وہ انٹلیکچولی سمجھتے ہیں, اور دوسرے مذاہب جس میں کرسچینٹی بھی, یہ غریب ملکوں میں پھیل رہی ہے. علاج کے نام پہ, بھوک کے نام پہ لوگوں کی جا کے مدد کرتے ہیں اور بات بدل جاتی ہے. میرے آپ کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ اپنے حصے کا کام کیجیے, چراغ جلائیے. ہمارا حال ہے, ہم کہتے ہیں کہ ایوری ون تھنگ سم ون ول ڈو نو ون ہیو ڈن, مجھے کرنا ہے یہ کام, جس دن میں نے کیا اس دن فائدہ ہوگا. اور لیوس کراہولت دین کلی کو بھی سمجھ لیجئے, اسلام کا مزاج اوپر رہنے کا ہے. جیسے مکھن کو آپ دیکھیں نا تو لسی کے اوپر ہی رہتا ہے, چھاچ کے اوپر مکھن ہوگا, آپ ہاتھ سے بھی نیچے کریں گے نا وہ پھر اوپر آئے گا, تو اسلام بھی اوپر رہتا ہے. جو ہاتھ اسلام کو نیچے کرنا چاہتے ہیں نا وہ گر جاتے ہیں, اسلام پھر اوپر آئے گا. خلفائے راشدین کو دیکھ لیجئے, اسلام غالب ہوا, 1000 سال تک مسلمان رہے. لوگ کہتے ہیں آج کل یہ قابل عمل ہی نہیں, نہیں کبھی تھا نا تو ہو سکتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جب فرسٹ فلائٹ چلی تھی رائٹ برادرز نے جو پہلا جہاز بنایا تھا, صرف 6 منٹ وہ جہاز اڑا تھا, پھر گر کے ڈوب گیا, گر کے تباہ ہو گیا. لیکن لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا کہ اٹس پاسبل, اور آج دیکھیے لاکھوں کے ملینز جہازیں وہ دنیا میں چلتے ہیں. تو اللہ نے تھوڑا عرصہ ہی صحیح لیکن اسلام کو نافذ کر کے دکھا دیا کہ مجھے آپ کو اسلام کو نافذ کرانا ہے. پچھلے انبیاء کرام صرف دین کی تبلیغ کے لیے آئے تھے, اللہ کے نبی دین کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے. اور آگے صرف جو واقعہ شروع ہونے والا تبوک کا, تو تبوک سے کہہ لیجئے کہ اب بیرون اسلام, اسلام کا بیرون عرب اسلام کا غلبہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. رومنز کے خلاف جو اس دور کی حکومتیں تھیں اور جو باتیں کرنے والے تھے وہ باتیں کرتے رہیں گے, ہم تلاوت سنیں گے اور ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ کریں گے. کچھ چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں پروجیکٹس ہیں آج کے دور کے, کیونکہ آج دیکھیں بار بار اس کی بات ہو رہی ہے نا, جان لگاؤ مال لگاؤ. تو ہم سب خوش قسمت ہیں اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری اپرچونیٹیز دی ہیں. تو سارے پروجیکٹس کو جمع کر کر ایک ویب سائٹ ڈیولپ کی گئی تھی کچھ عرصہ پہلے, اب اس میں مزید کچھ اپڈیٹس ہیں. آپ لوگ بعد میں موقع ملے تو ضرور دیکھیے گا, noorulquran.com/ کے بعد آپ ریوارڈ لکھیں گے تو ایک ویب سائٹ کھلے گی جس میں آپ کو نور القرآن کے انڈر جو بھی پروجیکٹس ہیں اس کی اپرچونیٹیز دکھیں گی. نور القرآن کے انڈر اس لیے کہ ہزاروں ہیں باہر دوسروں کے, آپ ان کے بھی دیکھیے, لیکن میں جو جانتی ہوں میں آپ کو وہ بتاؤں گی کہ آج کے دور میں آپ کا میرا جان مال وقت ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے, اور خاص طور پہ پھر وہ لوگ جو ہم یہاں آئے بیٹھے ہوتے ہیں, جو ہم ناروے میں رہتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ امریکہ کینیڈا باہر کے ملکوں میں یورپ میں آج مسلمان دن رات کام کر رہے ہیں, لیکن آپ اس کی گواہی دیں گے کہ ہم ایک آئسولیٹڈ زون میں بیٹھے ہیں. میں تو جب ہاسٹلوں میں آ کے بیٹھتی ہوں مجھے مکہ یاد آتا ہے, مجھے لگتا ہے میں اللہ کو کہتی ہوں یہ ہمارا مکہ ہے. تو بہرحال ہمارے پاس کچھ پروجیکٹس ہیں, یہ ویب سائٹ آپ بعد میں ضرور چیک کیجئے گا. اس میں قرۃ العین کا پروجیکٹ ہے ماشاءاللہ, آپ میں سے جو ساتھی جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے, نہیں جانتے بعد میں سرچ آؤٹ کیجئے, کوششوں میں ہے. آئیے ہاتھ بڑھائیں, آپ میں جو جس جگہ کام کر سکتا ہے, لیکن ہمارا گول ہے کہ ہم نے بچوں کے اسکول سے شروع کر کے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے. بارنے آگے کے لیے ایک جگہ لے لی ہوئی ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ, موسٹ ویلکم, آئیے دیکھیے بیٹھیے رہیے, لیکن اس جگہ کو فوکس کر کے کوشش ہیں. اب اس کی انسٹالمنٹس چل رہی ہیں اور اللہ نے پہلی بھی پوری کرائی, اس منتھ کی بھی وہی کرائے گا. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم سب جو اس جگہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اگر صرف اس جگہ اپنے اس سال کی صدقہ زکات ہی جمع کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی مدد کرے گا. صرف مال نہیں چاہیے, ہمیں اچھے ٹیچرز بھی چاہیے, ہمیں اسکلڈ لوگ بھی چاہیے. بیٹھیے سسٹر طاہرہ بلکہ آج ادھر ہیں, یہ اس پروجیکٹ کو دیکھتی ہیں, کافی چیزوں میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے ماشاءاللہ, تو آپ ان سے بعد میں مدد پوچھ بھی سکتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ تلاوت سنتے ہیں. اور اس میں ہمارے آن لائن کچھ پروجیکٹس ہیں ماشاءاللہ, کچھ ایپس ہیں بن رہے ہیں اس وقت, ویب سائٹ اپ ڈیٹ ہونی ہے, یعنی بے شمار چیزیں ہیں. میں تو مجھے تو کوئی فکر نہیں ہے الحمدللہ, آپ کو میری کبھی آواز سے بھی نہیں لگے گا. لیکن ساتھی پوچھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوگا, تو میں کہتی ہوں ویسے ہی ہوگا جیسے حنین اور بدر اور تبوک میں ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ کبھی رکا نہیں. آپ کو صرف اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس پیسے کی ضرورت ہے کہ نہیں, آپ کی ضرورت ہے یہ. آپ کو اگر ایک اچھی کاز مل جائے اور آپ اس میں حصہ ڈال دیں, کام بزنس شروع کرنا مشکل ہوتا ہے, شروع کیے ہوئے میں حصہ ڈالنا بہت آسان ہوتا ہے. تو یہ قسم کا نیکیوں کا انویسٹمنٹ ہے میرا آپ کا. آپ میں سے جتنے لوگ سنجیدہ ہیں آئیے بیٹھے, ہم آپ کو ویلکم کریں گے, پورے شہر کے لوگ. ہم اوور آل باہر بھی اس میں گیٹ انوالوڈ کا ایک لنک ہے جس کو اگر آپ بعد میں لنک کلک کریں تو اس میں والنٹیئر فارم رکھا ہوا ہے. ایون جو ساتھی اس وقت اگر باہر سے بھی کچھ سن رہے ہیں تو آپ کسی کاز میں اگر آپ متفق ہیں, میں یہ نہیں کہتی زبردستی کریں, آپ لوگ روز سنتے ہیں, آپ کو اندازہ تو ہوتا ہی ہوگا کہ ہمارے موٹیوز کیا ہیں, ہمارا کنسرن کیا ہے, ہم کس سوچ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ اس کاز سے متفق ہیں تو بسم اللہ کیجئے. اور کاز وہی ہے کہ انلائٹن یور ہارٹس ود دی نور آف قرآن, لوگوں کے دلوں کو قرآن کے نور سے بھرنا ہے. اور یہ بچوں کی تعلیم بھی یہی ہے. اس وقت بھی بچوں کے جو کورسز اور چھوٹی بڑی کلاسز ہیں اس میں میری طرف سے تو ہمیشہ یہی انسٹرکشن ہوتی ہے کہ آپ سلیبس کچھ بھی بنائیں لیکن بچوں کو اچھے ایٹیکیٹس اور ان کو اچھے مسلمان بننا سکھائیں. تو بہرحال یہ ایک انویسٹمنٹ تھی جو آپ کو دکھائی گئی. اب تلاوت سنائیے ہمیں پلیز, تھوڑی سی لائٹ کم کر دیں تاکہ ساتھی تھوڑا سا ریسٹ بھی کر لیں. آپ دیکھیں کہ ہمیں کیوں نہیں رونا آتا قرآن پڑھ کر. میں تو اکثر یہ سوچتی ہوں کہ ہم تو جو قرآن پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر استغفار ہی کی ضرورت ہے. اور کس پہ رو رہے تھے, کوئی جنت کی آئے تھی؟ نہیں, اخلاص. وما امیرو, اس کے سوا اور کوئی حکم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے بن جاؤ. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا بنا لے. اب اس کے بعد مذہبی علماء کی خیانتوں کا تذکرہ, جہاں مال کی بات آئے گی یاد رکھیے وہاں کچھ نہ کچھ کمی بیشیوں کا ذکر ضرور آئے گا. آیت 34, یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان, اے ایمان لانے والوں، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور ان کو راہ راست سے روکتے ہیں. در حقیقت دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. اور کیا کہا جائے گا؟ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. آپ دیکھیے کہ دین کے نام پر مال جمع کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور پھر اس کو چند لوگوں یا اپنی مرضی سے کہیں نہ کہیں ناجائز ایکسٹرا فضول خرچیوں میں خرچ کر دینا، یہ بہت بڑی جواب دہی ہے. یہ بھی ہر دور کا مسئلہ رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے میں سرخرو کرے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، ان عدت الشہور عند اللہ، حقیقت یہ کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں. یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں. یعنی کن سے ملو؟ جو تم سے لڑنا چاہتے ہیں. اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. نسیح تو کفر میں ایک مزید کو کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں. کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد بھی پوری کریں اور اللہ کا حرام کیا ہوا بھی حلال کریں. ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے، اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیتا. حج گرمی میں آتا تھا تو مکہ میں کچھ لوگوں نے اس کا حل یہ سوچا کہ اس کو سردی میں کرنے کے لیے اس کا ایک فکس مہینہ کر دیں. کبیسا کے مہینے کے نام پہ ہر 3 سال کے بعد ایک مہینہ بڑھا دیتے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو کیلنڈر ہے اس میں کمی بیشی ہوتی تھی. اس کا مقصد جہاں جو اس وقت میں آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ دین کے کاموں میں الٹ پلٹ کرنے کی بجائے جو ترتیب اور جو معاملہ اللہ نے رکھا ہے اسی کو رکھے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اس کے بعد اب اگلی جو آیات ہیں اس کا تعلق غزوہ تبوک سے. آج میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز اس سوچ کے ساتھ نہیں دوں گی کہ ایک تو یہ پارا بہت انرچ تھا، بہت کچھ سن چکے ہیں، دل تو پہلے ہی پھٹنے کے قابل ہیں، اور اگر ہم نے تبوک کے تبصرے بھی کر دیے تو پھر برداشت نہیں ہوگا. دوسری بات ہے کہ کل کا جو حصہ ہے سورۃ توبہ کا اس میں اصل من رویوں کا ذکر ہے جس پہ آج کے مسلمانوں کو غور و فکر کی ضرورت ہے، تو لہٰذا اس کی ڈیٹیل تو وہاں ہوگی، لیکن یہاں بس اتنا سے سمجھ لیجیے کہ اللہ اپنے دین کے تقاضوں کے وقت لوگوں کو ذاتی زندگی میں مصروف دیکھیں تو اللہ کو غصہ آتا ہے. ایک طرف دین کا تقاضا اور ایک طرف ضروریات اور زندگی کا تقاضا، تو آسمانوں سے ایک ڈانٹ ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ خفا ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے ایمان کو یاد کرو، کدھر ہے وہ؟ پرانا تو نہیں ہو گیا، گم تو نہیں گیا، کہیں رکھ کے اس کو بھول تو نہیں گئے؟ مان لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، اذا قیل لکم، کیا ہو گیا تم کو جبکہ تم کو کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے راستے میں، ساقلتم الی الارض، تو کیا تم زمین سے چمٹ جاتے ہو؟ زمینی خواہشات، دنیا کی، کھانے کی، پینے کی، تم اسی میں کھو گئے. اردی تم بالحیات الدنیا من الاخرہ، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ تو سن لو، فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل، ایسا ہے تو تم کو معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. تم سمجھو بہت بھر لیا تھیلے میں، گھر جا کے دیکھو گے کچھ بھی نہیں تھا. کیوں؟ تم نے اللہ کے کام کو چھوڑ کر اپنی ذات کو اہمیت دی، اور تم نے کیا سوچا کہ شاید اللہ کا دین کوئی اور کر لے گا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں ڈانٹتے ہیں، اللہ تمہارا محتاج نہیں، تم اس کے محتاج ہو. اللہ کی طرف چلو اس سے پہلے کہ تم لے جائے جاؤ 4 لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کر. رہ جانے والی چیزوں میں پڑھ کر ساتھ جانے والی چیزوں کو نہ بھولو. آج پھر تبوک کا موقع ہے، آج پھر کفار کے حملے ہیں، آج کوئی مسلمانوں پہ لگے ہوئے الزامات کو دیکھے اور کوئی ہمارا سونا دیکھے. کیا آج ہمارے دل بھاری ہیں؟ آج ہماری عزت کیا ہے؟ جاہل کاہل غصے کے تیز لوگ ہم پہ ہنس رہے ہیں اور ہم کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں مزے کر رہے ہیں موجیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ نہیں نکلتے الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما, تم نہ اٹھو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم خدا کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. یعنی تم اللہ کی مجبوری نہیں ہو, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. رہ گیا نبی, ٹھیک ہے اللہ کا نبی پکارتا ہے نا تمہیں ان چیزوں پہ, تو نہ کرو اس کی مدد. تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں, اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا جب کافروں نے اس کو نکال دیا تھا. ہجرت کی طرف اشارہ, جب وہ دو میں کا دوسرا تھا, کون ابو بکر اور اللہ کے نبی, جب وہ دونوں غار میں تھے, جب اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہوتی ہے سب سے بڑی ڈھارس جو ایک اللہ والا دوسرے اللہ علیہ کو دے سکتا ہے. لوگوں پہ کیوں نظریں رکھتے ہو, ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کوئی ساتھ دینا بھی چاہے تو اللہ اس کو اٹھا لے, پھر کیا کرو گے؟ لوگوں کو سہارا بنانے والے ہمیشہ ٹوٹتے ہیں. اللہ کہتے تم مجھے سہارا بناؤ, اور جب اللہ کو سہارا مانا تو کیا ہوا؟ نوٹ کریں, دشمن پیچھے ہیں, اللہ کے نبی اور ابو بکر غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں, نیچے دشمن ہیں اور اوپر نہیں دیکھ پا رہے, اور اللہ کے نبی اور ابو بکر ایسے ہی تھے جیسے یہ ڈبل چھت ہے. کبھی میں اور آپ اللہ کے نبی اور ابو بکر کی ان کوششوں پہ غور و فکر تو کر کے دیکھیں. جان کے لالے, سونٹوں کی قیمت, جوان بیٹیوں کو مکہ میں چھوڑ آئے, امانت علی کے حوالے کر دی, 3 دن تک چھپتے چھپاتے غاروں میں, 8-10 دن بلکہ مہینے کا سفر کر کے مکہ سے مدینہ آئے, کیا ضرورت تھی؟ آج جو یہ کہتے ہیں نا کیا ضرورت ہے, اس کو یہ آیتیں سنائیں, یہ ضرورت تھی. اور جو ان حالات میں جم جاتے ہیں نا, پھر اللہ تحفہ کیا دیتا ہے؟ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب اتارا اور ان کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے. مکڑی نے جالا بن دیا, کبوتری نے انڈے دے دیے کہ دشمن اس غار میں آ ہی نہ سکے. اللہ کو انسانوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو تم کمزور لوگ انسانوں کو دیکھتے ہو, کبھی رب کو تو دیکھو. اور کافروں کا بول نیچا کر دیا, اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہونے والا ہے. اللہ زبردست اور دانا وبینا. دعا کریں کہ اللہ یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں پکڑوا دے. اللہ کا جھنڈا اونچا ہو کرے گا, بس یہ کہیں کہ اللہ اس میں میرا نام لکھ دے, اللہ دین کے کام میں تو میرا حصہ ڈلوا لے, میرا ایمان ہے تیرا کام ہوگا, تو کر کے رہے گا, تو غالب ہے, تو حکیم ہے, بس مجھے نہ نکالنا. کرو کیا ان فرو حفافم و سکالن, نکلو. کب؟ اس نکلو کو ہائی لائٹ کر لیں, نکلو ہو ہلکے ہو یا بوجھل. کیا مطلب؟ حالات سوٹیبل ہیں کیا انسوٹیبل, صحت مند ہو کہ بیمار, بزی ہو کہ فارغ, پابندیاں ہیں یا موافقت, تیاری ہے کہ نہیں, کرنا آتا ہے کہ نہیں, بس نکلو. اکیلے ہو تو بھی نکلو, لوگ ساتھ دیتے ہیں تو بھی نکلو, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. ہم کہتے ہیں شاید اللہ کو فائدہ ہوگا, شہر کے مدرسے والوں کو فائدہ ہوگا, یہ قرآن کی خدمت کے نام پہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, ان کو فائدہ ہوگا. کہ نہیں, تمہیں فائدہ ہوگا. کوئی انویسٹ کرتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے نا, انویسٹر ہی پیسہ لے کے جاتا ہے. تو لوگ کیوں نہیں نکلتے راستے کی مشقتیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ مرنے کو دل چاہتا ہے لیکن سنا ہے کہ وہ جان سے مار دیتے ہیں. یہ حال ہے, آج ہمارا بھی یہی کچھ حال ہے. اللہ تعالیٰ کچھ کمزوریوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کب نکلنا آسان ہے اور کب مشکل ہے. لو کان اردن قریبا وسفرا قاصدا, اے نبی اگر فائدہ آسانی سے حاصل ہونے والا ہو اور سفر ہلکا ہو تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے, مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا. اب وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہیں گے اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے. فائدوں کا حصول تو چلتے, قریب ہوتا تو چلتے, مال غنیمت کی امید ہوتی تو چلتے, لوگوں کے گلدستے ہوتے سامنے تو چلتے, فتح کی امید ہوتی تو چلتے, لیکن اب ایسا تو کوئی موٹیو ہی نہیں ہے. واقعہ آپ کو کل سناؤں گی انشاءاللہ کچھ آیتوں کے ساتھ کہ حالات کیا تھے اور صحابہ کے دل اور جگرے کیسے تھے. کیوں نہ اللہ کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عن. اب وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے. یہ منافقوں کی باتیں ہیں. وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی دعا ہے کہ اس کی تمنا ہو پوری. میری تمنا ہے کہ تیری دعا بدل جائے. آج ہم مسلمانوں کی دعائیں بدلنے کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں بچے کو کنیٹ کالج میں داخلہ مل جائے, بچی ڈاکٹر بن جائے. بنے لیکن اچھے مسلم بھی بنے. آج اللہ ہماری دعاؤں کو بدل دے, یہ دعا کریں. آج اللہ ہماری پرائیورٹیز کو بدل دے. اللہ آج ہمارے غم اور ہم بدل دے. اب آگے دیکھیے, تھوڑ دلے آدھے دل سے نیکی کے لیے نکلنے والوں کے کیا اللہ کے ہاں درجے ہیں. اللہ کہتا ہے دعا کرو یہ نکلے ہی نہ. کیوں؟ اس لیے کہ آدھے دل سے نکلنے والے نکلیں گے بھی تو کیا کریں گے. فرمایا لا یستاذنو کل نہیں سوری آیت نمبر 43 سے اف اللہ ون کلیم ازنت لہم. اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے, آپ نے کیوں ان کو رخصت دے دی, یعنی ان کی اپلیکیشن کو کیوں ایکسپٹ کر لیا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کون لوگ سچے ہیں کون جھوٹے. تم جان لیتے ان لوگوں کو جو اللہ اور روز آخر پر ایمان لاتے ہیں. وہ تو نہیں, اس کو تھوڑا سا دوبارہ پڑھوں گی. تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے. جو لوگ اللہ روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے. اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. ایسی درخواستیں صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے. پہلی شرط. دیکھیے ہمیشہ یہی کمزوریاں ہیں جو لوگوں کو نیکیوں سے روکتی ہیں. وعدوں کا یقین نہیں اللہ کے, آخرت کے اجر کی امید نہیں ہے. اور دوسری وجہ جن کے دلوں میں شک ہے, پتہ نہیں یہ ٹھیک لوگ ہیں بھی کہ نہیں, پتہ نہیں ان کی کاز ٹھیک ہے کہ نہیں. اور تیسری وجہ وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں. کبھی سوچتے ہیں کر لیں, کبھی کہتے ہیں نہیں, کبھی تیاری کرتے ہیں کبھی نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر واقعی ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے کچھ تیاری کر لیتے, لیکن اللہ کو ان کا نکلنا ہی پسند نہیں تھا. اس لیے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ, یعنی اللہ ہی نہیں نکلنے دیتا. ٹالتے ہی رہ گئے. کوالٹی کنٹرول ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا کہ یہ نکلتے اور نبی کو ستاتے. یہ ڈیلے کرتے رہے, اچھا اگلے سال, اچھا اگلے سال. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نکلتے بھی نا تو کیڑے نکالتے, راستوں میں فتنے ڈالتے. کیونکہ فرمایا وہ تمہارے درمیان فتنہ بردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے. اس لیے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ. اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے. وہ تمہارے درمیان فتنے پیدا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے. اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی باتیں لگا کر سنتے ہیں. کن کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ, نبی کے ساتھیوں کو. کہ ابھی ان میں بھی کچھ نہ کچھ نفاق کا اثر موجود ہے. کیا آج کی باتیں کوئی کرے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے نفس سے اور اپنے شیطان سے مبر رہا ہوں؟ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنے پیدا کرنے کی کوشش کی اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کو الٹ پھیر کر چکے ہیں, یہاں تک ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا. منافقوں نے بہت کوشش کی, لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو فتح پھر بھی حاصل ہوئی. کتنوں نے اللہ کے نبی کو چھوڑا, اللہ کے نبی کا کام رکا. ان کا نام کدھر ہے جو چھوڑ گئے؟ کدھر گیا ابو جہل اور کدھر گیا عبداللہ بن ابی؟ کبھی آپ نے اس کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی پڑھا یا سنا؟ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آدھے دل کی کوششوں کو قبول نہیں کرتا, اور ایسے لوگوں کی کوششیں اللہ کے ہاں رائے گاہ ہیں. اب ان میں سے کچھ کے فتنوں کا تذکرہ کہ دیکھو ذرا کیسے الٹے سیدھے بہانے پیش کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ, اور ان میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ مجھ کو رخصت دے دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے. سن رکھو فتنے میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا. جد بن کیس کہتا تھا مجھے نہ لے کر جائیں, رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور میں ان کو دیکھ کر اپنے اوپر قابو نہ پا سکوں گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہاد سے دور رہ کر فتنے میں تو یہ پہلے ہی پڑ چکے. سن رکھو فتنے میں ہی یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو رنج ہوتا ہے اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ اچھا ہوا ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی ٹھیک کر لیا, یعنی ہم نے اپنا نام ہی نہیں دیا, ہم پہلے ان سے الگ ہو گئے تھے, شکر ہے, ورنہ آج ہمارا بھی نام آ جاتا لسٹ میں. یہ معاملہ ہے, ان سے کہو ہمیں ہر کس کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی, اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں ایک بھلائی ہے, اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تم کو سزا دیتا یا ہمارے ہاتھوں سے دلواتا. اچھا تو اب بھی تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے منتظر ہیں. کیا پتا چلا مومن کو دو بھلائیوں میں ایک کون سی ملتی ہے, یا بچ کے آئے گا, غازی بنے گا, فتح یاب ہوگا, اسلام کو غلبہ مل گیا, یا پھر شہید ہو جائے گا, مر جائیں گے نا, اور کیا ہوگا, مر جائیں, اور کیا چاہیے اس سے پیاری موت کے جو اللہ کے رستوں میں آئے. تو یاد رکھیے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے, کچھ کر لیا تو بھی ٹھیک, کچھ نہ کیا تو بھی ٹھیک. پھر ایسے منافقوں کی بات کر کے کہا ذرا ان کا ایک ٹیسٹ تو لیجئے, یہ جھوٹی سچی باتیں کر رہے ہیں, ذرا ان کو آگے جا کے ٹیسٹ تو کریں. کیسے, کلن تھی کتا ہوا نو کر رہا, ان سے کہو تم اپنے مال خواہ دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کرو یا ناپسندیدگی کے ساتھ, بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے. منافقوں کی جب جان پہ پڑی نا کہ جانا تو پڑے گا تبوک میں, اللہ کے نبی نے کہا جان اور مال سے مدد کرو, تو پھر کچھ لوگ جو تھے پورے دل سے کوئی خراب چیزیں اٹھا کر اور جو نہیں دینا تھا وہ بھی دین, جو نہیں دینے والا تھا وہ لے کر آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی یہ مال قبول کر لیں, لیکن اصل میں خود نہیں جا سکتی, میں خود نہیں جا سکتا, کیوں, وہ میری فصل کھڑی ہے. وہ اللہ کہتے ہیں آپ نے ایسے لوگوں کے مال بھی نہیں لینے. لکھ لیں, ہر جگہ مال کام نہیں کرتا, کبھی جان نفر افراد کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے دور, جب اللہ کے دین کو آپ کی جان کی, اور جان سے مراد کل نہیں ہے, ٹو اسپینڈ ٹائم ان دی پاتھ آف اللہ, جب آپ کی ضرورت ہے اور آپ نہیں نکلتے, یاد رکھیے یہ کرمنل نیگلیجنس ہے. آج کے دور میں اگر کوئی اسلام کے ان تقاضوں کو نہ سمجھے, کھانے پینے دعوتوں کھان اور ایسی مزوں میں پڑا رہے, تو اللہ کے ہاں وہ کرمنل ہے. ایسی بات اللہ کریں گے پھر ایسے لوگوں کے مال بھی چھوڑ دو. آج بھی کافروں کی کوششوں سے زیادہ مسلمانوں کی سستیوں سے دین کا مورائل کم ہو رہا ہے. شادیوں کے لیے سال ہر سال کی پلاننگ, کپڑے, بچے, ایڈمیشن, دس دس سال پہلے کی پلاننگز, اور دین کے لیے دیکھتے ہیں, چلے سوچتے ہیں, کبھی بھی آپ دین کے لیے کوئی جملہ بولے نا تو اس کو پرکھیں, اچھا چلے میں سوچتی ہوں, دیٹ مین نہیں ہوگا, اوکے چلے ذرا کچھ پھر محسوس کرتے, اچھا چلے دیکھتے ہیں, نہیں ہوگا, آپ کا یس میں کروں گی. دیکھیے منافق بچانے کو کامیابی کہتا ہے, مومن لگانے کو کامیابی کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب جان کی ضرورت تھی, تمہاری ضرورت تھی, تو تمہارا مال بھی ہمیں نہیں چاہیے, کیونکہ تم فاسق لوگ ہو. ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی اور وجہ اس کے سوا نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا. نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں, ولا ينفقون الا وهم كارهون, اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل نہ خواستہ, یعنی برے دل سے خرچ کرتے ہیں. ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ, اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب میں مبتلا کرے, اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق کی حالت میں دیں. کتنا ناراض ہے اللہ ان سے, اللہ کہتے پیچھے ہو جاؤ, آئی ڈونٹ لائک یو. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ, پھر وہ تو اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے نہیں ہم تو تم ہی میں سے ہیں, حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہے, اصل میں تو ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں, اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپے. یعنی یہ صرف زبان کی باتیں ہیں, ان کے دل تمہاری اس کوز میں سنجیدہ نہیں ہے. اے نبی, ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں, اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. دین کے نام پر جب آپ کو مالی آزمائش آ جائے, اور آزمائش کس کو آ رہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. منافق جو ہوتے ہیں نا وہ دیتے کھوٹے دل سے, دے کے پھر نظر رکھتے ہیں کدھر گیا, کہاں خرچ کیا, ضرورت تھی کہ نہیں؟ اب ان کو کیا پتا کہ اللہ کے نبی کے سامنے کیا کیا ٹارگیٹس تھے. اچھا یہ اللہ کے نبی نے کہاں رکھ دیا کچھ, پیسے کدھر گئے؟ تو اللہ کے نبی پہ اعتراض شروع کر دیا. اس کا جواب ذرا سنیے گا, دل پھاڑنے والی آیتیں. صادق اور امین تو اس وقت تھے وہ جب لوگ ان کو نبی نہیں مانتے تھے, جب کفر تھا ارد گرد, اور محمد رسول اللہ بن کر کیا وہ تمہارے مال کو کھائیں گے؟ اس کا جواب سنیے گا. اے نبی, ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض کرتے ہیں, اگر اس مال میں ان کو کچھ دیا جائے تو خوش ہو جائیں, اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنی پسند کے لوگوں کو دے دیتے ہیں, اب جہاں دل چاہتا ہے خرچ کر دیتے ہیں, جہاں دل چاہتا ہے نہیں خرچ کرتے. یہ مراد ہے. کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو بھی ان کو دیا تھا اسی پر راضی رہتے اور کہتے کہ حسبنا اللہ, اللہ ہمارے لیے کافی ہے, وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا, اور اس کا رسول بھی ہم پہ عنایت کرے, اللہ کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا, ہم اللہ ہی کی طرف نظریں جمائے ہوئے ہیں. اب یہاں سے اگلی جو آیت ہے نا, یہ سب کے زکات کی مددات ہیں. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ زکات کہاں لگتی ہے کہاں نہیں لگتی, تو یہ آپ 9 قسم کی جگہوں پہ زکات دے سکتے ہیں. یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں, اور ان کے لیے جن کے دلوں کو محبت دلانا مطلوب ہو, یعنی وہ نان مسلم جو اسلام کی طرف انکلائنڈ ہوں, جھکے ہوئے ہوں, نیز قرضوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں, اور فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, وابن السبیل, اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے. یہ کون سا صدقہ ہے؟ فریضۃ من اللہ. یہ لفظ بتاتا ہے کہ یہ زکات ہے, ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے, اور سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا اللہ ہے. اب دیکھیں کہ اس میں ساری مدات بہت کلیئر ہے. مولانا فتح القلوب کے نان مسلم کون سا؟ جو بہت زیادہ اسلام میں قریب ہے. ہو سکتا ہے کہ اب اس کو آپ تھوڑا سا کچھ اور دے دیں تو اس کو لگے کہ اسلام تو بہت زیادہ دینے والا دین ہے اور اس کا دل کھل جائے. اسی طرح فی سبیل اللہ کے ہر وہ چیز جو لوگوں کو اللہ سے جوڑ دے, اس پہ مختلف علماء کی مختلف رائے ہے, لیکن آج کے دور کے آپ علماء کی تفاسیر پڑھ کے دیکھ لیجئے, وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں فی سبیل اللہ میں جو چیز سب سے پہلے آتی ہے وہ اسلام کی تعلیمات کو پھیلانا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا چیز آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے, کب اللہ سے تعلق ملتا ہے؟ قرآن سن کے. تو قرآن کی تعلیم, دین کی تعلیم, اور ایسی چیزیں جس میں آپ اپنے آپ کو کھپائیں اور لوگوں کو اللہ کے قریب لے لیں, دعویٰ پہ, صدقہ جاریہ میں, دعویٰ فنڈ میں, ان سب چیزوں میں زکوٰۃ پھر جاتی ہے. مسجد کو زکوٰۃ نہیں جاتی, کیوں؟ کیا مسلمان اس قابل بھی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے بغیر اپنی مسجدیں بنا لیں؟ زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے؟ 100 میں سے 250, پیچھے کیا بچا؟ 97.5, 97.5, اس میں سے بھی تو کچھ کرو. ہم تو ابھی وہ 2.5 نہیں دینے پہ راضی ہوئے, باقی کہاں دیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ, ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اس دور میں بھی اللہ کے نبی کا دل دکھتا تھا. لیکن یاد رکھے, سچے مخلص پرانے صحابہ جن کے دل ٹھکے ہوئے تھے مکہ سے, وہ نہیں, کچھ نئے لوگ جو نئے نئے اسلام میں آتے تھے, وہ اللہ کے نبی کو سمجھ نہیں پاتے تھے تو وہ ایسی باتیں سوچتے تھے. اور کیا کہتے تھے؟ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو کانوں کے کچے ہیں. دیکھیے ذرا, اللہ کے نبی سافٹ تھے, دل نہیں توڑتے تھے, اور معاملہ فہم بھی تھے. جو بات کرتا آپ کہتے ہیں ہاں آپ نے ٹھیک کہا. اچھا وہ وہاں سے اٹھتے کہتے میں نے تو نبی کو یہ کہا, مان گئے تھے. دوسرا کہے گا اچھا مجھے تو کچھ اور کہا تھا. تو اس بات کو جو آپ کی مروت تھی نا, لوگ بعد میں آپ کا کانوں کا کچا ہونا کہتے تھے, تو اسی کا اللہ نے ذکر کر دیا. کہو تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے, اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے, اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہے, اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے. تو آپ کی آج کے دور میں ہم سے کوئی ایسا کام نہ لے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دے کر قیامت کے دن. یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں, حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں. کہ ان کو معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے, خالدن فیہا, جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے. اب یہ آیتیں جب نازل ہوتی تو سوچیں ان کے دلوں پہ کیا گزرتا, تو تو پھر شرمندہ ہوتے. تو کہتے اچھا ایسی جگہ بیٹھتے ہیں جہاں کسی کی نظر نہ پڑے, کسی کو نہ پتا چلے کہ ہم سن رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا حال کیا, کہ کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جن کے دلوں کو بھید, دلوں کے بھید کو کھول دے. اے نبی ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ, اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو. اگر ان سے پوچھو تمہیں کیا, تم کیا باتیں کر رہے تھے, تو جھٹ کہہ دیں گے ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے. یہ سب کچھ تبوک کے سفر میں ہوا تھا. ایک طرف جان کھپانے والے جان کھپا رہے تھے, اور یہ راستوں میں بیٹھ جاتے, میلے ٹھیلے راتوں کو بیٹھتے, باتیں کرتے, ڈسکشن, اور اس میں اللہ کے نبی کی باتیں. دیکھو دیکھو تبوک میں جا رہے ہیں, دیکھو رومیوں کو فتح کرنے جا رہے ہیں, دیکھو مٹھی بھر کھجوروں سے جا رہے ہیں, دیکھنا ان میں سے کوئی پلٹ کر نہیں آئے گا. ایسے گندے جملے تھے ان کے. اور جب کسی نے دے سن لی, پوچھا اللہ کے نبی نے سناؤ کیا کرے, کہہ رہے اصل میں سفر لمبا ہو گیا تھا نا, بور ہو رہے تھے تو پھر ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے. کہا اچھا ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیتوں کے لیے, اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ تھی. ایسے عذر نہ تراشو, تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا. کس چیز کا؟ توہین رسالت, نبی کے خلاف باتیں کی. اگر ہم نے تم میں سے گروہ کو معاف بھی کر دیا, تو دوسرے گروہ کو تم ضرور سزا دیں گے, کیونکہ وہ منافق, وہ مجرم ہے. اب یہاں ٹیسٹ بتایا جا رہا ہے نفاق والے کا اور ایمان والے کا. ہم سب اس کی روشنی میں صرف سیلف اسسمنٹ کریں گے. دیکھیے کسی کو نہ سوچیے اس وقت, نہ دوست کو, نہ سہیلی, نہ نند کو, اور نہ کسی رشتہ دار کو, کیونکہ ایسی آیتوں پہ ہم بہت زیادہ بے رحم ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھنا یہ تمہارا ذکر ہو رہا تھا سارا, کیا تھا یہ دیکھیے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں, برائی کا حکم دیتے اور بھلائی سے منع کرتے ہیں. ایک جملہ بولتی ہوں, لکھ لیجئے, منافق خیر کے تالے اور شر کی چابیاں ہوتے ہیں. منافقوں پہ خیر کا ہر دروازہ بند ہوتا ہے اور شر کی ہر چابی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. پروموٹ کرتا ہے, سنا تم نے وہ کنسرٹ, وہ دعوت, وہ گینگ آ رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, تم نے وہ سیل کا سائن دیکھا, وہ فلم دیکھی, وہ گانے سنے. یعنی ہر وقت ان کی زندگی میں یہ ہلچل ہوتی ہے, اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں. خیر مال بھی ہے, مال نہیں لگتا کافر نفاق والے کا, مال اللہ کے راستے میں نہیں لگتا, چاہے بھاری ٹکٹوں پہ دوسری محفلوں میں لگ جائے. یہ اللہ کو بھول گئے کیسے اپنی حرکتوں سے, تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. لیکن ان منافق ہی فاسق ہیں. ان منافق مردوں, عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا, جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہی ان کے لیے موضوع ہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں ان کے رنگ ڈنگ کفار سے ملتے تھے. ان پر اللہ کی پٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تم سے پہلے لوگوں کے تھے. وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے, پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے. تم نے بھی تو اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جس سے انہوں نے لوٹے تھے, اور ویسی ہی بحثوں میں اب تم بھی پڑ گئے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے. بس ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا, اور وہی خاسرون تھے, نقصان میں آ گئے. سوچیے کدھر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافق. تو آج کے دور میں اگر اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی نفاق اپنائے گا, وہ کتنے دن جیے گا؟ کیا ان لوگوں کو اپنے سے پہلوں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم, عاد, سمود, ابراہیم کی قوم, مدین کے لوگ, اور وہ بستیاں جن کو الٹ دیا گیا. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے, پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا, مگر وہ آپ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اپنے اوپر ظلم کرنے سے بچا لے. اس کے برعکس اب ایمان والوں کی بات, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان میں کر دے. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں, بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں. اب یہاں پھر جملہ بولتی ہیں, اب شعور سے سنیے گا. مومن کون ہے؟ خیر کی چابیاں اور شر کے تالے. مومن ہمیشہ خیر کا کام کر کے خوش ہوتا ہے, اس کی ذات سے خیر ملتی ہے. وہ نئے نئے پروجیکٹس دکھاتا ہے, وہ نئی نئی راہیں دکھاتا ہے, اور کوئی گناہ کی بات ہے کہتے بند کر دو, خبردار اس دروازے کو نہیں کھولنا, اللہ تعالیٰ میں ایسا بنا دے. نماز قائم کرتے, زکات دیتے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ, یہ ہے وہ لوگ جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی. اللہ ہم پہ بھی اپنی رحمت کرنا. یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے. ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے, ان کو ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. سوچیے لفظ ہمیشہ, چار دن کے غم ہیں، چار دن کی آزمائشیں، مشکلیں برداشت کر لے انسان، پھر ہمیشہ کی خیر ہے. ان صدا بہار باغوں میں ان کے لیے کیا گاہیں ہوں گی، سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی ان کو حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے. دعا کرے ہمیں مل جائے. یا ایھا النبی یجاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. وما واہم جہنم، آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے. یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور یہ کافرانہ بات کہی ہے. جو مذاق کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کا، اس کی طرف اشارہ ہے. وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے نہ کر سکے. وہ کیا تھا؟ نفس سلم کی جان لینا. ان کا یہ سارا غصہ بس اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا. اب اگر یہ اپنی روش سے باز آ جائیں تو انہیں کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو انتہائی دردناک سزا دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو. ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. اس کو سنتے وقت آپ اپنے آپ کو ڈھونڈے، کبھی کوئی نیت کی تھی کچھ کرنے کے اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ کوئی بھی اچھا کام، والنٹیئر، جان مال وقت لگانے کی، اور پھر بھول گئے تو اس کو یاد کیجیے گا، کیونکہ ہم بہت سارے وعدے کر کے خود سے بھول جاتے ہیں. کئی میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو بخلو بھی، تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بدہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا. یہ بات ضرور نوٹ کیجئے گا، جب ہم نیکیوں کی نیتیں کرتے ہیں پھر پوری نہیں کرتے تو دل پر نفاق کا ٹھپا لگ جاتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اس کو سن کر ہاتھ پاؤں بڑھ جائیں. نیکی کا کام کرنا اور چھوڑ دینا، منافقت کو دعوت دینا. کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگرمیاں تک معلوم ہے، اور تمام غیب کی باتوں سے وہ پوری طرح باخبر ہے؟ وہ خوب جانتے ہیں ان کنجوس دولت مندوں کو جو دل کی رضا اور رغبت سے دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں، اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے جن کے پاس اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں، جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، پھر یہ ان پر ہنستے ہیں. اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا. منافق خود تو دیتا نہیں ہے، اب جب دوسروں کو دیتا دیکھتا ہے نا تو اس کو شرم آتی ہے، کہتے ہیں سب دے رہے ہیں میں نہیں دے رہا. پھر کیا کرتا ہے، کوئی بہت زیادہ لے کے آئے نا، کہتا ہے دیکھو شو مار رہے ہیں، یہ امیر لوگ ہیں ان کو اور کیا کام ہے، واللہ اللہ ہی تو کریں گے. اچھا کوئی بےچارا غریب ہوتا وہ دیتا تو کہتے لو ان کی اتنی کھجوروں سے روم فتح ہوگا. ایک صحابی نے جب تبوک کے موقع کی کال جو سنی، کیونکہ اس وقت جان کی بھی ضرورت تھی مال کی بھی تھی، تو کچھ بھی نہیں تھا پاس. ہم ہوتے کہتے بیٹھ جو ہے ہی کچھ نہیں، دیا کہ اللہ نے جو ہم دے، کہا نہیں ہاتھ تو دیے. کسی یہودی کے پاس گئے اور ان کا کنواں چلایا، ہر ڈول کے بدلے ایک کھجور لی. صبح ہوتا کتنی کھجوریں جمع ہوئی کے ہاتھوں میں بھری، لاکھ اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی اور تو کچھ نہیں لیکن اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا حصہ تو ڈالوں گا. اللہ کے نبی نے وہ کھجوریں لی اور اس ڈھیر پہ ڈال دی جو کہ وہاں جمع ہو چکا تھا، اور آپ نے فرمایا مٹھی بھر کھجوریں پورے ڈھیر پر غالب آ گئی. اللہ کو اس کی پرواہ نہیں کہ آپ کیا دیتے ہیں کیا کرتے ہیں، اللہ یہ دیکھتا آپ کیا کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کا ذکر رہا گیا کہ نبی تم خواہ سے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کو معاف کرنے کی درخواست کرو گے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. نفاق اتنا بڑا روگ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دیتا. جن لوگوں کو پیچھے رہنے کی اجازت دے دی گئی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، ان کو گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان مال سے جہاد کرے. انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان کو کہہ دو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش ان کو اس کی خبر ہوتی. سچ ہے کہ نہیں، دنیا میں تو پسینے بہائے جاتے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں کتنے جاگنگ واکنگ ڈائٹنگ، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے سر پہ دوپٹہ لینے سے، گرمی میں بی پی لو ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ موقع بار بار نہیں ملیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. چاہیے کہ کم ہنسا کرو، کم جوک بنایا کرو، کم فنی ڈرامے دیکھا کرو، کم لطیفے ایک دوسرے سے شیئر کیا کرو، کم ہنسی مذاق والی فلمیں دیکھا کرو. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اور زیادہ رویا کرو، رویا زیادہ. کس پہ؟ اپنے گناہوں پہ رو، اپنے اللہ سے ٹوٹے ہوئے تعلق پہ رو، اپنی نیکیوں کی توفیق کے چھننے پہ رو. اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے اس کی جزا ایسی ہے کہ نہیں، اس پر رونا چاہیے. کرتوت کیا ہے؟ ہنستے کتنا ہو؟ کیا کیا ہے؟ کچھ سرٹیفکیٹ مل گیا جنت کا؟ سابقون الاولون میں آ گئے ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ مت خوشیاں منایا کرو اتنی. اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے، یہاں سے تبوک کا سفر اور واپسی کا شروع ہو رہا ہے، اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے، تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے. تبوک کا سفر ایک کرائیٹیرین تھا، پرکھ تھی اصل میں. میں تو ڈرتی ہوں، اللہ تیرا شکر ہے ہم اس وقت میں نہیں تھے. دو نفل پڑے آج جا کے گھر میں، میں اور آپ، کیا ہم اس وقت میں موجود نہیں تھے؟ یہ ٹھپا لگ چکا ہوتا. پتہ چلا کہ نیکی کا ایک موقع کھو دیں تو اگلے سب چلے جاتے ہیں. جیسے کنیکٹڈ فلائٹ ہوتی ہے نا، آپ ایک کنیکشن چھوڑ دیں، اگلے سب مس، ٹکٹ ضائع ہو جاتا ہے. آپ ازما کے دیکھ لیں، آپ کسی دوسرے جہاز سے پہنچ بھی جائیں نا، وہ کہیں گے آپ کی ٹکٹ شو اپ نہیں ہو رہی. وہی ہوتا. تو بعض دفعہ آپ اپنی مرضی سے نیکیوں کے کام چھوڑتے ہیں، اللہ آپ کو باقی کاموں سے چھڑا لیتا ہے. جان چھوڑو، چلے جاؤ، ضرورت نہیں. کب نہیں نکل سکتے، اور نہ میرے ساتھ کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو. نبی کا ساتھ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، بہت بڑی نعمت تھی. تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، تو اب گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. سچ بات ہے کہ آج ٹیلنٹ والے اگر گھر بیٹھ گئے، دین کو چھوڑ دیا، تو اللہ نان مسلم کو اسلام دے کر لا رہا ہے. آپ دیکھیے گا اگلی صدی یہ جو چل پڑی ہے نا، مجھے لگتا ہے 2000 کی صدی کے اینڈ تک ریورٹس اور کنورٹس رہ جائیں گے اسلام میں. اور جب وہ مسلم ہم جیسے وہ جائیدادیں بنائیں گے، وہ بچے پالیں گے، وہ رشتے کریں گے، وہ زمینیں بنائیں گے، اور اس کے شروعات تو ہو گئی. اللہ اکبر. اور آئندہ ان میں سے جو مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم نہ پڑھنا، اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ فاسق تھے. ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ نے تو ارادہ کر لیا کہ ان کے مال اور اولاد کے ذریعے ان کو اسی دنیا میں سزا دے، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہوں. جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی، تو ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو قدرت رکھتے تھے، یعنی جو کر سکتے تھے ہیبس، وہی تم سے درخواستیں کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہیں. ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اور اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا. ہیوز اینڈ ہیو نوٹس، شکر کیجئے آپ ہیو نوٹس ہیں. ہے ہی کچھ نہیں، کوئی عقل نہیں، کوئی سکل نہیں، کوئی ہنر نہیں، کوئی گن نہیں. چپ کر جائیے، جن کے پاس ہے ان کی بڑی سختی آنے والی ہے، مال بھی اور ٹیلنٹ بھی اور وقت بھی اور صحت بھی. اللہ اکبر. بخلاف اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے، جاہدوا باموالہم وانفسہم. اب یہ آپ جیسے لوگوں کی بات ہے. اللہ کہتے ہیں سارے منافق نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی جان اور مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے عظیم الشان کامیابی. میرا دل کر رہا ہے میں اس وقت ان لوگوں کو دعا دوں جو اس وقت میرے ساتھ مل کر اس پلیٹ فارم پہ دین کا کام کر رہے ہیں. سب کے لیے دعائیں ہیں، لیکن جو واقعی اس قرآن کے نور کو پھیلانے کے لیے دن رات جان مال وقت سے کام کر رہے ہیں، اے اللہ ان سب کی مشکلوں کو دور کر دے، بیماریوں کو دور کر دے، پریشانیوں کو دور کر دے، ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے شوہروں اور ان کی بیویوں کو ان کے لیے سکون کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پوٹی کوششوں میں برکت ڈال دے. بدوی عربوں میں سے بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے. اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا. ان بدویوں میں جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے. چار دن کی مہلت ہے, لگ پتا جائے گا, موت کے وقت سے سفر شروع ہو جاتا ہے. ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد میں رہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں. کبھی بندہ کرنا چاہتا ہے کر ہی نہیں پاتا تو اللہ کہتا ہے ڈونٹ وری, میں جانتا ہوں. لوگوں کو کیا پتا, لوگوں کو فتوی دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے, مجھے پتا تم کتنے مخلص ہو. تو اللہ ایسے لوگ جو واقعی مجبوریوں میں پیچھے ہٹے ہیں ان کی مجبوریوں کو دور کرتے. ایسے محسنین پر کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اسی طرح ان لوگوں پر بھی اعتراض کا کوئی موقع نہیں جنہوں نے خدا کر آپ سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں وہاں پہنچائیں. دیکھیے ایک مہینے کی مسافت تھی مدینہ سے تبوک, کل سنیں گے آپ انشاءاللہ. سواری کے بغیر کیسے جاتے, اونٹ ختم ہو گئے, اب کیا کریں. اللہ کے نبی کے پاس آگے کہنے لگے ہمارا رائڈ کا پرابلم ہے. اب اللہ کے نبی نے کیا کہا, میرے پاس خود نہیں ہے. اب سنیے گا ذرا, اور جب تم نے کہا میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس چلے گئے. اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی طاقت نہیں رکھتے. ہاں اعتراض تو ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں, پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں یعنی چھٹی مانگتے ہیں اور انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے. انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا, اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلے گا. ان کو نہیں پتا. میرا دل کر رہا ہے آپ کو ایک چھوٹا سا ہوم ورک دو, ابھی تک نہیں دیا, کریں گے کل. آپ سب اپنی فیلنگز لکھ کر لائیں, میرے آنے سے پہلے ادھر ٹیبل پہ چھوڑ دیں. کیا 10 پاروں سے آپ کو ملا, خاص طور پہ آج کی صورت سے. لکھنا آتا ہے لکھ لیں, بولنا آتا ہے بول لیں, لیکن اپنی فیلنگز دیں. جو بھی دل چاہا اور اچھی چیز ہوئی بغیر نام لیے شیئر کر دوں گی دوسروں سے تاکہ آپ کا صدقہ جاریہ بن جائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم پورا ہوا جو اوپر کا ٹائم کوشش کے باوجود اوپر چلا جاتا ہے, یہ خاص طور پہ ان صورتوں میں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, آپ بھی معاف کریں اور آپ کے حق میں یہ صدقہ ہو. 2-3 منٹ کی ایک تلاوت ہے وہ سنتے ہیں. آیت 80 سے ہے یا 81 سے؟ جی آیت 80 اور 81 سے. جن کو جلدی نہیں وہ سن لیں, جو جانا چاہے وہ خاموشی سے نکلیں. آن لائن نے والے بھی اپنی مرضی سے ہمارے ساتھ رہیں یا چھوڑ دیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاک اللہ خیر. واسطہ جزاک سادہ جی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان کہ آج کا پارا پورا ہوا. آج کا پارا محاسبہ اور احتساب والا پارا ہے. کیا اپنے آپ کو اسی طرح انشاء اللہ تعالیٰ چیک میں رکھا ہوگا کہ ہر جگہ پہ خود کو اس پارے میں رکھنا ہے. مجھے تو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی اتنی اتنا بہترین جذب کرنے والی آیات تھی. اور اپنی حالات پہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ کتنے غفلت میں ہیں اور کچھ جو ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے, لیکن ہمارے حالات ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. اور مجھے اس جملے میں بہت زیادہ کہ اگلا دور کنورٹرز کا ہے اور ہم اپنے گھر بناتے رہیں گے, اپنے مستقبل کو سنوارتے رہیں گے اور ہمیں آخرت کی فکر نہیں, ہمیں لوگوں کی فکر نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ فکر لگا دے. جی بالکل, ایک ایک آیت جو تھی آئینہ دکھا رہی تھی اور ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ساری بات مجھے ہی کہی جا رہی ہے. جی ان کا نام مجھے بھی نہیں پتا. زیادہ تر جو آج کل تلاوت پلے ہو رہی ہے وہ ادریس اکبر ان کا نام ہے, لیکن آج کی قاری شاید انہیں کی آواز ہو, لیکن وہ ان کی قرت اتنی رونے والی تھی کہ آواز زیادہ واضح نہیں ہو سکی. ویسے ہم لوگ زیادہ تر مشاری راشد کی تلاوت ہوتی ہے کلاسز میں, اور جو اس وقت دورہ قرآن میں چل رہی ہے وہ الحمدللہ ادریس اکبر ہیں. بہت ڈر لگ رہا تھا. لکھیں اپنی فیلنگز آپ لوگ, کیونکہ یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ اپنی سوری جی ہانیہ رافی کی آج کی فلانا آج کی ہانیہ رافی کی تھی اچھا جو کلاسز میں کل جو کلاسز میں پلے ہو رہی ہوتی ہے وہ ہانیہ رافی ہیں ان کی ہے. بہت خوبصورت ان کی بھی قرأت ہوتی ہے. دلوں کو چیرنے والی آیا آتی ہیں اور ہمیں خود کو چیک کرنا ہے, محاسبہ کرنا ہے کہ کتنا. اور وہی استاذہ والی بات کہ یا اللہ تیرا شکر کہ ہم اس وقت نہیں تھے, پتہ نہیں ہم اس آزمائش میں پوری اترتے کہ نہ اترتے تبوک کے وقت کی. اور منافق کتنا کتنی باریک سی لائن ہے جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم اس کو کیسے دیکھیں اور اپنے آپ اپنی اصلاح کیسے کر سکیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا کافی وقت اوپر ہو چکا, پوائنٹس تو بہت تھے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں خیر کی چابیاں اور شر کے تالے بنا دے اور اسلام کی حفاظت کرنے والا بنائے اور ہم اپنی نسلوں کو دین پہ چلانے والے ہو سکے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے اور ہمیں دین کو سمجھنے والا اور اپنی زندگیوں میں ہنسنے کی بجائے اللہ تعالیٰ غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے, اور ان مقامات پہ جہاں ہمیں رونا ہے وہاں رونے کی توفیق دے. کیونکہ قرآن پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی اگر رونا نہیں آتا تو پھر ہمیں اس پہ اپنے آپ کو بہت زیادہ چیک کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کی زمین کو بہترین طریقے سے نرم کر دے. جزاک اللہ خیر. واسطہ جزا. سبحان ربک رب یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.